أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. عائشة ترابي كيران أوان عائشة خالد ماها أزر سادية صلاح الدين ياسمين بانو رضوانة قمر فريدة خان فوزي عزيز رئيس مصور آلیہ قریشی فاطمہ محمدی نجد سوال وحیدا گگرو آلیہ اختر نشاط کوسر نائلہ کیانی نازیا خانم فرانہ ثنا افرین فرزانہ سلوت شاہینہ ثریا صبا فاطمہ مقبول جلیلیا قادری اسرا فاطمہ امیرہ فاطمہ اسما فاطمہ نمیرہ کلیائی آزاد مزانہ رشید ارشیہ گلناز خان نصرت بیگم مریم طلال ثانیہ شہباز فضا فرحان زوبیہ رضوان عبیرہ شہراز فوزیہ یعقوب شہناز سلطانہ کیسرا چودھری عروج فاطمہ ماریا شگفتہ عائشہ تسنیم زوبیہ کوسر شاداب صبا عمبر عمر ہینا فرحت آسمہ شاہ خمیرہ بدر تسنیم فاطمہ سیدہ سادیہ رفت نازیہ حبیب واسیہ حسین تبسم قریشی ماہرہ کا عابد عمر تفشیش عروب استحسان نازمہ پروین رانی شہین مجبین خان بینس سجاد صبا سعیدہ شبانہ مجید سیدہ ملکہ مدیحہ اقبال سائمہ اظہر. جی آج انشاءاللہ ہماری سورہ مریم سٹارٹ ہو رہی ہے. بہت خوبصورت سورہ چل رہی ہے. آئی سی یو ہیو ریموو مائی نیم. جی کس میں نہیں میں نے ریموو نہیں کیا آپ کا. کہاں سے ریموو کرن آپ بول رہے آپ کا نوم سب جگہ پہ ہے. جی اچھا رضوانہ ماشاء اللہ سارے لوگ جو آپ لوگ ریگولر کلاسز لے رہے ہیں اور کوشش کریں ہر چیز میں ریگولر رہیں جو اب کے آپ کے اسائنمنٹ جو پینڈنگ پہ ہیں خاص کر یہ جو آپ بکس بھی ساتھ کرتے ہیں ان کی بھی آپ نے کوشش کرنی ہے کہ وہ بھی آپ نے آن ٹائم کیجیے گا. ٹھیک ہے کیونکہ یہ بہت ضروری چیز ہے کہ ہم ہر کام کو اس کے ٹائم پہ کریں. ٹھیک ہے جب آپ کو یہ پتہ چل جائے گا نا کہ ایک ایک وقت ہمارے لیے قیمتی ہے اور اس کو ہم نے مس نہیں کرنا کیونکہ جن چیزوں کو ہم امپورٹنس دیتے ہیں اس کو ہم ہر حال میں جو ہے نا پورا کرتے ہیں. یہ ہمارا پھر ہماری کوتاہی کا اندازہ ہوتا ہے کہ جس چیز کو ہم نہیں دے رہے امپورٹنس اس کی وجہ سے ہم لوگ پیچھے رہ جاتے ہیں. چاہے آپ کے لیے کتنی ہی مشکلات کیوں نہ ہیں آپ نے لازمن کوشش کرنی ہے ہر کام کو یہ صرف قرآن کا ہو اس کا ہو اسائنمنٹس ہو چاہے آپ کے اپنے کام ہیں گھر کے جو بھی ہیں کوشش کریں ٹائم کی پابندی کریں گے اس کو ایک مینجمنٹ کے سسٹم سے کریں گے. انشاءاللہ اساتذہ جی کس طرح کے لیکچرز ہیں جس سے آپ کو یہ بھی فائدہ جن کو اپنا ٹائم مینج کرنا نہیں آ رہا اس پہ بھی آپ ہمارے نور القرآن کی ایپ پہ بھی جا سکتے ہیں. نور القرآن کی ویب سائٹ پہ جائیں nqinternational.com اس پہ بھی جائیں گے وہاں پہ بھی آپ کو مختلف لیکچرز مل جائیں گے کہ ہم وقت کو کیسے مینج کریں اپنے کام کو ہمارے اگر اتنے زیادہ ہو جائے تو ہم کو کیسے مینج کیا جائے اور کس طریقے سے ان کو ہم ڈیل کریں. تو ان شاء اللہ تعالیٰ یہ لازمن آپ کو کیا جائے گا. تو ابھی ان شاء اللہ تعالیٰ ہماری جو ہے اسٹارٹ کرتے ہیں تفسیر. آج ان شاء اللہ تعالیٰ ہماری تفسیر ہے لیسن 157 سورہ مریم آیت 1-40. ان شاء اللہ 2 hours 23 minutes کا ہم پلے کریں گے اور لاسٹ پارٹ جو ہے 26 minutes کا وہ لاسٹ میں کیونکہ ٹائم جو پھر آپ کو بریک بہت بریک ملے گی. ٹھیک ہے اس کا دیکھتے ہیں آج اللہ تعالیٰ ہمیں سورہ مریم میں کیا کہتے ہیں. السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ.
نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. سبق نمبر 157 آیت نمبر 1-40 سورۃ مریم. لیسن نمبر 157 آیت نمبر 1-40 سورۃ مریم. لفظی ترجمہ دہرائیں گے. اعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. كاف ها يا عين صاد. حروف مقطعات ہیں. ذکر رحمت ربک. ذکر ہے رحمت کا تیرے پروردگار کی. عبدہ اپنے بندے پر. زکریہ اس نادا ربہ جب پکارا اس نے اپنے رب کو. دیکھیے میں نے یہ کیوں نہیں کہہ دیا کہ جب پکارا اس کے رب نے اس کو. کیا وجہ؟ ربہو. ربا پہ جو زبر ہے نا, یہ رب کو مفعول بنا رہی ہے. تو گویا کہ پکارنے کا کام کس نے کیا؟ زکریہ نے کیا. تو آپ صرف ایک زبر اور پیش کے فرق سے ترجمہ کیسا ہو گیا؟ یہی چیزیں ہمیں نہیں سمجھ آتی نا عام طور پہ, کہ یہ ایسے کیوں ہے اور ویسے کیوں کیا. تکے تو لگ جاتے ہیں ٹیکسٹ کو دیکھ کر, لیکن آپ کو وجہ بھی سمجھ آتی ہے. تو یہ وہ مقام ہے کہ اگر ربا ہو کو آپ ربو ہو پڑھ دیں گے تو ترجمہ بالکل الٹ ہو جائے گا. ٹھیک ہے. اس نادا ربہو, جب پکارا اس نے اپنے رب کو, ندا ان خفیہ, دبی ہوئی آواز سے, قالا کہا, ربی اے پروردگار, انی بے شک, وہن العظم منی کمزور ہو گئی ہڈیاں میری, واشتعل الرأس شیبا اور شعلے مارنے لگا سر بڑھاپے سے, یعنی بہت بوڑھا ہو گیا میں. ولم اکم بدعائک اور نہیں رہا میں تجھے پکار کر, ربی شقیہ اے پروردگار کبھی محروم, وانی اور بے شک میں, خفت الموالیہ ڈرتا ہوں اپنے بھائی بندوں سے, مم ورائی اپنے بات, وکانت امرأتی اور ہے میری بیوی, عاقرن بانچ, فہب لی تو تو عطا فرما مجھ کو, من لدن کا ولیہ اپنے پاس سے ایک وارث. آپ مجھے بتا سکتے ہیں کہ یہاں لفظ ایک کا کیا ہے عربی میں؟ اوپر ابھی کیا سنا, تنوین ہو تو ایک. دیکھیے لفظ ولی ین کے اوپر جو تنوین ہے نا, اس تنوین کا مطلب ایک ہے, جس کو انگلش میں آ کہیں گے. آ بک دا بک سنیں, یہ وہی لفظ ہے. ٹھیک ہے. یارثنی وارث ہو میرا, ویرث من آل یعقوب اور وارث ہو یعقوب کی اولاد کا, وجعلہ ربی رضیہ اور بنا دے اسے اے میرے پروردگار پسندیدہ. اچھا یہ جو میں نے کہا کہ میرے, وہ کدھر لکھا ہوا ہے؟ پیچھے بھی ہم نے دیکھیے, ایک تھا وہاں میں نے جان کے سکپ کر دیا. روب بی کے نیچے جو با کے نیچے زیر ہے نا, یہ اصل میں چھوٹی یا تھی, روب بی. اور یا کیا ہوتی ہے؟ می, مائی, آئی, میرا. ٹھیک ہے, تو وہ یا کو چھوڑ کر صرف زیر کر دی گئی. ٹھیک ہے, تو رب بھی میرے رب, اے یا پروردگار, رضیہ پسندیدہ, یا زکریہ اے زکریہ, انا نبشرک بے شک ہم بشارت دیتے ہیں تجھ کو, بغلام ایک لڑکے کی, اسمہ جس کا نام یحییٰ ہے, لم نجعل له نہیں بنایا ہم نے اس کا, من قبل سمیا اس سے پہلے کوئی ہم نام, قال ربی اس نے کہا اے میرے پروردگار, انا یکون لی غلام کیسے ہوگا میرے لیے ایک لڑکا, وکانت امرأتی عاقرن جبکہ ہے میری بیوی بانچ, وقد بلغت اور بے شک میں پہنچ گیا ہوں, من الکبری بڑھاپے کی اتیہ انتہا کو قال کذالک کہا اسی طرح قال ربک فرمایا تیرے رب نے ہوا علیہ حین وہ مجھ پر آسان ہے وقد خلقتک اور تحقیق میں نے پیدا کیا تجھ کو من قبل اس سے پہلے ولم تک شیئا اور نہ تھا تو کوئی چیز قال رب اجعل کہا اس نے اے رب مقرر فرما لی آیتن میرے لیے کوئی نشانی قال آیتک فرمایا نشانی تیری اللہ تکلم الناس یہ کہ نہیں تو کلام کر سکے گا لوگوں سے ثلاث لیال سویہ تین رات صحیح سالم فخرج علی قومہ پھر وہ نکلا اپنی قوم کے پاس من المحرابی اپنے حجرے سے فاوحا الیہم بس اشارہ کیا ان کی طرف ان سبحوا کہ پاکی بیان کرتے رہو بکرتم و عشیا صبح اور شام یا یحییٰ اے یحییٰ خذ الکتاب بقوہ پکڑو کتاب مضبوطی سے وَآتَيْنَاهُ الْحُکْمَ سَبِيًّا اور ہم نے عطا فرمائی اسے دانائی بچپن سے وَحَنَانًا مِن لَدُنَّا اور شفقت اپنے پاس سے وَزَكَاتًا اور پاکیزگی وَكَانَ تَقِيًّا اور تھا وہ پرہیزگار وَبَرٌّ بِوَالِدَيْهِ اور اچھا سلوک کرنے والا اپنے ماں باپ سے وَلَمْ يَكُنْ جَبَّارًا عَصِيًّا اور نہ تھا وہ سرکش نافرمان وَسَلَامٌ عَلَيْهِ اور سلام اس پر یوم ولیدہ جس دن وہ پیدا ہوا وَيَوْمَ يَمُوتُ اور جس دن وہ وفات پائے گا وَيَوْمَ يُبْعَثُ حَيًّا اور جس دن اٹھایا جائے گا زندہ کر کے وَاذْكُرْ فِي الْكِتَابِ مَرْيَم اور ذکر کرو کتاب میں مریم کا اِذِ انْتَبَذَتْ جب وہ الگ ہو کر گئی من اہلہا اپنے گھر والوں سے مکانن شرقیہ ایک جگہ مشرقی یعنی مشرق کی طرف کسی جگہ میں گئی فاتخذت پس کر لیا من دونہم حجاب ان کی طرف سے پردہ فارسلنا پھر بھیجا ہم نے الیہا روحنا اس کی طرف اپنا فرشتہ فتمثل لہا تو اس نے صورت اختیار کی اس کے لیے بشرن سویہ ایک آدمی کی ٹھیک قالت انی وہ کہنے لگی بے شک میں اعوذ بالرحمن پناہ میں آتی ہوں رحمان کی من کا تجھ سے ان کنت تقیا اگر تو ہے پرہیزگار قال انما اس نے کہا کہ سوائے اس کے نہیں انا میں رسول ربی کی بھیجا ہوا ہوں پروردگار تیرے کا لِأَحَبَ لَكِ غُلَامًا زَقِيًّا تاکہ عطا کروں تجھ کو لڑکا پاکیزہ قالت مریم نے کہا اَنَّا يَكُونُ لِي غُلَامًا کیسے ہوگا میرے لڑکا وَلَمْ يَمْسَسْنِي بَشَرٌ جبکہ نہیں چھوا مجھے کسی بشر نے ولم اکو بغیا اور نہیں ہوں میں بدکار قال کذالک اس نے کہا یوں ہی قال ربک ہوا علی حین فرمایا تیرے پروردگار نے یہ مجھ پر آسان ہے ولی نج الحو اور تاکہ ہم بنائیں اسے آیت للناسی نشانی لوگوں کے لیے ورحمتم منا اور رحمت اپنی طرف سے وکان امرم مقدیہ اور یہ ہے ایک کام مقرر شدہ فحملت ہو پھر وہ حاملہ ہو گئی ساتھ اس کے فن تبزت پس وہ چلی گئی بھی ساتھ اس کے مکانن قصیہ ایک جگہ دور فجا اہل محازو پھر لے آیا اس کو درد زہ یعنی ڈلیوری پینس الا جس نخلتی کھجور کے تنے کی طرف قالت کہنے لگی یا لیتنی اے کاش میں مت قبل حاذا مر چکی ہوتی اس سے پہلے وکنت نسیم منسیہ اور ہو جاتی میں بھولی بسری فنا داہا بس آواز دی اس کو من تحتیہا اس کے نیچے سے اللہ کہنا تحزنی غم کھاؤ قد جعل ربکی تحقیق کر دیا ہے پروردگار تیرے نے تحت کی نیچے تیرے سریجا ایک چشمہ وحزی الیک اور تو ہلا اپنی طرف بجز نخلتی کھجور کا ایک تنا یا کھجور کے تنے کو تو ساقط علیہ کی گرائے گا تجھ پر روتابن پکی ہوئی کھجوریں جنیجن تازہ فکلی پس کھاؤ وشربی اور پیو وقری عینا اور ٹھنڈی کرو اپنی آنکھیں. فَإِمَّا تَرَيِنَّ پھر اگر تو دیکھے. مِنَ الْبَشَرِ أَحَدًا کوئی آدمی. فَقُولِي تو کہہ دے. اِنِّي نَظَرْتُ لِلرَّحْمَنِ صَوْمًا کہ میں نے نظر مانی ہے رحمان کے لیے روزے کی. فَلَنْ أُكَلِّمَ الْيَوْمَ پس ہرگز نہیں میں کلام کروں گی آج. انسیہ کسی آدمی سے. فَأَتَتْ بِهِ قَوْمَهَا پھر وہ لائی اسے اپنی قوم کے پاس. تحملہ اسے اٹھائے ہوئے. قالو یا مریم وہ بولے اے مریم. لقد جیت شیئن فریہ البتہ تو لائی ہے ایک عجیب چیز. یا اخت ہارون اے بہن ہارون کی. ما کان ابو کی نہ تھا باپ تیرا. امرا سوئن برا آدمی. وما کانت اور نہ تھی. ام کی بغیہ ماں تیری بدکار. فاشارت الی تو اس نے اشارہ کیا اس کی طرف. قالو وہ بولے. کیف نکلمو کیسے ہم بات کریں. من کانا اس سے جو ہے. فی المہد سبیہ گود میں بچہ یا گود کا بچہ. قال انی اس بچے نے کہا بے شک میں. عبداللہ اللہ کا بندہ ہوں. آتانی الکتاب اس نے دی ہے مجھے کتاب. وجعلنی نبی اور اس نے بنایا مجھ کو نبی. وجعلنی مبارکن اور بنایا ہے مجھے بابرکت. اینما کنتو جہاں کہیں میں ہوں. وَأَوْصَانِي بِالصَّلَاةِ اور حکم دیا ہے مجھے نماز کا. وَالزَّكَاةِ اور زکات کا. مَا دُمْتُ حَيًّا جب تک میں رہوں زندہ. وَبَرٌّ بِوَالِدَتِي اور نیک سلوک کرنے والا اپنی ماں سے. ولم یجعلنی اور نہیں اس نے بنایا مجھے. جبارن شقیہ سرکش بدبخت. والسلام علیہ اور سلام ہے مجھ پر. دوسری طرح بھی کر سکتے ہیں. اور سلامتی ہو مجھ پر. یوم ولدتو جس دن میں پیدا ہوا. ویوم اموتو اور جس دن میں مروں گا. ویوم ابعثو اور جس دن میں اٹھایا جاؤں گا. حیا زندہ کر کے. ذالک عیسی ابن مریم یہ ہیں عیسی ابن مریم. قول الحق بات سچی. الذی فیہ یمترون وہ کہ جس میں وہ شک کرتے ہیں
ما کان للہ
نہیں ہے اللہ کے لیے
ان یتخذ
یہ کہ وہ بنا لے
من ولدن
کوئی بیٹا
سبحانہ
پاک ہے وہ
اذا قضا امرن
جب حکم کرتا ہے کسی کام کا اور دوسری طرح بھی کہہ سکتے ہیں جب فیصلہ کرتا ہے کسی کام کا فَإِنَّمَا يَقُولُ لَهُ تو صرف کہتا ہے اس کو کن ہو جا
فیکون
بس وہ ہو جاتا ہے وَإِنَّ اللَّهَ رَبِّي وَرَبُّكُمْ اور بے شک اللہ میرا رب اور تمہارا رب فَاعْبُدُوهُ بس عبادت کرو اس کی هَذَا صِرَاطٌ
مُسْتَقِيمٌ
یہ ہے سیدھا راستہ فَاخْتَلَفَ الْأَحْزَابُ پھر اختلاف کیا فرقوں نے مِن بَيْنِهِمْ آپس میں فَوَيْلٌ لِلَّذِينَ كَفَرُوا پس خرابی ہے ان لوگوں کے لیے جو کافر ہوئے مِن مَشْهَدِ حاضر ہونے سے
یوم عظیم
بڑے دن اسمع بهم وابصر کیا خوب سننے والے اور دیکھنے والے ہوں گے یوم یاتوننا جس دن وہ آئیں گے ہمارے پاس لیکن الظالمون لیکن ظالم اليوم فی دلال مبین آج کے دن کھلی گمراہی میں ہوں گے وانذرہم اور ڈراؤ ان کو
یوم
الحسرتی
حسرت کے دن سے
اذ قضی
الامر
جب فیصلہ کر دیا جائے گا کام کا وہم فی غفلت اور وہ غفلت میں ہیں وہم لا یؤمنون اور وہ ایمان نہیں لاتے انا نحن نرث الارض بے شک ہم وارث ہیں زمین کے ومن علیہا اور جو کچھ اس پر ہے وإلینا اور ہماری ہی طرف یرجعون ان کو لوٹنا ہوگا بس جی تلاوت سنیں گے
اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم کافھا یا عین صاد ذکر رحمت ربک عبدہ زکریا اذ نادى ربه نداء خفيا قال رب اني وهن العظم مني واشتعل الراس شيبا ولم اكن بدعائك رب شقيا وإني خفت الموالي من ورائي كانت امرأتي عاقرا فهب لي من لدنك وليا يرثني ويرث من آل يعقوب واجعله رب رضيا يا زكريا إنا نبشرك بغلام اسمه يحيى لم نجعل له من قبل سميا قال رب أنى يكون لي غلام وكانت امرأتي عاقرا وقد بلغت من الكبر عتيا قال كذلك قال ربك هو علي هين وقد خلقتك من قبل ولم تك شيئا قال رب اجعل لي آية قال آيتك ألا تكلم الناس ثلاث ليال سويا فخرج على قومه من المحراب فأوحى إليهم أن سبحوا بكرة وعشيا يا يحيى خذ الكتاب بقوة وآتيناه الحكم صبيا وحنانا من لدنا وزكاة وكان تقيا وبرا بوالديه ولم يكن جبارا عصيا وسلام عليه يوم ولد ويوم يموت ويوم يبعث حيا واذكر في الكتاب مريم إذ انتبذت من أهلها مكانا شرقيا فاتخذت من دونهم حجابا فأرسلنا إليها روحنا فتمثل لها بشرا سويا قالت إني أعوذ بالرحمن منك إن كنت تقيا قال إنما أنا رسول ربك لأهب لك غلاما زكيا قالت أنى يكون لي غلام ولم يمسسني بشر ولم أك بغيا قال كذلك قال ربك هو علي هين ولنجعله آية للناس ورحمة منا وكان أمرا مقضيا فحملته فانتبذت به مكانا قصيا فأجاءها المخاض إلى جذع النخلة قالت يا ليتني مت قبل هذا وكنت نسيا منسيا فناداها من تحتها ألا تحزني قد جعل ربك تحتك سريا وهزي إليك بجذع النخلة تساقط عليك رطبا جنيا فكلي واشربي وقري عينا فإما ترين من البشر أحدا فقولي إني نذرت للرحمن صوما فقولي إني نذرت للرحمن صوما فلن أكلم اليوم إنسيا فأتت به قومها تحمله قالوا يا مريم لقد جئت شيئا فريا يا أخت هارون ما كان أبوك امرأ سوء وما كانت أمك بغيا فأشارت إليه قالوا كيف نكلم من كان في المهد صبيا قال إني عبد الله آتاني الكتاب وجعلني نبيا وجعلني مباركا أينما كنت وأوصاني بالصلاة والزكاة ما دمت حيا وبرا بوالدتي ولم يجعلني جبارا شقيا والسلام علي يوم ولدت ويوم أموت ويوم أبعث حيا ذلك عيسى بن مريم قول الحق الذي فيه يمترون ما كان لله أن يتخذ من ولد سبحانه إذا قضى أمرا فإنما يقول له كن فيكون وإن الله ربي وربكم فاعبدوه هذا صراط مستقيم فاختلف الأحزاب من بينهم فويل للذين كفروا من مشهد يوم عظيم أسمع بهم وأبصر يوم يأتوننا لكن الظالمون اليوم في ضلال مبين وأنذرهم يوم الحسرة إذ قضي الأمر وهم في غفلة وهم لا يؤمنون إنا نحن نرث الأرض ومن عليها وإلينا يرجعون
سورة مریم مکی سورة ہے 98 آیات ہیں 6 رکوع ہیں ترتیب کے اعتبار سے 19 نمبر کی سورة ہے اس سورة کے بارے میں ایک خاص شان نزول ہے کہ یہ سورت کب نازل ہوئی آپ کے سامنے روایت رکھوں گی جب مسلمان حبشہ ہجرت کر کے گئے تو اس وقت حضرت جعفر طیار کو مسلمانوں کی طرف سے بلایا گیا کہ جس میں وہ آ کے صحابہ کرام کے موقف کو واضح کر سکیں اس وقت انہوں نے سورت مریم ہی کی ابتدائی آیات کی تلاوت کی تھی اور یہی وہ سورت ہے کہ جس کے اندر حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی حقیقت کھلی اور اس کے بعد نجاشی جو حبشہ کا بادشاہ تھا اس کے دل کے اندر اسلام کے لیے جگہ بنی اور اللہ تعالیٰ نے اس کے دل کے کھلنے کا ذریعہ بنا دیا بعض دفعہ قرآن پاک کی ایک ہی آیت ایسی ہوتی ہے کہ جو انسان کے لیے راستے کھول دیتی ہے تو ہم بھی دیکھیں گے کہ آخر اس سورت کی کیا خاص بات ہے کہ جو واقعی لوگوں کے لیے اس طرح رہنمائی کا ذریعہ بنی ٹیکس کو ساتھ رکھتے ہوئے کچھ چیزیں جو رہ جائیں گی وہ پھر انشاءاللہ تعالی ہم بعد میں دیکھیں گے بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہ کے نام سے شروع جو مہربان اور رحم فرمانے والا ہے ہر سورت کے آغاز میں بسم اللہ کا آنا در حقیقت اس بات کی دلیل ہے کہ ایک ایمان والے کی زندگی کا کوئی پہلو اللہ تعالیٰ کے نام اور اس کی یاد سے خالی نہیں ہونا چاہیے اور ہر وہ کام جو اللہ تعالیٰ کے نام کے ساتھ شروع کیا جائے گا اس کے اندر اللہ تعالیٰ کی مدد بھی آئے گی، اور ایک ایمان والے کے دل کے اندر اللہ تعالیٰ کے لیے جو محبت چھپی ہوئی ہے یہ اس بات کا بھی اظہار ہوتا ہے کہ وہ اپنا کوئی کام اللہ تعالیٰ کے نام اور اس کے تذکرے کے بغیر شروع کرنے کا تصور بھی نہیں کر سکتا۔ اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں کہ ہمیں بھی اپنے کاموں کا آغاز بسم اللہ کے ساتھ کرنے کی توفیق عطا فرمائے، ایسا نہ ہو کہ ہم بسم اللہ کے بغیر کوئی کام کریں اور اس کے بعد وہ کام صحیح ہونے کی بجائے خراب ہو اور ہم اس کی وجہ کو بھی نہ جان سکیں۔ سورت کا آغاز حروف مقطعات میں سے طویل ترین حروف کے مجموعے کے ساتھ ہے، اور مکی سورتوں کی یہی پہچان اور علامت ہوتی ہے کہ ان کے آغاز میں حروف مقطعات آتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے اس میں جو لفظ استعمال کیے وہ ہیں کاف، ہا، یا، عین، سواد، پانچ لفظوں کا مجموعہ ہے۔ سب سے چھوٹے حروف مقطعات ایک لفظ ہیں جیسے قاف اور سواد، اسی طرح اس کے بعد دو حروف جیسے یاسین یا حامیم، لیکن یہ طویل ترین مجموعہ ہے۔ بعض لوگوں نے ان کی بھی کئی وجوہات ڈھونڈی اور حروف مقطعات کے بارے میں بھی ہمارے ہاں تھوڑی سی غلط فہمی پائی جاتی ہے۔ بعض لوگ یہ سوچتے ہیں کہ یہ برکت کا ذریعہ ہے، ان کو گھروں میں لٹکا لیا جائے تو اس سے برکت ہوگی۔ تو بات یہ ہے کہ ایک چیز ذہن میں رکھنے کی ہے کہ کوئی بھی کام جو انسان دین سمجھ کے کرے، نیکی سمجھ کے کرے، اس کے لیے پیچھے دلیل موجود ہونی چاہیے۔ ٹھیک ہے، آپ کوئی پھول کی تصویر لگاتے ہیں، آپ کوئی سینری لگاتے ہیں، اسی طرح آپ وہ بھی لگائیں، آپ کی مرضی ہے۔ آپ کا وہ ایک ڈیکوریشن پیس تو ہو سکتا ہے بغیر کسی عقیدے اور نظریے کے اگر آپ لگائیں، لیکن اگر کوئی اس کو اس سوچ کے ساتھ لٹکاتا ہے کہ اس سے برکت ہوگی اور اس کی وجہ سے شاید انسان کچھ خیر پائے گا، تو اس کی پھر دلیل موجود ہونی چاہیے۔ اسلام کے اندر ایسی چیزوں کو ہماری مرضی پہ نہیں چھوڑا گیا، یہ نہیں کہا گیا کہ جس کا جو دل چاہے وہ وہی کرے اور بعد میں یہ کہہ دے کہ اس میں حرج کیا ہے۔ کیونکہ اگر یہ بات ہوتی کہ حرج کیا ہے تو پھر سوچئے ذرا آج دین کا کیا نقشہ بن چکا ہوتا۔ محدثین کی اصطلاح میں ایک بہت ہی معروف جملہ بولا جاتا ہے کہ لولا الاسناد، اگر سندیں نہ ہوتی۔ سند کیا ہوتی ہے؟ وہ ذریعہ جس کے ذریعے سے کوئی حدیث ہم تک پہنچتی ہے۔ تو وہ کہتے ہیں کہ اگر یہ سند کا سلسلہ نہ ہوتا تو جس کا جو دل چاہتا وہ کہتا رہتا اور اس کو دین بناتا۔ اور سچ ہے، جب کوئی رکاوٹ ہی نہ ہوتی تو کس کو کون پوچھنے والا ہوتا۔ لہٰذا ایسی کسی چیز کو کرنے سے پہلے ایک دفعہ ایک انسان ضرور سوچ لے کہ فائدہ تو ہو نہ ہو، ایسا نہ ہو کہ نقصان ہو جائے۔ اور اس سے بڑا نقصان اور کیا ہو سکتا ہے کہ انسان کوئی ایسا کام کر لے کہ جس کی کوئی دلیل نہیں۔ نہ کرنا بہتر ہے، فرض تو نہیں، گناہ کی بات تو نہیں ہے۔ ہاں بس یہ دیکھیے کہ اللہ تعالیٰ نے جو کلام پیش کیا ہے اس کے معنی کیا ہے۔ وہ لفظ جن کا معنی ہی نہیں معلوم، اس سے برکت بھی آئے گی تو کتنی اور کیا آئے گی۔ اللہ تعالیٰ ہمارے لیے آسانی کرے۔ اور وہ روایت جو حضرت جعفر بن ابو طالب کے بارے میں آتی ہے کہ انہوں نے شاہ حبش کے دربار میں اس سورت کو پڑھا تھا، اس کی ابتدائی آیات کو، یہ روایت مسند احمد میں ہے اور سیرت محمد بن اسحاق میں بھی ہے۔ فرمایا کاف، ہا، یا، عین، سواد، جب آپ اس کو پورے لفظوں کے کھچاؤ کے ساتھ پڑھتے ہیں تو واقعی ایک رقت بھی طاری ہوتی ہے، ایسا لگتا ہے کسی کو الرٹ کیا جا رہا ہے، اللہ تعالیٰ انسان کی توجہ کھینچتے ہیں۔ آؤ تو صحیح، دیکھو تم کیا سننے لگے ہو، تم کیا سنانے لگے ہو، اس کے لیے پھر توجہ کرو۔ کیا بات ہے؟ ذکر رحمت ربک عبدہ زکریا، یہ ہے تیرے پروردگار کی اس مہربانی کا ذکر جو اس نے اپنے بندے زکریا پر کی تھی۔ بہت ہی انجویل انداز سے سورت کا آغاز ہے۔ عموماً مکی صورتیں اس طرح سے شروع نہیں ہوتی جس طرح سے یہ صورت شروع ہوتی ہے۔ جیسا کہ صورت کا نام ہی صورت مریم ہے، اس سے بھی پتہ چلتا ہے کہ اس میں ضرور حضرت مریم علیہ السلام یا ان کے خاندان کے لوگوں کا تذکرہ ہوگا۔ حضرت زکریا علیہ السلام کون تھے؟ ہم صورت آل عمران میں ڈیٹیل سے پڑھ چکے کہ حضرت مریم علیہ السلام جو پیدائش سے پہلے ہی اپنے باپ کی شفقت سے محروم ہو چکی تھیں، ان کے باپ جو تھے بیت المقدس کے متولی تھے، دیکھ بھال کرنے والے تھے، ان کی ماں حنا جو تھی ایک نیک خاتون تھی۔ ابھی حضرت مریم علیہ السلام ان کے پیٹ ہی میں تھیں کہ انہوں نے منت مانی کہ انی نظرت لک ما فی بطنی محررا، کہ اللہ جو میرے پیٹ کے اندر ہے بچہ میں اس کو تیرے راستے میں آزاد کرتی ہوں۔ اور اس طرح سے جب بی بی مریم پیدا ہوئی تو ان کی کفالت کا معاملہ پیش ہوا تو بہت سارے لوگوں کی یہ خواہش تھی کہ اس بچی کو ہم پالیں، لیکن اس وقت ان کو پالنے کا جو اعزاز تھا وہ حضرت زکریا علیہ السلام کو ملا، کیونکہ رشتہ دار بھی تھے، نبی بھی تھے، ابھی تک اولاد کی نعمت سے محروم تھے. اللہ تعالیٰ بعض لوگوں کو اسی لیے کچھ نعمتوں سے دور رکھتا ہے تاکہ وہ کسی اور کام میں آ سکیں. اب یہاں معاملہ وہی ہے کہ زکریا علیہ السلام بی بی مریم کے پاس حجرے میں بن موسم کے پھل دیکھتے ہیں. ایک دم خیال آیا کہ یہ کہاں سے آیا، انا لکی ہاضا، اے مریم یہ کہاں سے تیرے پاس آیا. اس وقت بی بی مریم نے یہ نہیں کہا کہ یہ میری وجہ سے ہے، یہ میرے پاس ہے، میری کوئی کرامت ہے، بلکہ اس کو اللہ کی طرف منسوب کیا. اس وقت پھر حضرت زکریا علیہ السلام اپنے رب کو پکارتے ہیں، جس کا تذکرہ اگلی آیتوں میں ہے. یہاں سوال پیدا ہوتا ہے کہ ان کے اوپر اللہ کی رحمت کیا تھی، کس رحمت اور مہربانی کا تذکرہ ہے جو حضرت زکریا پر ہوئی تھی. تو روایات سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ حضرت زکریا علیہ السلام یہ بڑھئی تھے، کارپینٹر تھے، اور یہی پیشہ ان کی آمدنی کا ذریعہ بھی تھا. بنی اسرائیل کی طرف جو انبیاء کرام بھیجے گئے اسی سلسلے کی یہ کڑی تھے. اور یہاں رحمت سے مراد پھر نبوت ہوگی، کیونکہ زکریا علیہ السلام نبی بھی تھے اور اللہ تعالی نے ان کو مستجاب دعوات بھی قرار دیا تھا. ان کے بارے میں روایات سے ملتا ہے کہ یہ جو دعا کرتے تھے وہ قبول ہو جاتی تھی. تو سب سے بڑی رحمت تو بندے پہ یہی ہے کہ اللہ تعالیٰ اس سے راضی ہو جائے اور اس کو اپنے دین کے لیے چن لے. اب یہاں لفظ عبدہو پہ بھی غور کیجئے گا کہ نبی تھے اور عبد تھے، عبدیت اور نبوت کا کوئی کلیش نہیں ہے. حضرت آدم علیہ السلام سے لے کے محمد اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تک جتنے انبیاء کرام آئے وہ سب کے سب عبد تھے، اور کسی کو عبد کہنا یا کسی کا اپنے آپ کو عبد کہلانا اس کی عزت کو، رتبے کو کم نہیں کرتا. اصل رحمت کیا تھی اس کا تذکرہ اگلی آیتوں میں آتا ہے. اس نادا ربہ ندا ان خفیہ، جبکہ اس نے اپنے رب سے چپکے چپکے دعا کی تھی. کیا دعا تھی؟ قال رب انی وحن العظم منی واشتعل راس شیبا فلم اکم بدعائک ربی شقیہ. جبکہ اس نے اپنے رب سے چپکے چپکے دعا کی تھی کہ میرے پروردگار میری ہڈیاں کمزور ہو گئی ہیں اور سر بڑھاپے کی وجہ سے بھڑک اٹھا ہے، لیکن میں کبھی بھی تجھ سے مانگ کر محروم نہیں رہا. اور ساتھ ہی ساتھ کیا کہا؟ وَإِنِّي خِفْتُ الْمَوَالِيَ مِنْ وَرَائِي وَكَانَتِ امْرَأَتِي عَاقِرًا فَهَبْ لِي مِنْ لَدُنْكَ وَلِيًّا. مجھے اپنے مرنے کے بعد اپنے قرابت والوں کا ڈر ہے، میری بیوی بھی بھانچ ہے، پس تو مجھے اپنے پاس سے وارث عطا فرما. کون سا وارث؟ یارثنی ویارث من آل یعقوب واجعلہ ربی رضیا، جو میرا بھی وارث ہو اور یعقوب علیہ السلام کے خاندان کا بھی وارث ہو، اور اے میرے رب تو اسے مقبول بندہ بنا. یہ تھی حضرت زکریا علیہ السلام کی چپکے چپکے مانگی ہوئی دعا. پکارا اپنے رب کو، لیکن شور مچا کے نہیں، دھاڑنے کے انداز میں نہیں، آرڈر دینے کے انداز میں نہیں، غصے میں نہیں، بلکہ ندان خفیہ چپکے چپکے پکارا. کیوں؟ اس لیے کہ اللہ کو خفیہ دعا بڑی پیاری لگتی ہے. اللہ کو یہ پسند ہے کہ ایک انسان جب رب کو پکارے تو تضرعوں کے ساتھ پکارے، انابت ہو، رجوع کرنے کا انداز خشوع ہو اور خضوع ہو. اس وجہ سے انہوں نے چپکے سے پکارا. اور جس سے محبت ہوتی ہے، جس سے انسان اپنے دل کا راز بیان کرتا ہے، اس کے ساتھ تو چپکے چپکے بات کرنے میں مزہ آتا ہے کہ کہیں کوئی دوسرا نہ سن لے. رشتہ داروں کا خوف تھا کہیں وہ ان کو بے وقوف نہ سمجھے، ایک یہ بھی وجہ بنتی ہے، کیونکہ جو مانگ رہے تھے چیز کوئی وہ مانگنے کی عمر تھوڑی تھی. اس عمر میں کوئی اولاد تھوڑی مانگتا ہے جو زکریا علیہ السلام مانگ رہے ہیں، کہ اللہ لوگ کیا کہیں گے اس بڈھے بابے کو، کیا سوجا. خود ہی اپنی حالت پہ حیرت کرتے ہیں کہ جب ہڈیاں کمزور ہو گئیں، سر بڑھاپے کی طرح سے بھڑک اٹھا، اب اس عمر میں جب لوگ اولاد مانگتا دیکھیں گے تو کیا کہیں گے کہ دیکھو بڑھاپے میں مانگ رہا ہے. اور جب ظاہری اسباب ختم ہو جائیں, جب سارے امکانات ختم ہو جائیں, اس وقت بندہ رب کو چپکے سے تو پکار سکتا ہے لیکن لوگوں کے اندر بات نہیں کر سکتا. ذرا سوچئے, ایک بندے کے ساتھ رب کا کیا تعلق ہے؟ ہر وہ بات جو دوسرے نہ سمجھ سکیں نہ مان سکیں, اس کو بندہ رب کے ساتھ چپکے سے کہہ دے. انوکھی دعا تھی, اللہ کو بڑا پیار آیا ہوگا زکریا علیہ السلام پہ. اللہ کو پتا کہ دلوں کے اندر کیا ہے, اور حسرت زکریا علیہ السلام کی اولاد کی خواہش اپنی جان کے لیے نہیں تھی, اپنے بینک بیلنس کا وارث نہیں چاہیے تھا, لاکھوں کی دولت کا کھلوتا وارث, تنہا وارث نہیں چاہیے تھا, بلکہ چاہیے بھی تو کیا تھا کہ یارثنی و یارث من آل یعقوب, میرا بھی وارث ہو اور آل یعقوب کا بھی وارث ہو. یہ دین کا عطیہ جو تو نے مجھے دیا, میرے بعد کس کے پاس جائے گا, یہ کس کو ملے گا؟ آج میری ہڈیاں کمزور ہو گئیں, میں ضعیف ہو گیا, میرا سارا بدن کمزور ہو گیا, میرے اعضاء کمزور ہو گئے, سر میں سفیدی آ گئی, سارا سر سفید ہے. وشتال کے لفظ میں شولے کا لفظ چھپا ہوا ہے, شین عین لام. سر شولے کب مارتا ہے؟ کبھی آپ دور سے دھواں اٹھتا دیکھیں نا, اسی طرح کسی کے سفید اڑے ہوئے بالوں کو دیکھیں. اور بعض لوگ بالوں کو سرخ کر لیتے ہیں مہندی کے ساتھ, تو وہ بھی دور سے شولے اٹھتے ہوئے دکھتے ہیں. کہتے ہیں سر میں سے تو شولے نکل رہے ہیں, شدت ہے, بڑھاپے کی شدت بتا رہے ہیں. اب یہ کون سی عمر تھی؟ بعض کہتے ہیں یہ 60, 70, 65, بعض نے 110 سال بھی کہی, اور ان کی بیوی 98 سال 98 ایئرز کی تھی. کوئی بھی عمر ہو سکتی ہے, لیکن دیکھیے کہ ایک ایمان والا اللہ سے مایوس نہیں ہوتا. اسی لیے تو بڑے پیار سے کہتے ہیں وَلَمَّكُمْ بِدُعَائِكَ رَبِّ شَقِيَّا, اے میرے رب میں تجھ سے مانگ کے کبھی محروم نہیں رہا. یہ ہے وہ عقیدہ جو بندے کو مستجاب و دعوات بناتا ہے کہ اللہ آپ نے تو میری کبھی موڑی ہی نہیں, اس طرح سے تو میں کبھی خالی ہاتھ نہیں آیا, میں نے تجھ سے جو مانگا تو نے مجھ کو دیا, میں کبھی شرمندہ نہیں ہوا آپ سے مانگ کے. کبھی انسانوں سے مانگنے والوں کو دیکھا کریں, یا تو مانگی ہوئی چیز ملتی ہی نہیں ہے, اور ملتی بھی ہے تو چار باتیں سن کے ملتی ہے. ایسے پھینکتے ہیں ہاتھ میں پیسہ کہ جیسے کسی نے بھیک مانگی. کسی ایک سے مانگ کے دیکھیے, پیار سے بھی کوئی نہ دے دے 10 دفعہ جتلائے گا. ایک تحفے کی صورت میں کسی شادی, کسی خاص عید کے موقع پہ دیا ہوگا, ساری زندگی نہیں بھولتے فلاں موقع پہ فلاں کو یہ دیا تھا. آج تک اللہ نے کیا کچھ دیا, کبھی جتلایا؟ ذرا سوچیے تو صحیح. ایسے رب سے مانگ کے انسان کبھی مایوس نہیں ہوتا. دعاؤں کی قبولیت میں ایک بہت اہم چیز ہے, کیا؟ ادعوا اللہ وانتم موقنون بالاجابہ. تم اللہ کو پکارو اس حال میں کہ تمہیں قبولیت کا یقین ہو. یہ وہ یقین ہے جو اللہ تعالی کی رحمت کو جوش میں لاتا ہے. زکریا کے پاس خود تھا ہی کیا, ساری عمر تو اپنی ہڈیاں گھسیٹ کے بڑھئی کا کام کیا, اپنا پیٹ پالا. کوئی اتنی بڑی رقم نہیں تھی کہ اس کا وارث چاہیے ہوتا کہ دولت کہیں اور نہ چلی جائے. اور انبیاء کرام تو ویسے بھی ساری دنیا سے زیادہ مال سے بے رغبت ہوتے ہیں, زہد ہوتا ہے ان میں. اور ویسے بھی صحیح بخاری اور مسلم کی روایت میں آتا ہے کہ اللہ کے نبی نے فرمایا کہ ہم انبیاء کا ورثہ تقسیم نہیں ہوتا, ہم جو کچھ چھوڑ جائیں وہ سب صدقہ ہے. ترمذی کی بھی ایک روایت ہے کہ ہم جماعت انبیاء ہیں, ہمارا ورثہ نہیں بٹا کرتا. تو لہٰذا زکریا علیہ السلام کا یہ کہنا کہ مجھے وہ بیٹا دے جو میرا وارث ہو, اس سے مراد ورثہ نبوت ہے, نہ کہ مالی ورثہ. کیونکہ آگے لفظ آل یعقوب بھی آ گیا, جیسے ایک جگہ وارث سلیمان داؤد کے لفظ آتے ہیں کہ سلیمان داؤد کے وارث ہوئے. کون سی وراثت؟ نبوت کے وارث, نہ کہ مال کے وارث. کیونکہ مال کے وارث ہوں تو سارے بیٹے ہوں گے, کوئی ایک بیٹا تھوڑی ہوتا ہے. تو اس سے پتا کیا چلتا ہے کہ جن کو اپنی زندگی میں دین کی فکر ہوتی ہے, ان کو اپنے بعد بھی دین ہی کی فکر ہوتی ہے. جو زندگی بھر علم کے ساتھ جڑے رہتے ہیں ان کو فکر یہ ہوتی ہے کہ ہمارے بعد علم کا ورثہ کسی ایسے ہاتھ میں منتقل ہو جائے کہ جو اس کی قدردانی کر سکے. ہم سب اپنے اوپر غور کریں, ہمیں کیا فکریں ہوتی ہیں. صرف اتنی سی بات میں اگر حضرت یعقوب علیہ السلام کو سامنے رکھتے ہوئے ذرا اپنے رویوں پہ غور کر کے ہم دیکھیں, بڑھاپے کی اولاد. آپ کہیں گے ڈاکٹرز تو ویسے ہی منع کر دیتے ہیں, وہ تو عمر ہی نہیں رہتی اولاد پیدا ہونے کی. یاد رکھیے, جہاں دنیا کے سارے سہارے چھٹتے ہیں نا, وہاں سے اللہ کی مدد آتی ہے. جس کام کو دنیا والے کہہ دینا اب یہ مشکل ہے, بس سمجھ لیں کہ اب انشاءاللہ وہ ہو جائے گا. جہاں دنیا والے مایوس کریں وہیں سے امید رکھیے, اس لیے کہ اللہ تعالیٰ وہ کر سکتا ہے جو لوگ نہیں کر سکتے. اور ان یوزل لوگوں کے ساتھ ان یوزل واقعات ہوتے ہیں, غیر معمولی لوگوں کے ساتھ غیر معمولی واقعات ہوتے ہیں. وہ لوگ جو اللہ تعالیٰ کے ساتھ غیر معمولی حالات میں تعلق بڑھا لیتے ہیں نا, پھر اللہ تعالیٰ ان کے ساتھ دوسروں سے بالکل مختلف معاملات کرتا ہے. اور جتنا آپ کو یقین ہوگا اتنا اللہ آپ کو دے گا. تعلق بڑھانے کی ضرورت ہے. پھر ایک وہ بھی وقت آئے گا کہ آپ کو تو مانگتے ہوئے بھی ڈر آئے گا کہ جو مانگا مل جانا ہے, سوچ کے مانگو, کوئی غلط چیز ہی نہ مانگ لو. ورنہ ایک ایمان والا اپنے رب سے مانگے اور رب اس کو نہ دے, یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ لیکن اللہ آپ کے دل میں ڈالتا ہی وہ چیز ہے جو آپ کے لیے بہتر ہوگی. اس لیے اپنی زندگی سے مایوسیوں کو نکالیے. جو بت اپنے دل میں بٹھایا ہوا ہے نا, کوئی مال کا, کوئی کاروبار کا, کوئی جاب کا, کوئی اولاد کا, کوئی گھر کا, ان سب کو نکال کے باہر کیجئے. یہ دل ان چیزوں کے لیے نہیں بنا. آپ بہت قیمتی ہیں, آپ کا وقت بہت قیمتی ہے, آپ کی صحت بہت قیمتی ہے. اس کو اس دنیا کے غموں میں مت کھلائیے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایک بڑی پیاری دعا سکھاتے تھے کہ لا تجعل الدنیا اکبر همنا, اے اللہ اس دنیا کو میرے ہم یعنی غم کا ذریعہ نہ بنا, مجھے دنیا کا کوئی غم نہ لگا. اور حقیقت یہ ہے کہ جو بڑا غم لگا لیتے ہیں ان کے چھوٹے غم ویسے ہی کم ہو جاتے ہیں. جو آخرت کا غم لگا لے گا اس کے لیے دنیا کا ہر غم چھوٹا, اور جو آخرت کی تمنائیں پال لے گا اس کے لیے دنیا کی ہر تمنا ہچ ہو جائے گی. پھر اس کو آسمان کے اس پار جنت دکھے گی. وہ اس دنیا کو جیسے تیسے گزارے گا. ایک موقع پہ بارش نہیں تھی, صلاۃ الاستسقاء کے لیے لوگ جمع ہونے کے لیے نکلے کہ ایک کھلے میدان میں جا کے دعا کرتے ہیں بارش کی. جب سب قافلہ تیار تھا تو ایک چھوٹی سی بچی قافلے میں سے نکلی, کہا ٹھہرو میں بھی آتی ہوں. کہا بھی تم کدھر چل دی؟ کہنے لگی کہ وہ چھتری لینا بھول گئی, کیونکہ جب ہم واپس آ رہے ہوں گے تو بارش ہو رہی ہوگی. یہ ہے اصل وہ بات کہ ولم اکم بدعائک ربی شقیہ, میں کبھی بدبخت نہیں رہا آپ سے مانگ کر. اور یہ وہ دعا ہے کہ جو اگر انسان کی زبان پہ رہے تو آپ کو منہ سے کچھ کہنا بھی نہیں پڑتا, اللہ تعالیٰ آپ کے من کی مراد کو پورا کر دیتا ہے. اسباب کی بھی بات کرتے ہیں, پہلے مانگ لیا اور اب کہہ رہے ہیں بیوی بانچ ہے, لیکن کوئی بات نہیں, میری تو آس تیرے اوپر ہے. وَجْعَلْهُ رَبِّي رَضِيًّا, اے اللہ اس بندے سے تو راضی بھی ہو جانا. کتنے ماں باپ ہیں جو دعا تو مانگتے ہیں اولاد کے لیے اور ساتھ یہ بھی مانگے کہ اللہ وہ بچہ تیرا بھی پیارا ہو, تجھے بھی وہ پیارا لگے, تو اس سے راضی رہنا. ہم تو اس وقت اپنی ہی دنیا میں کھوئے ہوتے ہیں. بہت بھی کہیں گے تو یہ کہہ دیں گے کہ اللہ تعالیٰ اس کو نیک بنانا, لیکن اتنی گہری دعا مانگنے کی کس کو توفیق ہوتی ہے جس کا اپنا دل اللہ سے جڑا ہو, جو خود اللہ کو راضی کرنے کی خواہش رکھے. ورنہ ہم تو اکثر یہی سوچ رہے ہوتے ہیں کہ دنیا والوں کو کیسے راضی کریں. اور اس سے یہ بھی پتہ چلتا ہے کہ اللہ کسی سے راضی ہو جائے یہ بھی ایک نعمت ہے, اور یہ اللہ ہی کی طرف سے ملتی ہے کہ اللہ کس سے خوش اور کس سے خوش نہیں ہے. یہاں رضیین بمانی مردیین ہے, پسندیدہ کے معنوں میں, اس کے قول اور عمل کو پسند کرنا, یا پھر رادین کے معنی میں, یعنی تو اس کو ایسا کر دینا کہ وہ ہر دکھ سکھ ہر حال میں تجھ سے راضی رہے, شکوے نہ کرے. یہ کون سا بندہ ہوتا ہے جو اپنی تقدیر پہ راضی ہو. اور جو آج اللہ کے دیے ہوئے پہ راضی ہوگا کل اللہ اس کے ٹوٹے پھوٹے پہ راضی ہوگا. جو آج کہے کہ اللہ جو دیا اس پہ بھی راضی اور جو تُو نے نہیں دیا اس پہ اور زیادہ راضی, تو اللہ بھی کل اس کو کہہ دے گا کہ جو تُو تھوڑے سے عمل کر کے لایا اس پہ بھی راضی ہوں اور جو تجھ سے رہ گئے میں اس پہ بھی راضی ہوں. یہ خود کلامیاں ہیں, کیا کریں اپنے رب کے ساتھ. بالکل آپ بیگانہ ہو جائیں گے دوسروں سے, کسی کی طرف نگاہ نہیں اٹھے گی. پھر واقعی یاک نعبدو و یاک نستعین کی کیفیت آئے گی. پھر آپ محسوس کریں گے اپنے تعلق کو رب کے ساتھ, کہ پھر دو عالم سے بیگانہ ہو جائیں گے. دو عالم سے کرتی ہے بیگانہ دل کو, عجب چیز ہے لذت آشنائی. اور اللہ پہ نظروں کا لگ جانا یہی ہے اصل میں بندگی اور غلامی. اب ذرا دیکھیے دل سے نکلی دعا کیسے پوری ہوتی ہے. اللہ تعالیٰ نے فوراً دعا قبول کی, جواب بھی آ گیا, سمع اللہ لمن حمیدہ, اللہ نے سن لی بات اس بندے کی جس نے اس کی تعریف کی. یہ اللہ کی تعریفیں ہی تو ہیں کہ جو آپ دے سکتے ہیں وہ کوئی دوسرا نہیں دے سکتا. جواب آتا ہے, یا زکریہ, اے زکریہ, کسی کو بیچ میں نہیں ڈالا اللہ تعالیٰ نے کہ اس کو کہہ دو اس کے ذریعے, نہیں, سٹریٹ فارورڈ ڈائریکٹ بالکل کلیئر کٹ. کیا کہا؟ یا زکریہ, اے زکریہ, انا نبشرک بغلام اسمہ یحییٰ, ہم تجھے ایک بچے کی خوشخبری دیتے ہیں جس کا نام یحییٰ ہے. اور کیسا ہے یہ نام؟ لم نجعل له من قبل سمیا, ہم نے اس سے پہلے اس کا ہم نام بھی کسی کو نہیں کیا. آپ بچہ مانگتے ہیں, ہم آپ کو یحییٰ دیتے ہیں, حیون سے زندگی والا, اور نام بھی اتنا انیوژل, یونیک نام, نیا نام, انوکھا نام. لوگوں کی خواہش ہوتی ہے نا نیا نام رکھنے کی, اللہ نے نام بھی خود ہی تجویز کر دیا. اور جو انہوں نے کہا نا ملت ان کا اپنے پاس سے, اس کا بھی مطلب یہ ہے کہ چونکہ اسباب ختم ہو چکے ہیں اب تو اپنے فضل سے دے دے. اور اللہ تعالیٰ نے کہا ہم دیتے ہیں. اس سے کیا پتہ چلتا ہے؟ پہلی بات یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ دعاؤں کو سنتے ہیں, یہ اللہ تعالیٰ کے السمیع ہونے کی دلیل ہے. پھر دوسری اللہ تعالیٰ کے المجیب ہونے کی دلیل ہے کہ اللہ تعالیٰ دعاؤں کو بھی قبول کرتے ہیں. پھر اس کے بعد اگلی بات اس سے کیا پتہ چلتی ہے کہ اللہ تعالیٰ دعاؤں کے جواب بھی دیتے ہیں. وہ تو نبی تھے نا, براہ راست وہی ہوتی تھی. جواب آ گیا, یا زکریہ, کیا آج بھی دعا کرنے کے بعد ایسی کوئی پکار آتی ہے؟ بالکل آتی ہے. یہ محسوس کرنے کی بات ہے. بعض دفعہ آپ اتنے دل سے دعا کرتے ہیں کہ آپ کو فوراً لگ جاتا ہے کہ آج یہ قبول ہو جانی ہے. آپ کی ہر وہ دعا جو قبول ہوئی ہوگی نا, آپ کو پہلے سے اشارہ ہو گیا ہوگا کہ یہ قبول ہو گئی ہے. اور دیکھا جائے نا تو اصل میں بات یہ ہوتی کہ ہم کس وقت پوری کنسنٹریشن سے پوری توجہ سے مانگ رہے ہیں, وہ دعا پھر قبول ہوتی ہے. اور دعا تو ہر ایک قبول ہوتی ہے. اللہ کے نبی نے فرمایا ہر دعا قبول ہوتی ہے تین میں سے ایک طرح سے, یا تو مانگی ہوئی چیز مل جاتی ہے اور یہ سب سے ہلکا درجہ ہے, یا اس کے ذریعے کوئی مصیبت دور ہو جاتی ہے یہ درمیانہ درجہ ہے, یا پھر اللہ تعالیٰ اس کو آخرت کے لیے ذخیرہ کر لیتا ہے تاکہ قیامت کے دن کی سختیوں میں سے کوئی سختی اس کی وجہ سے معاف ہو. اور یہ بہترین درجہ کہ کل قیامت کے دن جب لوگوں کی دعاؤں کی پوٹلیاں آئیں گی نا, جس کی وجہ سے درجے بلند ہوں گے یا جہنم سے نجات ہوگی, تو انسان خواہش کرے گا کہ اللہ جو میری دعائیں دنیا میں قبول ہوتی تھیں وہ بھی نہ ہوتی اور آج میں اس کی وجہ سے خیر پاتا. تو انسان کو اپنے رب کے ساتھ خوش رہنا چاہیے. اب ذرا دیکھیے خوشخبری سن کر زکریہ علیہ السلام کے دل میں کیا آیا. خوشخبری بھی مل گئی, دعا بھی قبول ہو گئی, لیکن انسان تھے نا, فوری ریئیکشن کیا ہوا؟ قال ربی انا یکون لی غلام. زکریہ علیہ السلام کہنے لگے, اے میرے رب, میرے ہاں لڑکا کیسے ہوگا؟ کیوں؟ وکانت امرأتی عاقرا, میری بیوی تو بانچ ہے یعنی بچے پیدا کرنے کے قابل نہیں. وقد بلغت من الكبر عتيا اور میں خود بڑھاپے کے انتہائی ذوق کو پہنچ چکا ہوں. پھر دعا کی مانگی تھی, ہے نا انسان پہلے مانگتا ہے اور جب مل جائے امید لگتا ہے کہتے یہ ہوا کیسے. ہمارا بھی یہی حال ہے نا, کچھ مانگتے ہیں ہو جائے کہتے ہیں ہائے یہ کیسے ہو گیا, یقین نہیں آ رہا. سورۃ آل عمران میں ہم پڑھ چکے ہیں ہنالک دعا زکریہ ربہ, اسی جگہ زکریہ نے اپنے رب سے دعا کی. یہ نہیں کہا بی بی مریم تم کر دو, تم بہت پہنچی ہوئی ہو اللہ تمہاری سنتا ہے. نہیں وہ تو چپکے کر رہے تھے کہ جو رب مریم کی سن سکتا ہے وہ میری بھی سن سکتا ہے, جو مریم کا رب ہے وہ میرا بھی رب ہے. لہذا اللہ تعالیٰ نے کہا کہ ہوگا, کہ یہ کیسے ہوگی میری تو بیوی بانچ ہے. آخر کہتے اس عورت کو جو بڑھاپے کی وجہ سے اولاد جننے کی صلاحیت سے محروم ہو چکی ہو, اور اس کو بھی آخر کہتے ہیں جو شروع سے بانچ ہو. یہاں دوسرے معنوں میں, کیونکہ بیوی جوانی سے ہی آخر تھی. جو لکڑی سوکھ جاتی ہے نا اس کو عربی میں اتیہیا کہتے ہیں. مراد کیا ہے؟ بڑھاپے کا آخری درجہ جس میں ہڈیاں اکڑ جاتی ہیں. مطلب کیا کہ بیوی تو جوانی سے بانچ ہے اور میں بڑھاپے کی آخری سیڑھی پہ کھڑا ہوں, اولاد کیسے ہوگی. روایت میں آتا ہے کہ حضرت زکریہ علیہ السلام کی بیوی کا نام اشا بنت فاقوس بن میل تھا, اور یہ حضرت حنہ جو حضرت مریم کی والدہ تھی ان کی بہن تھی, بہرحال رشتے داری تھی قریب کی. روایت سے یہ بھی ملتا ہے کہ حضرت یحییٰ اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام آپس میں خالہ زاد بھائی تھے, تو بہرحال اچھے خاندان سے تھے. آل عمران انہی کے نام پہ ایک سورت تھی. اب اللہ تعالیٰ ان کو بتاتے ہیں کہ آپ کیوں فکر کرتے ہیں, آپ کیوں اسباب کے اوپر پریشان ہیں. اللہ کی قدرت کو اسباب سے کیا لینا. ٹھیک ہے کائنات میں جو چیزیں ہو رہی ہیں یہ اسباب کے پردے میں ہو رہی ہیں, لیکن اللہ تعالیٰ تو اس کے بغیر بھی کن کے ذریعے کام کرنے والا ہے, کیونکہ وہ تو صاحب کن فیکون ہے. پھر کیا ہوا؟ قال کذالک, ارشاد ہوا کہ وعدہ اسی طرح ہو چکا, یعنی اب ایسے ہی ہوگا. یہ اللہ نے کہا یا فرشتے کے ذریعے سے کہا, یعنی بات یہی ہے. مراد کیا ہے کہ تم اسباب کو دیکھ رہے ہو, اللہ اپنی قدرت دکھانا چاہتا ہے. قال ربک ہو علیہ حیون, اور تیرے رب نے کہا میرے لیے یہ بات بڑی آسان ہے. کیا؟ بڑھاپے میں اولاد کا پیدا کرنا میرے لیے آسان ہے. وقد خلقتک من قبل ولم تک شیئا, اور اس سے پہلے ہم نے تجھے بھی تو پیدا کیا تھا جبکہ تو کچھ بھی تو نہ تھا, نہ نام تھا نہ کچھ تھا, تیری تو کوئی ہستی نہیں تھی. جب تجھے پیدا کر دیا تو تیرا بچہ پیدا کرنا کیا مشکل ہے. یقین دلایا جا رہا ہے ان کو کہ غم نہ کریں, ہوگا. اتنی اچانک خوشخبری سن کر یقین بھی تو نہیں آتا نا. یہ خوشی اور تعجب کی ملی جلی کیفیت ہے. کہا اچھا ابھی بھی یقین نہیں آیا. قال رب اجعل لی آیا, کہا میرے رب میرے لیے کوئی نشانی کر دے. کوئی نشانی, کوئی ایسا سائن جس سے پتا چلے. آج کل تو پریگننسی کی کئی نشانیاں ملیں گی نا, کئی ٹیسٹ ہیں. اب ان کو یقین نہیں تھا کہ اللہ تعالیٰ کوئی نشانی کر. قال آیتک الا تکلم الناس ثلاث لیال سویا, کہنے لگے میرے پروردگار میرے لیے کوئی علامت مقرر فرما. ارشاد ہوا کہ تیرے لیے علامت یہ ہے کہ باوجود بھلا چنگا ہونے کے تو تین راتوں تک کسی شخص سے بول نہ سکے گا. راتوں سے مراد رات اور دن ہے, اور سویا کا مطلب ہے بالکل ٹھیک ٹھاک تندرست, کوئی بیماری نہیں کہ جو بولنے سے روک دے, یعنی گونگا نہیں ہونے والی بات. قدرت کے باوجود زبان سے گفتگو نہ ہو تو سمجھ لینا کہ یہ خوشخبری کے دن ہے. پیچھے ہم پڑھ چکے سورۃ آل عمران میں بڑی ڈیٹیل سے بات ہوئی تھی. کیوں بند ہوئی زبان؟ تاکہ اللہ کا ذکر کرے اور شکر میں مصروف رہے. اور ویسے بھی جو لوگ اللہ کے احسانوں کے نیچے دبے ہوتے ہیں وہ زیادہ نہیں بولتے, وہ خاموش رہتے ہیں. کوئی بیماری نہیں, کوئی گونگا پن نہیں, کوئی فالج نہیں, کوئی لکوا نہیں, کلام سے روکنے والا کوئی مرض نہیں، لیکن آپ بولیں گے نہیں. کہا ٹھیک ہے. فخرج علی قومہ من المحراب. اس کے بعد زکریہ مسجد سے نکل کر اپنی قوم کے پاس آئے. فوحا الیہم ان سبحوا بکرۃ وعشیہ. اور اشاروں سے ان سے کہا کہ صبح و شام اللہ کی پاکی بیان کرو. دیکھیے زبان رک گئی یا روک لی گئی، لیکن اشاروں سے بھی تبلیغ کر رہے ہیں. بندہ مومن کے پاس کوئی عذر نہیں رہتا. جس کو بات کرنی ہے، جس کو انسانیت کی خدمت کرنی ہے، وہ کر کے رہے گا. جا کے لوگوں سے کہا کہ اللہ کو یاد کرو، صبح و شام اس کی پاکیزگی بیان کرو، کیونکہ جو کام خود کر رہے تھے وہی دوسروں کو کرنے کا حکم دیا. صبح و شام اللہ کی تسبیح سے مراد مفسرین نے عصر اور فجر کی نماز کے لیے دو وقتوں میں، خاص طور پہ اللہ کی تسبیح اور حمد بیان کرو. اور محراب سے مراد وہ حجرہ جو وہ اللہ کی عبادت کے لیے استعمال کرتے تھے. یہ حربن سے ہوتا ہے، حرب کہتے ہیں لڑائی کو. تو محراب کیا ہے؟ وہ جگہ جہاں شیطان سے لڑائی کی جائے. نفس خوشی ہوتی ہے نا، عبادت ایسے تھوڑی ہوتی ہے. گھنٹوں کے اعتبار سے انسان بیٹھ سکتا ہے اگر اس کے اندر صبر نہ ہو. ہمیں کیا پتا چلا اس سے کہ جب اللہ کو خوشی دے تو اللہ کا زیادہ ذکر کرو، زیادہ خوشی مناؤ. آج کے دور کا کوئی انسان ہوتا تو بیبی شاور کی تیاریاں کر رہا ہوتا، کوئی پارٹی رکھی جاتی، نہ جانے کیا کچھ ہوتا. لیکن ایمان والا اللہ کی نعمتوں میں جب ڈوبتا ہے تو پہلے سے بھی زیادہ خیر کے کاموں میں مصروف ہو جاتا ہے. ہمارے ہاں انسان اچھا بھلا نیکی کا کام کر رہا ہوتا ہے اور ایسی ہی کوئی خوشخبری مل جائے، ہو سکتا ہے اس کی کسی نیکی کا صلہ ہو، اور انسان اس خوشی میں وہ نیکی ہی چھوڑ دیتا ہے. کتنے لوگ ہیں جن کی اولادوں نے ان کو اللہ کے دین کے کام سے روک دیا، قرآن کی کلاسوں سے روک دیا. ٹھیک ہے ذمہ داریاں اور چیز ہیں، لیکن کیا ہم کل قیامت کے دن اپنی اولادوں کو آگے کرنا چاہیں گے؟ یہ معصوم تو ہمیں کچھ نہیں کہتے، آرگنائز ہمیں خود نہیں ہونا آتا، وقت کو سیٹ نہیں کر پاتے، ٹائم مینج نہیں کر پاتے. کبھی ان معصوموں کا نام لے کے دین کے کام سے مت رکیے. اللہ سے دعا یہ کیا کریں کہ اللہ وہ نعمتیں دیں جو دین کے کام میں ہماری معاون ہو، اور آپ جو مانگیں گے نا اللہ آپ کو وہی دے گا. اب یہاں پہ باپ کا بیان ختم، بیچ کے سارے مرحلے نہیں ہیں. قرآن پاک کا مزاج کتنا پیارا ہے، نصیحت والا انداز ہے، بیچ میں کوئی کہانیاں نہیں، کیا ہوا کیسے ہوا، بس امید لگی اور ساتھ ہی پھر بچے سے خطاب ہے، یا یحییٰ، اے یحییٰ، خذ الکتاب بقوہ، میری کتاب کو مضبوطی سے تھام لے، وآتیناہ الحکم صبیہ، اور ہم نے اسے لڑک پن ہی میں دانائی عطا فرما دی، وحنانم من لدنا، اور اپنے پاس سے شفقت، وزکاہ، اور پاکیزگی بھی، وکان تقیہ، اور وہ پرہیزگار شخص تھا. اتنا ہی نہیں، وبرم بوالدیہ، اور اپنے ماں باپ سے نیک سلوک کرنے والا تھا، ولم یکن جبارن عصیہ، اور وہ سرکش اور گناہ گار نہ تھا. کتنا بختوں والا بچہ ہے، اس کی تعریفیں آسمانوں سے ہو رہی ہیں. یا یحییٰ، اے یحییٰ، بچپن سے بچے کو خطاب ہے. انبیاء کرام کو اللہ نے پکارا، یا آدم کے لفظ ہیں، یا موسیٰ، یا زکریہ پڑا، اور یہ بچہ کیسا انوکھا بچہ ہے، اس کو شروع میں ہی رب کائنات پکارا ہے، اے یحییٰ، بشارت ہے. اللہ تعالیٰ نے اتنا پیارا بچہ دیا. بیچ میں جو کلام مخذوف ہے وہ کیا ہے؟ کہ زکریہ علیہ السلام کی بیوی حاملہ ہوئی، پھر یحییٰ پیدا ہوئے، پھر جب مخاطب بنانے کے قابل ہو گئے تو ہم نے کہا کہ یا یحییٰ، اے یحییٰ. اور روایات میں آتا ہے کہ جب یہ کلام ہوا تو اس وقت ان کی عمر 2 سال تھی، کیونکہ 2 سال سے پہلے تو بچہ ویسے ہی فطرت کے نور میں ہوتا ہے. جب زبان کھلتی ہے پھر اسی کے بعد ہی بات کرنے کے قابل ہوتا ہے. بچپن نے کہا خذ الکتاب بقوہ, کتاب کو مضبوطی سے پکڑ لو. یہ کیسا پکڑنا تھا؟ عمل کا پکڑنا. یہ نہیں تھا کہ اس کو گرنے نہ دو. کتاب سے یہاں مراد تورات ہے, اور قوت سے مراد کوشش اور توفیق الہی سے مدد طلب کرنا, یعنی اس کو پکڑو. اللہ تعالیٰ نے ان کو تورات سکھائی, پڑھتے تھے اس کو, اس کے احکامات لوگوں کو بتاتے, تبلیغ کرتے. بچپن میں کسی کو تبلیغ کرتے آپ نے نہیں دیکھا ہوگا کہ بچہ بھی ملا اور آسمانی کتاب کا عالم بھی بنا. کوشش محنت بچپن سے آ گئی. اللہ سب بچوں کو ایسے ہی بنا دے, ان کے دن بچپن میں صرف کھیل کھلونوں میں نہ گزر جائیں. یہ جو بچپن کی عمر ہے نا, یہ ساری زندگی کی کریم ہوتی ہے. اس عمر میں جو مائیں اپنے بچوں کی بہترین پرورش کرتی ہیں نا, اس کا اثر پھر آگے آتا ہے. ہم کہتے ہیں بہترین تربیت کا مطلب یہ ہے کہ ان کو قرآن حفظ کرا دو, ان کو مسجد میں بھیج دو, مدرسے میں بھیج دو. ٹھیک ہے, یہ سب اچھی باتیں ہیں, آف کورس اس میں کوئی شک نہیں, لیکن یاد رکھیے آپ پورا قرآن بھی حفظ کروا دینا, پھر بھی شاید آپ کو ڈانٹ کے کہنا پڑے چلو نماز پڑھو. بات نہیں بنتی. بات کب بنتی ہے؟ جب آپ ان کے دل میں اسلام کی رخ پیدا کریں, ان کی آنکھوں سے جھلکے کہ ان کے اندر قرآن ہے, ان کے آداب, ان کا اٹھنا, ان کا بیٹھنا, ان کے اندر وہ رنگ نظر آئے جو بعد میں پھر صبغت اللہ میں بدلتا ہے. اس لیے ماں کو بچوں کی تعلیم کے ساتھ ساتھ تربیت کی کوشش کرنی چاہیے, روحانیت کو پیدا کریں. ایک ماں نے کہا کہ بچہ حافظ ہے پر نماز نہیں پڑھتا. رمضان میں میں اس کا پورا قرآن سنتی ہوں, گھنٹوں بیٹھتی ہوں, لیکن ٹی وی نہیں چھوڑتا. تو میں نے کہا اس غریب کا کیا قصور ہے؟ آپ نے اس کو قرآن تو پڑھا دیا, تو اس قرآن نے کیا کہا ہے وہ تو نہیں بتایا. اس لیے بہت ضروری ہے کہ جہاں آپ اپنے بچوں کو قرآن کے لفظوں کا حافظ بناتے ہیں نا, تو وہاں ان کو اس کے معنی, اس کا مفہوم اور اس کی دل کو پگھلانے والی تفسیر بھی سنوائیں. اور جب آپ ان کو نماز کے لیے لے کے جاتے ہیں تو ایاک نعبد و ایاک نستعین کا مطلب بھی بتائیں. آنکھوں سے جھلکتا ہے انسان کے کہ اس کے اندر کیا ہے, ورنہ یاد رکھیے کہ وہ کتابوں کا بوجھ تو ہو جائے گا, دل نہیں پگھلے گا. حضرت یحییٰ علیہ السلام کو تو اللہ نے چنا تھا, ٹھیک ہے جن کو اللہ بچپن سے چن لے اس کی بات ہے, لیکن یہ تو اللہ کی طرف سے وحبی تھے نا, وحبی نعمت تھی. آپ اپنے بچوں کے لیے قصبی نعمت بھی پا سکتے ہیں, محنت کیجئے. ماں ہی وہ ادارہ ہے کہ جہاں سے پھر اسماعیل علیہ السلام جیسے بچے نکلتے ہیں. کوئی مکتب نہیں تھا, کوئی مدرسہ نہیں تھا, سکھائے کس نے اسماعیل کو آداب فرزندی. آج بچوں کو سارا دین سکھا دیا جاتا ہے, لیکن ماں باپ کے ساتھ بات کیسے کرتے ہیں یہ نہیں سکھایا جاتا. بچے دین کا سارا غصہ بھی ماں باپ پہ ہی نکالتے ہیں. روایات میں آتا ہے کہ بچپن ان کا کتنا پیارا تھا کہ بچے آپ سے کھیلنے کو کہتے تو یہ جواب میں کہتے کہ ہم کھیل کے لیے پیدا نہیں کیے گئے. یہ تھی وہ رحمت جو اللہ نے زکریا پہ کی, اور اللہ ایسی رحمتیں سب پہ کرے. اور ان کی خوبیوں کو پوائنٹس میں لکھ لیں, 1-2 کر کے. پہلی بات کتاب مل گئی, پھر دوسری بات آتیناہ الحکم سبیا, بچپن میں حکم مل گیا. حکم سے یہاں کیا مراد ہے؟ دانائی, عقل, شعور, کتاب میں درج احکامات کی سمجھ, علم اور عمل کا شوق اور نبوت. یہ ساری چیزیں ان کو اللہ نے دے دی. اور سبی یا سبی چھوٹے بچے کو کہتے ہیں. روایتوں میں آتا ہے کہ 3 سال کی عمر میں انہوں نے تورات پڑھ اور سمجھ لی تھی. اور حنانن کا لفظ بڑا پیارا ہے, شفقت, مہربانی, یعنی شفقت کرنے والے تھے, سافٹ اسپوکن تھے. ماں باپ اور رشتہ داروں پر شفقت اور مہربانی کا جذبہ تھا. اور زکا تزکیہ ہوا ہوا تھا, نفس کی الائشوں سے پاک تھے. گناہوں سے پاک طہارت کا خیال رکھنے والے تھے. حنان کہتے ہیں ہیبت اور وقار کو. اسی طرح رزق یا برکت کے معنوں میں بھی حنان کو استعمال کیا جاتا ہے. حنان بر وزن صحاب, رحمت, رزق, وقار, دل کی نرمی, اور اللہ تعالیٰ کا نام بھی ہے نا, الحنان والمنان, یہ اللہ تعالیٰ کا وصفی نام ہے. وکانا تقیہ, اور وہ پرہیزگار تھا, اطاعت شعار, کبھی گناہ نہ کیا نہ گناہ کا ارادہ کیا, متقی تھے. وبرم بوالدیہ, اور ماں باپ کے ساتھ نیکی کرنے والا. جو بر کا لفظ ہے نا, بر جن یہاں ہے, یہ خاص طور پہ ماں باپ کے ساتھ اچھے سلوک کے لیے. بہت نیکی کرنے والے تھے. اتنی دعاؤں سے مانگا ہوا بچہ, بڑھاپے کا بچہ. عموماً لوگوں کے ایسے بچے بگڑ جاتے ہیں, خراب ہو جاتے ہیں, بے جا لاڈ پیار. لیکن یہ زکریہ کی کیا نیکی تھی کہ اللہ نے اس عمر میں بچہ بھی دیا, تو کتنا پیارا دیا. اتنی صفات سن کے تو دل چاہتا ہے نا کوئی بچہ ہو تو اس کا نام ہو ہی یحییٰ, کیونکہ نام تو اثر آتا ہی ہے نا. اور بچپن سے ایسے تھے. پھر مسند احمد کی ایک روایت میں آتا ہے کہ ایک شخص جہنم میں 1000 سال تک یا حنان یا منان پکارتا رہے گا, یہی وہ نام ہے. اور سب سے بڑھ کے کیا کہا, ملم یکن جبارن اسیہ, نہ سرکش اور نہ گناہگار تھے کسی قسم کی نہیں. ماں باپ کے ساتھ اچھا سلوک تھا, باقیوں کے ساتھ بھی اچھا سلوک کرنے والے تھے, تکبر نہیں کرتے تھے. جبار کہتے ہیں وہ شخص جو شدت غضب میں مارتا اور قتل کرتا ہو. وسلام علیہ, اور اس پر سلامتی ہو. دیکھیے کون کہہ رہا ہے, اللہ تعالی کی ذات اس پہ سلامتی بھیج رہی ہے. یہ اللہ کی طرف سے ہے, ہر دکھ اور اذیت سے سلامتی. یہ جملہ معترضہ ہے جس کا اگلے اور پچھلے کلام کے ساتھ تعلق نہیں ہوتا. بس بیچ میں سلامتی کی بات ہو گئی. کب؟ یوم ولیدہ, جس دن وہ پیدا ہوئے, ماضی کا صیغہ. وہ یوم یموتو, اور جس دن وہ مریں گے. وہ یوم یبعثو حیا, اور جب وہ دوبارہ اٹھائے جائیں گے. تین لمحے یا تین موقع انسان کے لیے بڑے نازک ہوتے ہیں, وحشت ناک ہوتے ہیں. ایک وہ وقت جب انسان ماں کے رحم سے باہر آتا ہے, یہ نئی دنیا اس کو بہت انسیکیور لگتی ہے. ماں کے پیٹ میں بہت سیکیور ہوتا ہے, یہاں اس کو ایک دم اجنبیت کا احساس ہوتا ہے. پھر اسی طرح جب موت کا شکنجہ اسے اپنی گرفت میں لیتا ہے, اور تیسرا وہ موقع جب قبر سے اٹھایا جاتا ہے. اللہ تعالیٰ کہتے ہیں ان تینوں وقتوں میں ہم نے ان کو سلامتی اور امان دے دیا. اللہ اکبر. آگے آپ پڑھیں گے حضرت عیسیٰ اپنے اوپر خود سلامتی بھیجتے ہیں, اور حضرت یحییٰ جو ہے وہ اس بات پہ خوشی محسوس کیا کرتے تھے کہ میرے پر تو اللہ تعالیٰ نے سلامتی کی بات کی. تو لہذا یہ تھے حضرت زکریہ اور حضرت یحییٰ علیہ السلام. ماں باپ کی نیکیاں بچوں کے کام آتی ہیں. شرط یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ گہرا تعلق ہو. سوال پیدا ہوتا ہے کہ ماں کے پیٹ سے نکلتے وقت کیا پریشانی ہوتی ہے. شیطان بچے کی طاق میں ہوتا ہے. روایات میں آتا ہے کہ بچے کی پیدائش سے پہلے ہی شیطان اس کے پاس آ کے بیٹھ جاتا ہے, کچوکا لگاتا ہے اس کی کمر میں. اللہ نے حضرت یحییٰ کو اس سے بچا لیا. اور موت کے وقت نزا کا عالم اور عذاب قبر, اور اٹھنا قیامت کے دن دوزخ کے عذاب سے محفوظ ہونا, یہ ساری چیزیں اللہ تعالیٰ نے ہمیں کیوں بتائیں؟ یہ سوچئے. وہ تو ہو گئے, ہم اپنے بارے میں سوچیں ذرا, ہمارا کیا بننے والا ہے. ہم پہ یہ تینوں باتیں آنی والی ہیں. ایک تو گزر گئی, بچپن میں جب انسان پیدا ہوتا ہے اس کو نہیں پتہ چلتا نا کیا ہوا اس کے ساتھ, مشکل ہوئی کہ نہیں. لیکن یہ دو لمحے جو آنے والے ہیں اس کے لیے ہم کتنے تیار ہوئے, یہ سوچنے کی بات. بعض لوگوں نے ایک بڑی غلط تحویل کی ان آیتوں کی, اور وہ کیا کہ یوم ولیدہ سے عید میلاد کا ثبوت یا جواز ثابت کر دیا. تو پھر سوچیے یوم وفات پر عید وفات کا کیا بنے گا. پھر قریب ممات بھی ہونی چاہیے. اگر یوم ولادت کے لیے سلام ہے تو یوم وفات کے لیے بھی سلام ہونا چاہیے. بہرحال اس کی گہرائی میں جانے کی ضرورت نہیں, لیکن بات یہ ہے کہ آؤٹ آف ٹیکسٹ تفسیر جب کی جاتی ہے کسی بھی حکم کی تو پھر ایسی ہی ہوتی ہے. ایک مرسل روایت میں آتا ہے کہ اللہ کے نبی نے فرمایا, تمام لوگ قیامت کے دن کچھ نہ کچھ گناہ لے کر جائیں گے سوائے حضرت یحییٰ علیہ السلام کے. ایک مفسر قتادہ کہتے ہیں, آپ نے گناہ تو کیا, قصد گناہ بھی نہیں کیا, یعنی گناہ کا ارادہ بھی نہیں کیا کبھی. زیادہ اسٹرانگ روایت نہیں ہے, اور بھی ہیں ان کے بارے میں کچھ. حضرت حسن کہتے ہیں کہ حضرت یحییٰ علیہ السلام سے فرمانے لگے, آپ میرے لیے استغفار کیجیے, آپ مجھ سے بہتر ہیں. حضرت یحییٰ نے جواب دیا, آپ مجھ سے بہتر ہیں. حضرت عیسیٰ نے فرمایا, میں نے تو آپ ہی اپنے اوپر سلام کہا اور آپ پر تو خود اللہ تعالیٰ نے سلام کہا. اللہ نے دونوں کی فضیلت ثابت کر دی. تو یہ تھی ایک گھرانے کی کہانی, ہم سب کو بہت کچھ سوچنے پہ مجبور کرنے والی کہانی ہے. یہ زندگیوں کے نقشے بدلنے کی ضرورت ہے, تربیت کے نقشے بدلنے کی ضرورت ہے. صرف دعاؤں سے اولادیں نیک نہیں ہوتی, اس کے لیے پھر زکریا علیہ السلام والا ایمان لانا پڑے گا. کوشش, توجہ, وقت. ماں باپ کا یہ فریضہ ہے کہ اپنے بچوں کو دنیا کی سب سے قیمتی دولت سمجھے. اس لیے کہ آپ کے کچھ ڈالر چوری ہو گئے تو مل جائیں گے, گاڑی خراب ہو گئی تو دوسری آ جائے گی, لیکن خدا نخواستہ اگر آپ کا ایک یا کوئی بچہ بگڑ گیا یا آپ کی محرومی کا شکار ہو گیا تو اس کی شخصیت ٹوٹ پھوٹ جائے گی. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے.
اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم, بسم اللہ الرحمن الرحیم, کافھا یا عین صاد, ذکر رحمت ربک عبدہ زکریا, اذ نادى ربه نداء خفيا, قال رب اني وهن العظم مني واشتعل الرأس شيبا ولم اكن بدعائك رب شقيا, وإني خفت الموالي من ورائي وكانت امرأتي عاقرا فهب لي من لدنك وليا يرثني ويرث من آل يعقوب واجعله رب رضيا. يا زكريا إنا نبشرك بغلام اسمه يحيى لم نجعل له من قبل سميا. قال رب أنى يكون لي غلام وكانت امرأتي عاقرا وقد بلغت من الكبر عتيا. قال كذلك قال ربك هو علي هين وقد خلقتك من قبل ولم تك شيئا. قال رب اجعل لي آية. قال آيتك ألا تكلم الناس ثلاث ليال سويا. فخرج على قومه من المحراب فأوحى إليهم أن سبحوا بكرة وعشيا. يا يحيى خذ الكتاب بقوة وآتيناه الحكم صبيا وحنانا من لدن وزكاة وكان تقيا. وَبَرًّا بِوَالِدَيْهِ وَلَمْ يَكُنْ جَبَّارًا عَصِيًّا وَسَلَامٌ عَلَيْهِ يَوْمَ وُلِدَ وَيَوْمَ يَمُوتُ وَيَوْمَ يُبْعَثُ حَيًّا.
اب آگے حضرت مریم علیہ السلام کا قصہ شروع ہوتا ہے. کہانی ہے تو اس میں بہت زیادہ بیچ میں روکنے کو دل نہیں چاہتا، ورنہ تو ایک ایک بات کے اوپر بہت اپنے عمل کے لیے بات ہو سکتی ہے کہ ہم بھی تو اپنے آپ کو دیکھیں، اور کیا آج ہماری بھی دعائیں اپنی اولادوں کے لیے ایسی ہیں، اور کیا واقعی ہمیں بھی اس بات کی زیادہ فکر ہے کہ ہمارے بعد ہمارے علم کا وارث کون ہوگا، یا اس چیز کی زیادہ فکر ہے کہ ہماری دنیا کی چیزوں کو کون لے گا. ہر انسان اپنے لیے خود ہی نصیحت لے سکتا ہے. ماں باپ جیسے ہوتے ہیں اولادیں بھی ویسی بننے لگتی ہیں، الا ماشاءاللہ. اب یہاں سے آگے دیکھیں گے حضرت مریم علیہ السلام کی کہانی. وَذْكُرْ فِي الْكِتَابِ مَرْيَمَ، اور یاد کیجئے، ذکر کیجئے اس کتاب میں مریم کا. انداز کتنا پیارا ہے کہ اب اس کتاب میں مریم کا بھی حال ذکر کیجئے. کیا ہوا؟ اِذِن تَبَزَتْ مِنْ اَهْلِهَا مَكَانًا شَرْقِيًّا، جب وہ اپنے گھر والوں سے الگ ہو کر مشرقی جانب گوشہ نشین ہو گئیں، ایک طرف چلی گئیں. فَتَّخَذَتْ مِنْ دُونِهِمْ حِجَابًا فَأَرْسَلْنَا إِلَيْهَا رُوحَنَا فَتَمَثَّلَ لَهَا بَشَرًا سَوِيًّا، اور پردہ ڈال کر ان سے چھپ گئی تھیں. اس وقت ہم نے ان کی طرف اپنی روح یعنی فرشتے کو بھیجا، جو ایک تندرست انسان کی شکل میں مریم علیہ السلام کے سامنے آ گیا. قَالَتْ إِنِّي أَعُوذُ بِالرَّحْمَنِ مِنْكَ إِن كُنْتَ تَقِيًّا، وہ بولی، اگر تمہیں کچھ اللہ کا خوف ہے تو میں تم سے اللہ کی پناہ مانگتی ہوں. قال انما انا رسول ربکی، وہ بولے، میں تو تمہارے پروردگار کا بھیجا ہوا ہوں. کیوں آیا ہوں؟ لأہب لکی غلاماً زکیا، اور اس لیے آیا ہوں کہ تمہیں ایک پاک سیرت لڑکا دے دوں. قالت انا یکون لی غلام ولم یمسسنی بشر ولم اکو بغیا، وہ بولی، میرے ہاں لڑکا کیسے ہوگا جبکہ مجھے کسی انسان نے چھوا تک نہیں اور میں بدکارا بھی نہیں. قال کذالکی قال ربک ہوا علی ہین، وہ بولے، ہاں ایسا ہی ہوگا، تمہارے پروردگار نے فرمایا ہے کہ میرے لیے یہ آسان سی بات ہے. وَلِنَجْعَلَهُ آيَةً لِّلنَّاسِ وَرَحْمَةً مِّنَّا، اور ہم اس لڑکے کو لوگوں کے لیے ایک نشانی بنائیں اور وہ ہماری طرف سے رحمت ہوگا. وَكَانَ أَمْرًا مَّقْضِيًّا، اور یہ کام ہو کے رہے گا. یہ تھا وہ واقعہ جو بی بی مریم کے لیے اتنی بڑی آزمائش بنا کہ دنیا میں کسی کنواری لڑکی کو اتنی بڑی آزمائش سے نہیں گزرنا پڑا. جب انبیاء کرام یا نیک لوگوں کے حالات پڑھتے اور سنتے ہیں نا، تو ایک دم دل بوجھل ہو جاتا ہے. آج تو ہم ان کے نام اس طریقے سے پڑھتے ہیں نا کہ یہ چنے ہوئے لوگ تھے. واہ، بی بی مریم، قرآن میں ان کا نام 30 بار نام، عیسیٰ کی ماں، ایک دم گردن اٹھنے لگتی ہے نا، ایک دم دل میں خواہش اور رشک آنے لگتا ہے. لیکن کبھی آپ ان حالات میں اپنے آپ کو رکھ کے تو دیکھیں جن آزمائشوں میں یہ لوگ ڈالے گئے. کیا آج ہمارے صبر اور آج ہمارے ارادے اتنے مضبوط ہیں ایسی آزمائشوں میں ہم قائم رہتے؟ یاد رکھیے کہ اللہ تعالیٰ کبھی بڑی بڑی خوشخبریاں نہیں دیتا جب تک بندہ بڑے بڑے امتحانوں میں پاس نہیں ہو جاتا. فیل ہونے والوں کو تو بڑے امتحانوں میں ڈالا ہی نہیں جاتا. وہ لوگ جو چھوٹی چھوٹی باتوں پہ فیل ہو جائیں، جو چھوٹی چھوٹی باتوں میں اپنے دین کو بدل جائیں، جو فوراً دین کو خیر بات کہہ کے کہیں کہ بس ہم دین کی آزمائشیں نہیں برداشت کر سکتے، جب سے دین پہ آئے ہیں ہمارے گھر سے تو لڑائی نہیں ختم ہوئی، ہمارے ساتھ تو یہ، ہم تو یہ، ہم تو وہ، یہ وہ کرتے کرتے لوگ، ایسے لوگوں کے پاس پہ فرشتے نہیں آتے. پھر ان کو یہ خوشخبریاں نہیں ملتی جو ان چنے ہوئے لوگوں کو مل رہی ہیں. یہ لوگ بڑی مشکلوں میں جمے رہے، ڈٹے رہے، تو اللہ نے ان کے نام بلند کر دیے۔ اللہ نے ان کو ہمارے لیے رہتی دنیا کے لیے ایک مثال بنا دیا۔ یہاں بی بی مریم کے اسی واقعے کا ذکر ہے جب حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی پیدائش معجزانہ طور پہ ہوئی۔ پیچھے بھی ہم سورۃ آل عمران کے رکوع 3 اور 4 میں پڑھ چکے کہ کیسے حجرے میں بیٹھتی تھی، پردہ بھی ڈال دیا تاکہ لوگوں سے چھپ بھی جائیں اور یکسوئی بھی ہو، اور وہاں ایک فرشتہ انسان کی صورت میں ایک پاک دامن اور باعثمت لڑکی کو تنہائی میں ایک لڑکے کو دیکھنا اس کی کتنی بڑی آزمائش ہوگی۔ کانپ نہیں اٹھی ہوں گی بی بی مریم کہ کیا بات ہے، کون ہو تم، ادھر کیوں آ گئے؟ وہ بچی جو بچپن ہی سے مردوں کی نگاہوں سے اپنے آپ کو چھپائے ہوئے ہو، پھر کیا اس کو اس وقت میں ایک فرشتے کا آنا اچھا لگا ہوگا؟ آج وہ کلچر جو حضرت مریم کے ساتھ نسبت جوڑتا ہے، ان کے لیے یہ باتیں مثال بن سکتی ہیں۔ قالتن انی اعوذ بالرحمن منک ان کنت تقیا، کریے تمہیں اللہ کی پناہ میں دیتی، یعنی اگر تمہارے دل میں کچھ خدا کا خوف ہے تو میرے سے چلے جاؤ، میں تم سے اللہ کی پناہ مانگتی ہوں۔ پورے ویسٹرن کلچر کو ڈھانے کے لیے ایک جملہ کافی ہے۔ وہ مریم جو اتنی پاکیزہ تھی، اتنی صاف ستھری، یہ تنہائی میں ایک مرد کا نام برداشت نہیں کر سکی، حالانکہ شکل سے وہ کوئی خراب انسان نہیں لگتا ہوگا، نورانی چہرہ تھا، پرہیزگار تھا، پھر بھی کہتی کہ تم چلے جاؤ۔ اگر آج وہی مریم اپنی طرف منسوب ہونے والی عورتوں اور لڑکیوں اور ان لڑکوں کو دیکھیں کہ جو آج ان کا نام لیتے ہیں، لیکن کیا کچھ ہو گیا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی صحیح روایت میں آتا ہے کہ ایک مرد عورت کے ساتھ تنہا نہ ہو، کیونکہ جب ایسا ہوگا تو تیسرا ان میں شیطان ہوگا، شیطان آ جاتا ہے۔ آپ نے فرمایا، ایک صحابی کو نصیحت کی کہ کبھی کسی عورت کے ساتھ تنہا نہ ہونا، چاہے تو یہ کہے کہ میں اس کو قرآن پڑھانے جاتا ہوں۔ جن کے اندر عصمت ہوتی ہے وہ اسی طرح کی باتیں کرتے ہیں۔ وہ رسول فرشتے تھے، کہنے لگے انما انا رسول ربک، میں رب کا بھیجا ہوں، میں خود نہیں آیا۔ یہاں دیکھیے، یہ بھی کہا جا سکتا تھا میں فرشتہ ہوں، نہیں، فرشتہ ہوں نہ ہوں چھوڑو، میں تو رب کے حکم سے آیا ہوں۔ کیوں ہے؟ لیا ہب لکی ولا من زکیا، تجھے ایک پاکیزہ بیٹا دینا چاہتا ہوں۔ کیا یہ خود دینا چاہتے تھے؟ نہیں، یہ بالکل وہی بات ہے جو آپ کو کوٹ کرائی تھی سورۃ کہف میں بھی، کہ خضر نے بھی جو کچھ کیا وہ اللہ کے حکم سے کیا۔ یہاں اصل میں فرشتے کا یہ کہنا میں تجھے دوں، یہ فرشتے کی بات نہیں ہے۔ بعض لوگ ایسی باتوں سے معنی لے لیتے ہیں، جیسے یہ پیچھے بات ہوئی تھی نا، یوم ولید اور یوم ایوب سہیا، تو بعض لوگوں نے اس سے عید میلاد النبی کا بھی جواز ثابت کر لیا کہ دیکھو اس وقت ان کو کہا گیا تھا یہ باتیں۔ خیر، میں اس پہ تو اب زیادہ تفصیل میں نہیں جا رہی، لیکن جب لوگ مختلف طرح کی باتیں نکالتے ہیں تو وہ اسی طرح کی تاویلات کرتے ہیں۔ یہاں بھی لوگوں نے ایسی ہی تعویلات کی کہ دیکھو فرشتے بھی بیٹے بیٹیاں دے سکتے ہیں، تو پھر بزرگ کیوں نہیں دے سکتے۔ یہاں اگر میں تھوڑا سا گرامر کی روشنی میں بھی آپ کو اس کے اوپر وضاحت کروا دوں، تو بعض قراتوں میں تو یہاں تک آتا ہے کہ یہبا، صیغہ غائب ہے، یہبا وہ دے تجھے، لیکن یہاں احبا ہے، یہبو ہے، تو یہ اللہ کی طرف سے ہے۔ اور یہ کیسے ہوا تھا؟ روایتوں میں آتا ہے کہ جبرائیل علیہ السلام نے حضرت مریم کے گریبان میں پھونک ماری، جس سے اللہ کے حکم سے ان کو حمل ٹھہر گیا، اسی لیے ہبا کا انتصاب انہوں نے اپنی طرف کر لیا۔ تیسری رائے اس بارے میں یہ ملتی ہے کہ شاید یہ اللہ تعالیٰ کا قول ہو اور یہاں حکایتن نقل کیا گیا ہو، تو پھر کیا بات ہوگی؟ ارسلنی یقول لکی ارسلت رسولی الیکی لأحب لکی، یہ ایسر التفاسیر عربی کی تفسیر ہے، اس میں یہ کوٹیشن موجود ہے کہ اللہ نے مجھے تیرے لیے یہ پیغام دے کر بھیجا ہے، کہ میں نے تیری طرف اپنا قاصد یہ بتانے کے لیے بھیجا ہے کہ میں تجھے ایک پاکیزہ بیٹا عطا کروں۔ تو بہرحال قرآن پاک میں لفظوں کا آگے یا پیچھے ہونا لفظوں کے معنی بدلتا ہے، اور یہ بات کئی جگہ سے ثابت ہے۔ اب یہ پریشان ہو گئیں، ایسے کیسے ہو سکتا ہے؟ قالت انا یکون لی غلامن، اس سے بھی بڑی بات آ گئی۔ دیکھیے، پہلے تو تنہائی میں ایک مرد کو دیکھ کے گھبرائی، پھر جب مرد نے یہ کہا کہ تجھے بیٹا ہوگا، اس سے بڑی آزمائش کیا ہوگی؟ ایک باعثمت بچی کی اس سے بڑی آزمائش ہو نہیں سکتی۔ لیکن وہ جمی رہی، کہنے لگی یہ کیسے ہوگا بیٹا، اسباب تو کوئی ہے ہی نہیں۔ مجھے تو کسی نے چھوا نہیں اور میں کوئی بدکار بھی نہیں، بغی یا باغی سے بغاوت، یعنی میں کوئی سرکش نہیں ہوں، میں نے کوئی غلط کام نہیں کیا، پھر بچہ کیسے ہوگا؟ اس سے بھی پتا چلتا ہے کہ انبیاء کرام اور نیک لوگ جو ہوتے ہیں وہ بھی اسباب کے قائل ہوتے ہیں، وہ یہ نہیں کہہ سکتے ہاں ہاں یہ ہماری کرامت ہے اور ایسا ہو جائے گا اور یہ ٹھیک ہے اور ایسا ہی ہونا چاہیے، کہا کوئی سبب نہیں ہے، کوئی وجہ نہیں ہے، کہا قال کذالک، کہا اسی طرح، کذالک کا کا کے نیچے زیر اور ربک یہ مؤنث کے لیے ہے کیونکہ بی بی مریم کی طرف جا رہی ہے نسبت، اور کا مرد کے لیے ہوتا ہے اور کی عورت کے لیے ہوتا ہے، کہا تیرے رب پہ ہوا علیہ سین، اللہ تعالیٰ پر یہ آسان ہے، اس نے یہ سب کچھ آسان کر دیا، ولی نج اللہ یتم لناس، اللہ لوگوں کے لیے اس کو نشانی بنانا چاہتا ہے، وہ رحمتم منا، اور ہماری طرف سے یہ رحمت ہے، اور وکان امرم مقضیا، یہ تو ہو کے رہے گا۔ اس بات کو پڑھتے ہوئے تو مجھے ایسے لگ رہا ہے کہ بی بی مریم کا دل بیٹھنے لگے گا، ہائے یہ کیا ہوگا، کتنے اندیشے نہیں آئے ہوگے، کتنا خوف نہیں آیا ہوگا، کیا بنے گا، میرے اوپر اتنا بڑا الزام لگے گا، لوگ یہ سوچیں گے، میرے بارے میں یہ باتیں ہوں گی۔ دیکھیں کہ باتوں کا ڈر اگر انسان کو پریشان کر دے تو میرا خیال ہے کہ بی بی مریم کے لیے تو اس سے بڑا کوئی موقع ہی نہیں تھا پریشان ہونے کا، لیکن جب اللہ کے فیصلے ہوتے ہیں تو انسان کو قبول کرنے پڑتے ہیں، یہی انہوں نے کیا، فحملته، بس حامل ہو گئی، بچے کا حمل ٹھہر گیا، اللہ کے حکم سے ٹھہر گیا، ویسے بھی تو اللہ ہی کے حکم سے ٹھہرتا ہے، اسباب انسان جتنے مرضی استعمال کرے لیکن کام تو تبھی ہوتا ہے جب رب چاہتا ہے۔ فانتبذت به مکانا قصیا، اس حالت میں وہ ایک دور کے مکان میں علیحدہ جا بیٹھی، نبز نون بازا پھینکنے کو کہتے ہیں نا، تو ان تبذت میں تا مؤنث کی ہے کہ وہ الگ ہو کے چلے گی، مکانا قصیا، قصیا وہی ہے جو پیچھے سبحان الذی اسرا بعبده لیلا من المسجد الحرام الی المسجد الاقصا، جو لفظ اقصا تھا وہی ہے یہ بھی، اقصا کہتے ہیں بہت دور کی چیز، بہت دور، لیکن قصیا اس کی تصغیر ہے، تھوڑا کم دور، یعنی دور تو گئی لیکن قریب تھا، اتنا دور نہیں، اور یہ کون سی جگہ تھی، بیت اللحم، بیت المقدس سے زیادہ دور نہیں ہے، تو اس لیے یہاں قصیا کا لفظ آیا، یعنی جب حمل کا وقت قریب آیا، ڈلیوری کا وقت آیا تو یہ دور چلی گئی۔ فاجاہ المحاد الى جس ان نخلا، بس لے آیا اس کو درد زہ، یہ اجا اصل میں جا ہے نا، جس اردو میں پڑھتے ہیں جات، عربی میں کہیں جگہ پڑھا جات، جی آ، فجی یوم ازم بھی جہنم، تو اجا کا الف کیوں ہے باب افعال میں، آپ کو پتا کہ اس میں کسی دوسرے کو لانا ہوتا ہے، جا آنا اور اجا کسی کو لانا، یعنی لے آیا اس کو مہاد، اور مہاد حیض سے، یہی جو حیض پیریڈ کے لیے لفظ آتا ہے، یا سلون کا نل ماہیز، وہی یہ لفظ ہے کہ درد زہ اس کو، ڈلیوری پین جو تھے وہ اس کو لے آئے جس ہی نخلا، کھجور کے تنے میں، وہاں چلی گئی، دور چلی گئی، نخلا کھجور کے تنے کو کہتے ہیں، ڈیٹ پام ٹری اس کو کہتے ہیں، قالت یا لیتنی مت قبل ہذا، ہائے افسوس میں مر جاتی اس سے پہلے، ایک ایسی بات ان کے منہ سے نکلی بے بسی سے، درد کے ساتھ، کیونکہ جب انسان کے ہاتھ میں کچھ نہیں ہوتا نا، وہ اپنے آپ کو بے بس پاتا ہے تو وہ کہتا ہے کہ اس سے تو اچھا تھا میں مری جاتا، یہ کوئی موت مانگنے والی بات نہیں ہے، یہ ان کی بشریت کی دلیل ہے، اور شاید اس تکلیف کے وقت میں تو ہر عورت ہی یہ چاہتی ہے کہ میں نہ ہی ہوتی اور یہ مشکل نہ آتی، لیکن کتنے نیچرل انداز میں اللہ تعالیٰ نے ان کی باتوں کو پیش کر دیا کہ اس کو لے آیا درد زہ، اور وہاں وہ تکلیف سے کہہ رہی ہے کاش میں مر چکی ہوتی، وکنت نسیم منسیا، کاش بھولی بسری ہو جاتی، آج یہ وقت میرے اوپر نہ آتا۔ آپ ذرا محسوس تو کیجئے، ایک تو تکلیف ہے، زچگی کی درد، پھر درد ہے، پھر تنہائی، بے کسی، کھانے پینے کی چیز نہیں، کوئی خوشی نہیں، کچھ نہیں، یہ وقت تو ویسی عورت کے لیے اتنا حساس وقت ہوتا ہے، کہاں ایسے وقت میں کتنے لاڈ دیکھنے والے، کتنے مہکے سسرال والے، شوہر کی محبتیں، بچہ پیدا ہوتی عورت کا ایک دم مقام بڑھنے لگتا ہے، عورت اپنے آپ کو قیمتی سمجھنے لگتی ہے، اور پہلا بچہ تو کتنے لاڈوں کا ہوتا ہے، لیکن بی بی مریم کیسی جگہ پہ پہنچ گئی، اندیشے زیادہ ہیں اور کچھ بھی نہیں، رسوائی کا ڈر، بدنامی کا ڈر، یہ ہوتی ہیں آزمائشیں جو اللہ والوں کو اس کے راستے میں آتی ہیں، اور نسشم منسی یا بھولی بسری ہوتی، بعض کہتے ہیں کہ دور کیوں چلی گئی تھی تاکہ شرمندگی سے بچیں. اور یہ بیت المقدس سے 8 میل دور ہے بیت اللحم. ذرا ایک لمحے کے لیے سوچئے اس دور میں اپنے آپ کو لے جائیں, ایک اکیلی لڑکی, کس کو بتائیں؟ کچھ معلوم بھی نہیں کہ ماں باپ, باپ تو پہلے سے ہی نہیں تھے. اللہ ہی جانے کہ جب ایسی آزمائشیں پڑتی ہیں انسان پہ تو پھر اللہ ہی بندے کا ہاتھ تھامتا ہے. آپ نے دیکھا کہ بی بی مریم اپنی آزمائش کے وقت میں بالکل تنہا رب کے سہارے پہ. آج ہم پہ جب کوئی آزمائش آتی ہے تو ہمیں ماں باپ کیوں یاد آتے ہیں؟ ہمیں شوہروں کی فکر کیوں لگ جاتی ہے؟ جو رشتہ نہیں ہوتا اسی کا غم لگ جاتا ہے کہ وہ ہوتا تو ہمارا درد بانٹتا. یاد رکھیے کہ زندگی میں کم از کم ایک بار ہر انسان کو توحید کی جنگ لڑنی پڑتی ہے. ایسی بڑی آزمائش آتی ہے کہ بندے کے قدم ہل جائیں. بی بی مریم ایسے وقت میں کوئی بھی کفر کا کلمہ بول سکتی تھی, نہ شکری کی بات بول سکتی تھی کہ میرے سے نہیں یہ برداشت ہوتا, پھر یہ مرتبے نہ ملتے. بس برداشت کر رہی ہیں اور جس کو کہتے ہیں نا خون کے گھونٹ پیتے ہوئے, کیا کروں گی, لوگوں کو کیسے بتاؤں گی میں ایک نیک عورت مشہور ہوں, لوگوں کے اندر میری عبادت اور زہد کا چرچا ہے, بچپن سے میں ایک اعلیٰ اور باعزت مقام کے ساتھ سنی جاتی ہوں, وہاں میرا ذکر ہوتا ہے, اور آج کیا ہوگا؟ لیکن آپ دیکھیے کہ اللہ ہے نا بے نیاز, کوئی پرواہ نہیں, کسی کو کیا ہوگا, یہ اللہ کا نام الصمد. ٹھیک ہے, ہوگا, بس جو ہونا ہے وہ تو ہو کے رہے گا. فناداها من تحتها, پھر ہم نے اس کو پکارا اس کے نیچے سے, ظاہر فرشتے کے ذریعے سے پکارا. اللہ تحزنی قد جعل ربك تحتك سریا, غم زدہ نہ ہو, تمہارے پروردگار نے تمہارے نیچے ایک چشمہ بہا دیا ہے. تم کیوں غم کرتی ہو؟ جمی رہی نا, استقامت پہ رہی, اللہ کی طرف سے ایوی آزمائش کو اپنے لیے خیر سمجھا. اللہ نے فرشتوں کو بھیجا اور یہی خوشخبریاں فرشتے ہر ایمان والے کو دیتے ہیں. سورت حامیم سجدہ میں آتا ہے ان الذین قالوا ربنا اللہ, جو لوگ اللہ کو ایک کہتے ہیں پھر اس پہ جم جاتے ہیں, تتنزل علیہم الملائکہ, ان پہ فرشتے نازل ہوتے ہیں. اللہ تخافوا ولا تحزنوا وابشروا بالجنۃ التی کنتم توعدون, غم نہ کھاؤ, خوف نہ کھاؤ, اور اس جنت کی خوشخبریاں دو جس کے تم سے وعدے کیے جاتے تھے. لگتا ہے کہ بی بی مریم کو اس وقت بھی خوشخبریاں آسمانوں سے آ رہی ہیں. دیکھو تمہارے نیچے ایک چشمہ آ گیا, سریا چشمے کو کہتے ہیں, چھوٹی نہر یا چشمے کا پانی. یہ کرامت تھی, خلاف عادت بات تھی, ان کے پاؤں کے نیچے سے اللہ نے پینے کے لیے پانی نکال دیا, جیسے حضرت اسماعیل کی ایڑیوں سے زمزم کا کنواں پھوٹا. نکلا تو فرشتے کے ذریعے سے ہوگا لیکن وجہ اللہ تعالیٰ نے انسانوں کو بنا دیا. اور سر کی طرف سے کیا ہوا؟ وَخُزِّي إِلَيْكِ بِجِزْءٍ نَخْلَةٍ تُسَاقِطْ عَلَيْكِ رُطَبًا جَنِيجًا, اور اس کھجور کے تنے کو زور سے ہلاؤ, وہ آپ پر تازہ پکی ہوئی کھجوریں گرائے گا. رطب گیلی کھجور کو کہتے ہیں, جنیا چنی ہوئی, یعنی اس تنے کو ہلاؤ اور ادھر سے پکی ہوئی کھجوریں خود گریں گی. اسباب استعمال کرو پھر دیکھو اللہ تمہاری کیسے مدد کرتا ہے. کھانے اور پینے سے اللہ نے مدد کر دی, اور اس میں بیٹے کی خوشخبریاں بھی دی جا رہی ہیں ساتھ ہی ساتھ. فکلی وشربی وقری عینا, بس کھاؤ پیو اور اپنی آنکھ ٹھنڈی رکھو. یعنی اس دوران جو کھانے کی ضرورت تھی وہ کھجوروں سے پوری کی گئی, خود نہیں لا کے رکھ دی سامنے کلو کھا لو, نہیں, اسباب استعمال کرو, حرکت کرو, اور اس حرکت میں ان کے لیے آسانیاں بھی تھی. اور پانی کب انتظام ہوگا؟ ایسے نہیں لگتا ایک چھوٹا سا کوئی ہاسپٹل بن گیا, ضرورت کی ساری چیزیں آ گئیں. ٹھنڈا اور میٹھا پانی, کھجوریں کھاؤ. اور کھجوروں کا ذکر یہاں ہے تو آج بھی اس چیز کو ثابت کیا گیا کہ کھجور کا کھانا عورت کے لیے آسانیاں پیدا کرتا ہے. ویسے بھی اس کے بہت سارے فائدے ہیں. اللہ کے نبی نے فرمایا جس گھر میں کھجوریں نہیں ان گھر والوں کے پاس کچھ بھی نہیں, یعنی غربت کی علامت ہے. اور عورت کو ایسے وقت میں کھجوریں دینی, خشک ہوں یا گیلی, دونوں طرح کی جو وہ فائدہ مند ہوتی ہیں. اور ہر گھر کے اندر کھجور ویسے بھی ہونی چاہیے, اس لیے کہ جو ایک اللہ تعالی کی بنائی ہوئی قدرتی چیز ہے وہ کبھی بھی ہماری آرٹیفیشل چیزوں کا مقابلہ نہیں کر سکتی. حضرت عمر بن میمون کہتے ہیں کہ نفاس والی عورتوں کے لیے تر کھجوروں سے اور خشک کھجوروں سے بہتر کوئی اور چیز نہیں. ایک حدیث میں کھجور کے درخت کا اکرام کرو یعنی اس کی عزت کرو. اس مٹی سے پیدا ہوئے جسے آدم علیہ السلام پیدا ہوئے اور اس کے سوا اور کوئی درخت نر مادہ مل کر نہیں پھلتا. عورتوں کو ولادت کے وقت تر کھجوریں کھلاؤ, نہ ملیں تو خشک ہی سہی, کوئی درخت اس سے بڑھ کر اللہ کے پاس مرتبے والا نہیں. اس طرح کی اور بہت ساری روایت آپ کو مل سکتی ہیں. طب نبوی اگر آپ کے پاس بک ہے تو اس میں سے بھی انشاءاللہ تعالی آپ کو ایسی کئی روایات مل سکتی ہیں. اب کیا ہوا, کہا کھاؤ پیو. اس سے ایک بات مفسرین نے بیان کی کہ کھانے اور پینے سے خوشی ملتی ہے. یہ جو بات ہے نا, فوکلی وشربی وقری عینا. بعض لوگ جب دین کے نام پہ بہت زیادہ اسٹرکٹ ہوتے ہیں تو وہ کہتے ہیں کہ ہمیں کھانے پینے سے خوشی نہیں ہوتی اور ہمارا کوئی تعلق نہیں. لیکن یہ فیکٹ ہے, انسان کتنا ہی نیک کیوں نہ ہو لیکن جو ہی روزہ رکھتا ہے کھولنے کے وقت اس کے دل میں خوشی ہوتی ہے کہ میں کھاؤں گا میں پیوں گا. اللہ تعالیٰ جو ہے وہ انسان کے لیے ایک خوشی کا سامان کرتے ہیں. تو کبھی ان چیزوں سے تکلف نہیں کرنا چاہیے. بعض لوگ دیندار ہونے کی وجہ سے بہت اچھا کھانا نہیں کھائیں گے یا دوسروں کے سامنے نہیں کھائیں گے یا کسی کا کھا لیں تو تعریف نہیں کریں گے. یہ سوچتے ہیں کہ نہیں یہ کھانا شاید کوئی ہمارے درجوں کو کھٹائے گا. ایسی بات نہیں ہے. یہ اللہ نے کہا کھاؤ اور پیو. اور وقر ریائی نہ بیٹے کی خوشخبری تھی, عیسیٰ علیہ السلام پیدا ہو گئے. فَإِمَّا تَرَجِنَّ مِنَ الْبَشَرِ أَحَدًا, اور اگر تو کسی انسان کو دیکھے, پھر اگر کوئی آدمی تجھے دیکھ پائے. کہ اب غم بھی تو یہ تھا نا کہ آگے لوگوں کو کیا بتائیں گے, تو کوئی مل جائے کوئی سامنے آ گیا تو فَقُولِ إِنِّي نَظَرْتُ لِلرَّحْمَنِ صَوْمًا, تو کہہ دینا کہ میں نے تو اللہ کے لیے روزے کی نظر مانی ہے. فلن اکلم اليوم انسیا, لہذا آج کسی انسان سے بات نہ کروں گی. کتنا پیارا حل بتا دیا, یعنی چپ کا روزہ. اللہ کی رحمت سے مہربانی سے بچہ پیدا ہوا, چلے فرشتے کی آمد سے وہ ایک تنہائی کا جو احساس تھا وہ ختم ہوا, کھانا پینا مل گیا. اب ڈر یہ تھا کہ بچے کا کیا کیا جائے, یہاں تو نہیں بیٹھنا تھا. تو اس کا علاج کیا کہ بس تم چپ رہنا. بس کہتے ہیں پہلی امتوں میں چپ کا روزہ مشروع تھا مگر شریعت محمدی میں یہ منسوخ ہو گیا, اب نہیں ہے. ایسے روزے میں انسان ذکر اذکار اور اللہ سے دعا وغیرہ تو کر سکتا ہے مگر لوگوں سے بات چیت نہیں کر سکتا. پیچھے آپ نے دیکھا کہ حضرت زکریا علیہ السلام کو بھی حضرت یحییٰ کے حمل کی یہی علامت تھی کہ تین دن چھپ رہو. فرشتوں سے لیکن بات چیت ہوتی رہی. اب یہ چیزیں کیا بتاتی ہیں؟ اب آج تو ہم یہ رکھ سکتے ہیں کہ نہیں رکھ سکتے, اس کے بارے میں ایک روایت چھوٹی سی آپ کو بتا دیتی ہوں. حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس دو شخص آئے, ایک نے تو سلام کیا دوسرے نے نہ کیا. آپ نے پوچھا اس کی کیا وجہ؟ لوگوں نے کہا اس نے قسم کھائی ہے کہ آج یہ کسی سے بات نہ کرے گا. آپ نے فرمایا اسے توڑ دے, سلام کلام شروع کر, یہ تو صرف مریم علیہ السلام ہی کے لیے تھا کیونکہ اللہ کو آپ کی صداقت اور کرامت کو ثابت کرنا منظور تھا, اس لیے اسے عذر بنا دیا گیا. اسی طرح عبد الرحمن بن زید کہتے ہیں جب حضرت عیسیٰ نے اپنی والدہ سے کہا کہ آپ گھبرائے نہیں تو آپ نے کہا میں کیسے نہ گھبراؤں, حامد والی میں نہیں, کسی کی ملکیت کسی کی لونڈی بانڈی میں نہیں, مجھے دنیا نہ کہے گی کہ یہ بچہ کیسے ہوا. میں لوگوں کے سامنے کیا جواب دے سکوں گی, کون سا عذر پیش کر سکوں گی. ہائے کاش کہ میں اس سے پہلے ہی مر گئی ہوتی, کاش کہ میں نسیم منسیہ ہو گئی ہوتی. اس وقت حضرت عیسیٰ نے کہا کہ اماں آپ کو کسی سے بولنے کی ضرورت نہیں, میں آپ کی طرف سے ان سب سے نبٹ لوں گا. آپ انہیں یہ سمجھا دینا کہ آج سے آپ نے چپ رہنے کی نظر کر لی ہے. یہ تفسیر ابن کثیر میں روایت آتی ہے. تو ہمارے لیے اس میں بات یہ ہے کہ قسم کھا کے اور اس طرح روزے کی نیت سے تو نہیں خاموش رہ سکتے کیونکہ ہماری شریعت میں ایسی چیز نہیں, لیکن اس میں ایک بات بہت ہی خوبصورت کی ہے اور اللہ کرے کہ اس پہ عمل کرنا آسان ہو جائے. اور وہ کیا ہے کہ جب انسان پر الزامات لگے تو صفائیاں پیش کرنے کی بجائے خاموشی بس, اور معاملہ رب کے ہاتھ میں. جب بندہ خود بولتا ہے نا تو کتنی کو صفائی پیش کرے گا. لیکن جب بندہ اپنے معاملے کو رب کے اوپر چھوڑ دیتا ہے نا، پھر رب جو اس کی طرف سے دفاع کرتا ہے نا، وہ کوئی انسان نہیں کر سکتا. حضرت ابوبکر صدیق والی بات یاد کر لیجئے کہ جب ان پہ ایک شخص گالیاں دے رہا ہے ان کو اور ان سے جھگڑا کر رہا ہے تو خاموش ہیں اور اللہ کے نبی مسکرا رہے ہیں، اور جب ابوبکر بولے تو اللہ کے نبی چلے گئے. کہا کیوں؟ کہ پہلے ایک فرشتہ تیری طرف سے جواب دے رہا تھا اور جب تو بولا تو فرشتہ چلا گیا اور شیطان آ گیا. یعنی اب ہو سکتا ہے کہ تیرے منہ سے بھی کوئی سخت بات نکل جائے، اور جہاں شیطان ہو وہاں اللہ کا نبی نہیں رہتا، اور لہذا آپ وہاں سے چلے گئے. تو بات یہ ہے، زندگی میں کبھی آپ کے اوپر کوئی بات ہو، کوئی الزام، کوئی تانا، کوئی غلط فہمی، تو اس کا ایک ہی علاج ہے، فلن اکلم الیوم انسیا، میں نہیں بولوں گی، افوض امری الی اللہ، میں نے اپنا معاملہ رب پہ چھوڑ دیا. واللہ المستعان علی ما یصفون، اللہ ہی میرا مددگار ہے اس پہ جو یہ بیان کرتے ہیں. اگر اس وقت مریم بولتی تو بولتی بھی کیا؟ ذرا سوچئے تو صحیح، ان کے حالات کو سامنے لائیں، کچھ تھا بولنے کو؟ کچھ ایک لفظ نہیں تھا، اور بات الٹی پلٹی ہو جاتی. جب بندے کے پاس کوئی چیز ہو یا نہ ہو، اختیار کیا ہے کہ انسان خاموش رہے. اگر کوئی صحیح بات ہے تو اس کو بیان کرنا بھی سنت سے ثابت ہے، کیونکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسی باتوں کو بھی پیش کیا. جب ایک موقع پہ آپ اپنی بیوی کے ساتھ جا رہے تھے ان کو چھوڑنے کے لیے اعتکاف میں سے اٹھ کے، تو کسی نے آپ کو دیکھا تو آپ نے فوراً کہا کہ یہ میری بیوی ہے. لوگوں نے کہا کہ ہم آپ پہ شک کریں گے؟ کہا نہیں نہیں شک نہیں، لیکن شیطان انسان کے جسم میں خون کے ساتھ رہتا ہے، وہ وسوسہ ڈالے گا، تو آپ نے عذر بھی دیا. تو لہٰذا جہاں تک ممکن ہو اگر عذر ہے تو اس کو بیان کر دیا جا سکتا ہے، لیکن بہت بڑھ چڑھ کے اپنی طرف سے بول کے اللہ کی مدد اور اس کی رحمت کو اپنے سے دور نہیں کرنا چاہیے. اب آگے دیکھتے ہیں کیا ہوا. فَأَتَتْ بِهِ قَوْمَهَا تَحْمِلُهُ، پس وہ اس کو اٹھا کر اپنی قوم کے پاس لے آئی. اب سٹوری کہاں پہنچتی ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام ماں کی گود میں ہے اور ماں بچے کو لے کے قوم کی طرف ہے. قَالُوا يَا مَرْيَمُ، کہنے لگے اے مریم، لَقَدْ جِئْتِ شَيْئًا فَرِيًّا، بے شک تو لائی ہے ایک بہت ہی زیادہ عجیب چیز. یہ کیا کر کے آ گئی؟ تو بڑی بہتان والی چیز لے کے آئی. اب یہاں سے یہود کی بہتان بازیاں شروع ہو گئیں جو حضرت مریم علیہ السلام کے ساتھ انہوں نے کی. کہا یہ کیا کر رہی ہو، یہ کیسا بچہ لے آئی؟ فریہ کا لفظ جو ہوتا ہے یہ چمڑے کو سینے کے لیے آتا ہے، افترا کا لفظ بھی اسی سے ہے، فرا یفتری افترا، یعنی کہ یہ تو نے بہت ہی ناممکن بات کی، یہ کیسی چیز لے کے آ گئی، تیرے لیے تو یہ چیز جائز نہیں تھی. یعنی وہی بات ہے، جتنے منہ اتنی باتوں والی بات ہے، کہ یہ کیسے ہو گیا اور یہ کون ہے جس کے منہ میں جو آیا وہ بولتے گئے، اور ساتھ ہی ساتھ جلدی میں کریں یا اختا ہارون، اے ہارون کی بہن، ما کانا ابو کی امرا سوء، تیرا تو باپ کوئی برا آدمی تو نہیں تھا، وما کانا تم مکی بغیہ، اور تیری ماں بھی کوئی بدکار نہیں تھی. دیکھیے جب بچے پہ کوئی بات لگتی ہے نا تو فوراً لوگ اس کے ماں باپ پہ چلے جاتے ہیں. ایسے لگتا ہے کہ ہر دور کے لوگوں کی یہی عادت ہوتی ہے کہ ماں باپ تک پہنچ جاتے ہیں، ان کے بڑوں تک پہنچ جاتے ہیں، پیچھے چلے جاتے ہیں. کوئی غلط کام کرے نا لوگ کہتے ہیں یہ کس کا شاگرد ہے. استادوں پہ بھی بات آ جاتی ہے، ماں باپ پہ بات آ جاتی ہے، خاندان پہ بات آ جاتی ہے. اس دور میں بھی ایسی ہی باتیں لگتی ہیں کہ یہ کیا کر رہے ہو. یہاں دیکھیے کہ ان کو اختہ ہارون کیوں کہا. بعض کہتے ہیں کہ یہ حضرت ہارون کی نسل سے تھی، بعض کہتے ہیں کہ ہارون کو ان کا سگا یا ستیلا بھائی ہوگا، اور اگر حضرت موسیٰ والے ہارون ہیں تو پھر وہ کنیت ہے. بعض دفعہ نبیوں کی طرف نسبت کی جاتی ہے، جیسے عرب لوگ کہا کرتے تھے یا اخا تمیم یا اخ العرب، کسی کو عزت اور تقوی اور پاکیزگی عبادت کی وجہ سے کسی جیسا سمجھتے ہوئے بھی ان سے نسبت دے دیتے تھے. تو اس سے کوئی بہت زیادہ فرق نہیں پڑتا، لیکن یہ بات سمجھ میں آتی ہے کہ ایک دم کہانی بدل گئی. ان کی ساری جوانی اور بچپن کی نیک نامی ہاتھ میں پکڑا دی، اور فوراً باتوں میں آ گئے کہ یہ کیا ہوا، یہ کہاں سے آ گیا. ساری نیکیاں ایک طرف اور ایک چھوٹا سا عمل لوگوں کے لیے ان کو دوسری طرف لے گیا. فَأَشَارَتِ إِلَيْهِ، پھر اس نے اس بچے کی طرف اشارہ کیا. کس سے پوچھو؟ قَالُوا كَيْفَ نُكَلِّمُ مَنْ كَانَ فِي الْمَهْدِ صَبِيًّا، کہا ہم کیسے بات کریں اس سے جبھی گود کا بچہ، گود کے بچے سے ہم کیسے بات کریں. کچھ نہیں بولی، اشارہ کیا، کڑوی کسیلی باتیں سن لی، خاموش. اب اس بن کو اور غصہ آیا کہ یہ بچہ کیسے بولے گا، تو اب بچہ بولتا ہے. جب ماں نہیں بولتی نا تو بچے بولتے ہیں، اور جب مائیں خود ہی بول لیتی ہیں تو پھر بعض دفعہ بچے نہیں بولتے. قال انی عبداللہ، کہا میں تو اللہ کا بندہ ہوں. آتانی الکتاب وجعلنی نبیا، اس نے مجھے کتاب دی اور نبی بنا دیا. یہ ہے حضرت عیسیٰ کا کلام. کبھی کسی نان مسلم کو سنانا ہو تو انہی الفاظ میں سنا سکتے ہیں، کتاب بھی دی، نبی بھی بنایا. وجعلنی مبارکا اینما کنت، اور مجھے بابرکت بنا دیا جہاں کہیں میں رہوں. یہاں کیا اشارہ، اینما کنت، اس زمین پہ رہوں یا آسمانوں پہ جاؤں. آج آسمانوں میں ہیں تو واپس آئیں گے تو بھی برکت ہے، پچھلے دور میں تھے تو بھی برکت تھی، قیامت سے پہلے آئیں گے تو بھی برکت ہوگی. وَأَوْصَانِي بِالصَّلَاةِ وَالزَّكَاةِ مَا دُمْتُ حَيًّا، اور مجھے نماز اور زکات کا حکم دیا جب تک میں زندہ رہوں. اس سے لگتا ہے کہ آسمانوں پہ بھی نماز پڑھتے ہوں گے. یہاں یہ بھی ذہن میں رکھیے کہ ہر دور میں زکات اور نماز رہی، مختلف حالتوں میں. اس کی حالت بدل سکتی ہے، حیثیت بدل سکتی ہے، لیکن موجود تھی. وَبَرًّا بِوَالِدَتِي، اور نیکی کرنے والا اپنی ماں کے ساتھ. یہاں صرف والدتی ہے، اگر بعد میں اب تقابل کریں تو پیچھے یحییٰ علیہ السلام کی خصوصیات میں اور ان میں کافی مماثلت ہے، لیکن تھوڑا سا فرق ہے. وہاں ماں باپ تھے، یہاں والدتی، کیونکہ باپ تو ہے نہیں. وَلَمْ يَجْعَلْنِي جَبَّارًا شَقِيًّا، مجھے جابر اور بدبخت نہیں بنایا. وَالسَّلَامُ عَلَيَّ يَوْمَ وُلِدْتُ، اور مجھ پر سلام ہے جس دن میں پیدا ہوا. یوم ولدت و یوم اموت، اور جس دن میں مروں گا. و یوم ابعث حیا، اور اس دن جب میں زندہ اٹھایا جاؤں گا. پیچھے کیا تھا، اللہ نے یحییٰ علیہ السلام پہ سلامتی بھیجی، یہاں عیسیٰ علیہ السلام خود اپنے اوپر سلامتی کی دعائیں کر رہے ہیں. یہی ان کا آپس کا ایک قول بھی ملتا ہے. حضرت یحییٰ نے فرمایا کہ تم اپنے اوپر سلامتی بھیج رہے ہو، لیکن میں تم سے افضل ہوں کہ مجھ پہ اللہ نے سلامتی بھیجی. جو شروع میں آپ کو روایت سنائی تھی اسی کا مفہوم ہے. ذالک عیسی ابن مریم، یہ تھے عیسی ابن مریم. قول الحق الذی فیہ یمترون، سچی بات ہے جس میں یہ شک کر رہے تھے. کون شک کر رہے تھے؟ مشرکین بھی تھے اور یہود بھی تھے. حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے بچپن کے کلام کے سلسلے میں جو بات ہم نے دیکھی اس کو دوبارہ آیت 30 سے دیکھتے. قال انی عبداللہ آتانی الکتاب وجعلنی نبیا، اور بچہ بول اٹھا میں اللہ کا بندہ ہوں، اللہ نے مجھے کتاب دی ہے اور نبی بنایا ہے. حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے ماں کی گود میں جو پہلی بات کی وہ توحید کی دعوت دینے کے لیے کافی تھی. اور آج کرسچینٹی کے نام پہ جتنے بھی سیکٹس ہیں ان سب کی بنیاد جو ہے وہ ہل جاتی ہے اس ایک چھوٹے سے جملے سے کہ انی عبداللہ، میں اللہ کا بندہ ہوں. کیونکہ ان کے بعد کے دور میں اور آج تک سے دیکھ لیجئے، کسی دور میں بھی لوگوں نے ان کو اللہ کا بندہ نہیں رکھا، کسی نے خدا بنا دیا، کسی نے خدا کا بیٹا بنا دیا. اس سے پتہ چلتا ہے کہ بچے تو ویسے ہی فطرت پہ ہوتے ہیں. یہاں تو عیسیٰ علیہ السلام نے بول کے اس کا اظہار کر دیا، لیکن دنیا میں آنے والا ہر بچہ اپنی معصومیت سے اور اپنی فطرت کے حسن سے اسی چیز کا اظہار کرتا ہے کہ میں اللہ کا بندہ ہوں. بچے معصوم ہوتے ہیں، گناہوں سے پاک ہوتے ہیں، اور دنیا میں آ کے کتنا عرصہ تو بات ہی نہیں کرتے. گویا کہ وہ فطرت کی یہ تعلیم ہمیں دیتے ہیں کہ تم اس دنیا میں آئے ہو تو رب کے بندے بن کے رہو. بچوں میں بہت ساری ایسی عادات ہوتی ہیں کہ جس کو اگر آپ آبزرو کر کے دیکھیں گے تو رات کو جلدی سونا، پھر تہجد کے قریب اٹھ جانا، تھوڑا سا دودھ پیا اور اس کے بعد سو گئے، تھوڑی تکلیف ہوئی تو روئے، روتے روتے ہنسنا. یہ بچوں کے اندر ایسی عادات ہوتی ہیں کہ جو واقعی اگر بڑوں کے اندر آ جائیں تو وہ انسان بہت ہی اعلیٰ درجوں پہ فائز ہو. عیسیٰ علیہ السلام نے تو اپنی ماں کی بے گناہی کو ثابت کروانے کے لیے یہ بات کہہ دی تھی کہ انی عبداللہ، لیکن باقی بچے بول تو نہیں سکتے. لیکن اس چیز پر ہمارا ایمان ہونا چاہیے کہ پیدا ہونے والا ہر بچہ عبداللہ ہوتا ہے، وہ اللہ کا بندہ ہوتا ہے. یہ الگ بات ہے کہ بعد میں پھر ان کی تربیت کے رنگ میں جو باتیں ہوں وہ اسی کے اوپر وہی چیز غالب آ جاتی ہے. اور دوسری یہ بات ہے کہ ان کا یہ کہنا کہ میں اللہ کا بندہ ہوں، اس وقت ان کو نہیں پتا تھا کہ کل کیا کچھ ہوگا، کیسے کیسے الزامات لگیں گے اور ان کی ماں کے اوپر یہ حالات ہو رہے ہیں. تو یہ اللہ تعالیٰ کی حکمت سے تھا. بچے کا بولنا یا بچے کا نہ بولنا، یہ ہر چیز اللہ کے حکم سے ہوتی ہے. صرف حضرت عیسیٰ علیہ السلام ہی نہیں، کچھ اور بچوں کی روایات بھی ملتی ہیں کہ جنہوں نے ماں کی گود میں بات کی. اس میں صحیح بخاری اور مسلم کی ایک طویل روایت ہے کہ بنی اسرائیل کے تین بچوں نے گود میں کلام کیا، ایک تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام، اور ان کے مخاطب یہود تھے، یعنی ان کے سامنے جو لوگ موجود تھے جو بی بی مریم پہ ایک بہتان لگا رہے تھے وہ یہود میں سے تھے. دوسرا بچہ ابن جریج راہب کا تھا، صحیح مسلم میں اس کو بہت تفصیل سے ذکر کیا گیا کہ ابن جریج نامی ایک راہب تھے، بہت عبادت گزار تھے. ایک موقع پہ ان کی ماں ان کے پاس آئی اور ان کو پکارا، وہ اس وقت عبادت میں تھے. ماں کی پکار کو سن کے سوچ میں پڑ گئے کہ کیا کروں، عبادت کو ترک کر دوں کہ ماں کی بات کا جواب دوں. اسی سوچ میں تھے کہ ماں چلی گئی. پھر اس کے بعد دوبارہ ایک موقع پہ ماں آئی تو اتفاق سے تب بھی یہی ہوا، اور اس طرح جب تین دفعہ ایک ہی معاملہ ہوا تو ماں نہ سمجھ سکیں کہ یہ اندر کیا معاملہ ہے. شاید انہوں نے یہ سوچا ہوگا کہ یہ میری بات کا جواب نہیں دے رہے. تو ماں کے منہ سے ایک جملہ نکل گیا کہ جریج، تجھے موت نہ آئے جب تک کہ تو کسی فاحش عورت کا منہ نہ دیکھ لے. اب یہ تو ماں اور بچے کے بیچ کی بات تھی، لیکن اللہ تعالیٰ تو ہر ایک انسان کے بیچ میں ہے اور ہر چیز کو وہ ساتھ لے کے چلتا ہے. ایک عورت تھی وہاں، اس کی نظریں جریج پہ تھیں. شاید کسی موقع پہ اس نے ان کو برائی کی دعوت بھی دی لیکن انہوں نے اس کو قبول نہ کیا. ایک دن باہر شور مچا، جریج نے اپنی کوٹری سے نکل کے دیکھا، ایک عورت کی گود میں بچہ ہے اور لوگ اس سے پوچھ رہے ہیں کہ بتا یہ کس کا بچہ ہے، اور اس نے دیکھا تو کہہ دیا کہ یہ جریج کا بچہ ہے. اب لوگ اس عورت کو چھوڑ کے جریج کے پیچھے آ گئے اور ان کو مارنا شروع کر دیا، ان کی کٹیا توڑ دی کہ بظاہر تو آپ بڑے دیندار دکھتے ہیں لیکن آپ کے ایسے قصب ہیں. خیر جب یہ سب معاملہ ہونے لگا تو اس وقت وہ بچہ جو تھا وہ بول اٹھا. اس نے بتایا کہ میں جریج کا نہیں فلاں چرواہے کا بچہ ہوں جس کے ساتھ اس عورت نے بدکاری کی تھی. اب بچے کو بولتا دیکھ کے کون خاموش رہتا، شرمندہ ہوئے، معافیاں مانگنے لگے کہ ہم نے آپ کے بارے میں جلدی کی، غلط فہمی میں مبتلا ہو گئے. اب آپ کہیں تو ہم آپ کی کٹیا سونے کی بنا دیں اور آپ تو بڑے ولی اللہ ہیں اور دس اینڈ دیٹ. انہوں نے کہا نہیں، اور کچھ نہیں کرنا، بس جیسی تھی ویسی بنا دو. لیکن اصل میں چونکہ یہ بے گناہ تھے تو بچے کا بولنا جو تھا وہ ان کی بے گناہی کا سبب بن گیا. ان کے دل کو پتا تھا کہ یہ ماں کی بد دعا لگ گئی، تم کسی فاحش عورت کا منہ دیکھو اور وہی کیفیت ہوئی، لیکن اللہ نے بے گناہی ثابت کر دی. اسی طرح ایک تیسرا بچہ جو بولا تھا، ایسی ماں تھی کہ جو فرعون کے ظلم و ستم میں تھی، یا کسی پرانے دور کی کہانی ہے، اصحاب البروج میں بھی آتا ہے، دو تین ڈفرینٹ روایتوں سے ملتا ہے، لیکن وہ بھی ایک ایسا لمحہ تھا کہ ماں کے قدم اکھڑ سکتے تھے، استقامت میں کمی آ سکتی تھی، لیکن بچہ بول اٹھا اور ماں کو اس نے اس وقت کمپرومائز کرنے سے روک لیا اور اس طرح سے وہ بچہ بول اٹھا. اتنی حیرت تو نہیں ہونی چاہیے ویسے اس معاملے پہ، کیوں کس سال کا بچہ کیسے بولتا ہے؟ اور بھی سوچئے، میں کیسے بول رہی ہوں، آپ کیسے بولتے ہیں؟ اگر مرر میں جا کے منہ کھول کے زبان کو باہر لگا کے دیکھیے، ہے کسی کی زبان کی طاقت کہ وہ بول سکے؟ حلق میں یہ طاقت ہے. اور جو بچے نہیں بول پاتے، ہماری جیسی تو زبانیں ہوتی ہیں، حیرت کی تو بات ہی نہیں، اعتراض کی تو بات ہی نہیں. جس کا دل رب کے حکموں کو مانتا ہے وہ اس بات کو خوشی سے مانے گا، اور باقی جو لوگ شکوے کرتے ہیں، شکایت کرتے ہیں، وہ سوچتے ہیں کہ کیسے ہو سکتا ہے کہ ماں کی گود کا بچہ بولے. یہی اعتراض اس وقت کے یہود نے بھی کیا تھا، کیف نکلم من کان فی المہدی صبیا، ماں کی گود کے ایک بچے سے ہم کیسے بات کریں، وہ کیسے بولے گا. لیکن ان کو نہیں پتا کہ جب اللہ کو کسی کی بے گناہی ثابت کرنی ہوتی ہے تو اللہ تعالیٰ درختوں کو بھی بلا لیتا ہے، پہاڑوں کو بھی بلا لے گا. گوشت کا ایک ٹکڑا ہی تو ہے زبان، جو رب زبان سے بات کروا سکتا ہے پھر ایک گود کے بچے سے کیوں نہیں کروا سکتا. اصل بات اس میں یہ ہے کہ انسان حق پر ہو تو پھر اپنی زبان کو بند رکھے، جیسے کہ بی بی مریم نے کہی تھی کہ میں نے تو اپنے رب کے لیے روزہ رکھ لیا، انی نظرت للرحمانی صوما فلن اکلم الیوم انسیا، میں آج کسی انسان سے کوئی بات نہیں کروں گی. خاموشی کا روزہ رکھا، جب ایک انسان خاموشی کا روزہ رکھتا ہے تو اللہ تعالیٰ پھر کیسے اسباب بناتا ہے کہ گود کے بچے تک کو بلا دیتا ہے. پھر اس کے بعد دوسری چیز دیکھیے، آتانی یل کتاب، مجھے کتاب ملی، اس وقت تو نہیں ملی بھی تھی، بعد میں ملنے والی تھی. کون سی؟ تورات. عموماً انبیاء کرام کو جو کتابیں ملتی تھیں یا نبوت ملتی تھی وہ 40 کے بعد ملی. عیسیٰ علیہ السلام کتنے خوشبخت تھے کہ پیدا ہوتے ہی ان کی گائیڈنس کا سامان بن گیا. ہمارے ہاں عموماً کیا تصور ہے، ہائے بیچاروں کا باپ نہیں. چلے عیسیٰ علیہ السلام کی تو تخلیق میں باپ کا ذکر ہی نہیں ہے نا، آج بھی تو دنیا میں کئی ایسے بچے پیدا ہوتے ہوں گے کہ باپ کا انتقال ہو جاتا ہے، باپ بچے کی پیدائش سے پہلے ہی دنیا سے چلا گیا. پلتے ہیں کہ نہیں پلتے؟ اللہ کے نبی کو دیکھ لیجئے، یہ رب کے فیصلے ہیں، کس کے بچے کو ہدایت پہ رکھے گا، کس کو بھٹکائے گا. کوشش تو انسان کر ہی سکتا ہے لیکن سارے کے سارے معاملات اللہ کے ہاتھ میں ہیں. وجعلنی نبیا، اور مجھے نبی بنایا. یہ نبی کیوں تھے؟ اس لیے کہ تورات نازل تو حضرت موسیٰ علیہ السلام پر ہوئی تھی لیکن انہوں نے بعد میں اس کی تبلیغ کی تھی. اور رسول اور نبی کا یہی فرق ہوتا ہے کہ رسول کو براہ راست کتاب ملتی ہے لیکن نبی جو ہے وہ اس کتاب کی تبلیغ کرتا ہے. اور ساتھ ہی کہتے ہیں وجعلنی مبارک نئی نما، اور اس نے مجھے برکت والا کر دیا جب تک جہاں میں رہوں. مبارکن، باراک آپ سے برے کا، تھوڑے کا زیادہ ہونا، برکت دے دینا، کہ مجھے اللہ تعالیٰ نے بابرکت بنا دیا. کیسے بابرکت ہے حضرت عیسیٰ علیہ السلام؟ ان کی برکتیں اگر آپ دیکھنا چاہیں تو پہلی دلیل تو ان کا اس وقت کا کلام کرنا ہی ہے، کیونکہ ان کا یہ کلام کرنا ماں کے لیے باعث برکت بن گیا. کیسے ایک بڑا الزام لگانے والے خاموش ہو گئے، ان کو جواب مل گیا. پھر دوسری بات اگر آپ دیکھیں تو بابرکت ہونا، حضرت عیسیٰ علیہ السلام اس دور میں پیدا ہوئے تھے جب یہود نے تورات کو تبدیل کر دیا تھا. آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ جو اصل احکامات تھے وہ بالکل ختم ہو گئے اور لوگوں نے دین کے نام پہ ایک بوجھل اور ایک مشکل دین شروع کر رکھا تھا. حضرت عیسیٰ علیہ السلام کیسے بابرکت بنے کہ ان کے ذریعے سے اللہ تعالیٰ نے ان کی خود ساختہ پابندیوں کو نرم کروایا، شریعت کی سختیاں آسان کروا دی گئیں، اور لہذا وہ لوگ جو اپنے ہی ہاتھوں سے ایسے کام کر چکے تھے کہ جس پہ آج ان سے عمل نہیں ہو پا رہا تھا، اسی کو اللہ تعالیٰ نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے ہاتھوں سے آسان کروا دیا. اسی طرح حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی کچھ برکتیں ہوں گی جب دنیا میں قیامت سے قریب وہ واپس آئیں گے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی صحیح روایات سے ملتا ہے کہ قیامت سے پہلے حضرت عیسیٰ علیہ السلام دنیا میں آئیں گے، اور یہ وقت دنیا میں امن اور چین کا وقت ہوگا. بہت کچھ اس وقت ایسا ہوگا کہ جس کو دیکھ کے واقعی لوگ یہ کہنے پہ مجبور ہو جائیں گے کہ آج کے دور میں اسلام جو ہے وہ اپنی ایک اصل شکل میں آ چکا ہے. ایک درخت کا انار جو ہے وہ پورے گاؤں یا قبیلے کو کافی ہوگا، ایک بکری کا دودھ جو ہے وہ کئی لوگ پیئیں گے، یعنی دین اپنی اصل شکل میں آئے گا، عدل اور انصاف کے ساتھ حکومت کریں گے. تو اسی کی بات کر کے بتا دیا کہ میں جہاں کہیں بھی رہا اور جہاں کہیں بھی رہوں گا میں برکت والا ہوں گا، خیر والا ہوں گا. اس سے یہ بھی پتا چلتا ہے کہ اللہ تعالیٰ جب کسی انسان کو کچھ دینا چاہتا ہے تو دنیا کے کتنے ہی لوگ ہوں وہ اس سے اس نعمت کو چھین نہیں سکتے، اور ماں باپ کا کوئی دخل نہیں ہے انسان کو کچھ دینے میں یا کچھ لینے میں. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ قیامت کے قریب حضرت عیسیٰ علیہ السلام آسمان سے نازل ہوں گے اور حکومت کریں گے، سلمان حضرت عیسیٰ کی قیادت میں کفار کے خلاف جہاد کریں گے، ان کے عہد مبارک میں مکمل عدل و انصاف ہوگا، دولت کی فراوانی ہوگی، لوگ آپس میں غیر معمولی پیار اور محبت سے رہیں گے، حسد بغض اور کینہ بالکل نہیں ہوگا. اللہ اکبر. تو لہذا ان کی برکتیں پہلے بھی تھیں اور آخری دور میں بھی دکھیں گی. وَأَوْصَانِي بِالصَّلَاةِ، اور مجھے نماز کا حکم دیا. کس نے؟ اللہ نے وصیت کی. اور وصیت کا لفظ جو ہے وہ اہم بات کے لیے آتا ہے. وَالزَّكَاةِ، اور زکوٰۃ. یہ کون سی زکوٰۃ اور کون سی نماز تھی؟ ہر دور کی ایک نماز اور ایک زکوٰۃ ہوتی ہے، اسی کی طرف اشارہ ہے. وَبَرًّا بِوَالِدَتِي، اور اپنی ماں کے ساتھ نیکی کرنے والا، ماں کے ساتھ اچھا معاملہ رکھنے والا ہوں گا. یہ اللہ سبحانہ تعالی کی رحمت تھی کہ انہوں نے عیسیٰ علیہ السلام کو پیدا ہوتے ہی ماں کے ساتھ یہ نیکی کرنے والا بنا دیا کہ ان کے اس کلام کے ساتھ ہی ماں کے اوپر لگا ہوا الزام کسی حد تک دور ہو گیا، اور بعد میں بھی یقیناً انہوں نے اپنی ماں کے ساتھ اچھا ہی معاملہ رکھا. بہت زیادہ تفاصیل ہمیں نہیں ملتی کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام اور حضرت مریم علیہ السلام کتنا عرصہ اکٹھے رہے، کیا ان کے روز و شب تھے، لیکن اللہ کے اس کلام میں اس بات کا آ جانا ہی اسی بات کی دلیل ہے کہ وہ اپنی ماں کے لیے بہت اچھا معاملہ رکھنے والے تھے. پھر فرمایا وَلَمْ يَجْعَلْنِي جَبَّارًا شَقِيًّا، اور مجھے جبار اور بدبخت نہیں کیا، جابر اور بدبخت نہیں بنایا، یعنی نہ میں جبر کرنے والا ہوں اور نہ میں بدبخت ہوں. جبار فعال کا وزن ہے، سپرلیٹو ڈگری ہے، ایگزیجریشن ہے. ایک ہوتا ہے جابر اور ایک ہے جبار، یعنی میں کسی پہ کوئی جبر نہیں کرنے والا. اور آپ دیکھیں گے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی زندگی میں بہت سارے ایسے معاملات آئے بعد میں کہ یہ ستائے بھی گئے، ان کو تنگ بھی کیا گیا، لیکن انہوں نے کسی کے ساتھ اس طرح کا معاملہ نہیں کیا جو کہ اس وقت یہ کر سکتے تھے. اور یہاں یہ بھی دیکھیے کہ شقیہ بدبخت نہیں بنایا، یہ کیوں کہا؟ عموماً جب بچے ماں باپ یا باپ یا ماں یا ایک یا دونوں میں سے، آف کورس ماں تو پیدا کرنے کے بعد رہے گی یا چلی جائے، ایسے بچوں کو عموماً لوگ شقی کہنے لگتے ہیں، بدبخت کہنے لگتے ہیں. کہا کہ نہیں، میں تو ایسا نہیں ہوں. یہ ہے وہ صفات کہ جو اصل میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے اندر تھیں، لیکن آج نصارہ نے غلوف کر کے ان کے بارے میں جو باتیں کر دی وہ غلط ہیں. اللہ تعالیٰ نے یہ ساری باتیں کرنے کے بعد فرمایا والسلام علیہ یوم ولدت و یوم اموت و یوم ابعثہیا، مجھ پر سلام ہے جس دن میں پیدا ہوا اور جس دن میں مروں گا اور جس دن میں دوبارہ کھڑا کیا جاؤں گا. اب یہ مرنے کا دن کون سا ہے؟ کیا یہ گزر چکا؟ نہیں گزر چکا. اگر آپ دیکھیں تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا یہ کہنا کہ جب تک میں زندہ رہوں گا نمازیں قائم کرتا رہوں گا، زکوٰۃ دیتا رہوں گا اور اپنی ماں کے ساتھ اچھا سلوک کروں گا، اللہ نے میری سرشت میں سرکشی رکھی نہیں، بدبخت میں ہوں نہیں، جب میں پیدا ہوا تو اللہ نے مجھ پر سلامتی کی، اور مرنے کے بعد اٹھتے وقت یعنی اس دنیا میں بھی اور اگلے جہان میں بھی اللہ تعالیٰ مجھ پر سلامتی فرمائے گا. اب یہاں لفظ اگر اموتو کو ہم دیکھ لیں تو اس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ ہمارے عقیدے کے مطابق اس وقت بھی حضرت عیسیٰ علیہ السلام آسمانوں پہ زندہ ہیں، لیکن اس کے بعد کیا ہوگا اس کے بارے میں ایک روایت آپ کے ساتھ شیئر کروں گی. حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ کی روایت ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا عیسیٰ ابن مریم زمین پر نازل ہوں گے، شادی کریں گے، ان کی اولاد ہوگی، 45 یعنی 45 سال تک زندہ رہیں گے، پھر فوت ہوں گے اور میری قبر کے ساتھ ہی دفن ہوں گے. قیامت کے روز میں اور عیسیٰ ابن مریم علیہ السلام اکٹھے ابو بکر اور عمر رضی اللہ عنہما کے درمیان اٹھیں گے. یہ ابن جوزی کی روایت ہے، تو گویا کہ فوت ہوں گے. اللہ تعالیٰ جب تک ان کو چاہے گا وہ دنیا میں رہیں گے، حکومت کریں گے، امن چین ہوگا، لیکن کل نفس ذائقت الموت، ہر نفس کو موت کا ذائقہ چکھنا ہے. اس طرح حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو بھی موت آئے گی. کتنا خوشبخت ہے یہ بچہ، پیدائش کے وقت ہی اس کو تسلیاں مل رہی ہیں کہ تمہاری موت بڑے امن میں آئے گی. آج بھی دیکھیے کہ ہم سب کے اوپر ایک ایسا لمحہ آنے والا ہے کہ جس وقت انسان بہت گھبراہٹوں میں ہوتا ہے. کسی انسان کو دنیا میں اگر یہ بتا دیا جائے کہ تمہاری موت کے وقت تم بہت سلامت رہو گے، بہت مطمئن ہو گے، تو ہو سکتا ہے کہ موت کا کوئی صدمہ یا اس کا کوئی غم انسان سے کم ہو جائے. اور حقیقت یہ ہے کہ یہ جو سلام کا لفظ ہے نا، یہ سلامتی ہے. اللہ تعالیٰ کی طرف سے سلامتی کا مل جانا، سکون کا مل جانا، اطمینان کا مل جانا ایک بہت بڑی نعمت ہے. اللہ نے عیسیٰ علیہ السلام کو بھی دی، اور اللہ تعالیٰ نے ہر اس بندے کو سلامتی اور امن اور چین دیا جس کا دل سلامت رہا، جس نے اپنا دل اپنے رب کے ساتھ جوڑ لیا. حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو بہت دفعہ زندگی میں ستایا گیا، ولد و زنا ہونے کی بات کرتے، ان کے منہ پہ تو کچھ نہیں کہہ سکتے تھے. اللہ تعالیٰ نے اتنا روب اور اتنی وجاہت اور جلال ان کے چہرے پہ رکھا تھا، سامنے بات نہ کرتے، لیکن جب پیچھے ہوتے تو یہی یہود ان کے بارے میں غلط باتیں کرتے. لیکن اللہ تعالیٰ نے ان سب سے ان کو بچا کے اوپر سے ہی سلامت اپنے پاس بلا لیا. یہ بات کرنے کے بعد فرمایا ذالک عیسی ابن مریم، یہ ہے عیسی ابن مریم. یہ جو ذالک لفظ ہے نا، یہ بتا رہا ہے اس بات کو کہ دیکھو یہ جو تم نے اپنی مرضی سے باتیں بنائی ہوئی ہیں نا، وہ نہیں ہے عیسیٰ. نصارہ نے غلوب کر کے بڑھا دیا، وہ بھی نہیں ہے، اور یہود نے کمی کر کے جو کیا وہ بھی نہیں، بلکہ ذالکا، یہ ہے اصل بات. عیسیٰ ابن مریم کا اصل سٹیٹس اور مقام یہ ہے، قول الحق الذی فیہ یمترون، یہ وہ قول ہے جس میں یہ لوگ شک کر رہے تھے، جس میں یہ جھگڑ رہے تھے. جھگڑنے کی بات بھی یہاں کیوں کر دی، کون جھگڑ رہے تھے اور کس کی بات تھی؟ تو آپ دیکھیے گا کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی پیدائش بالکل یعنی ایک مختلف طریقے سے ہوئی، تو اہل کتاب میں ان کے بارے میں کئی اختلاف ہیں. مثلا یہود کہتے ہیں کہ نعوذ باللہ یہ ولد زنا ہے، نصارہ کہتے ہیں کہ یہ خدا نخواستہ خود خدا ہی ہیں. ان کے دوسرے فرقے، بلکہ وہ تین فرقوں کے نام بھی نوٹ کر سکتے ہیں اگر آپ چاہیں، جادوگر اور ولد زنا تو کہا یہود نے، اور بعد میں ان کو یوسف نجار کا بیٹا کا. نصارہ کا جو فرقہ نستوریہ ہے، پروٹیسٹنٹ جن کو آپ بولتے ہیں، انہوں نے ان کو ابن اللہ کہا. اس طرح ملکیہ یا سلطانیہ، جس کو انگلش میں ہم کیتھولک کہتے ہیں، اس فرقے نے ان کو ثالث الثلاثہ کہا، ٹرینیٹی، تین میں سے ایک. اور تیسرا فرقہ ہے یعقوبیہ آرتھوڈکس، انہوں نے کہا کہ وہ خود ہی خدا ہیں. تو لہٰذا یہ سب کچھ کمی بیشی نہیں چلے گی، اصل بات کیا ہے کہ وہ کیا تھے، جو اللہ نے ان کے لیے سوچا، جو اللہ نے ان کو بنا دیا، وہ وہی تھے. اور باقی رہ گئے ان کے اختلافات، تو ہر اختلاف کا فیصلہ دنیا میں تو ہوتا نہیں. اللہ تعالی نے ان کی بات بتا دی، ثابت کر دی. یم ترون کا لفظ مریا سے ہے، میم رایا سے، شک کو کہتے ہیں، یعنی ایسا جھگڑا جو شک اور قلق کا باعث ہو. یعنی اب یہ جو باتیں کرتے ہیں پھر ان کو کرنے دو، اور قیامت کے دن اس کا فیصلہ ہوگا. پھر اس کے بعد فرمایا ما کان للہ ان یتخذ من ولد، اللہ کو یہ شان نشان نہیں، اللہ کو یہ لائق نہیں کہ وہ کسی کو بیٹا بنائے. سبحانہ، وہ تو اس سے پاک ہے، ایسی باتوں سے وہ بالکل پاک ہے. اس کی شان کیا ہے؟ اذا قضى امرا فانما يقول له كن فيكون، جب کسی کام کا ارادہ کرتا ہے تو بس یہ کہتا ہے کہ ہو جا، تو وہ ہو جاتی ہے. اللہ کو کسی مددگار کی ضرورت نہیں، اس کو بیٹوں کی ضرورت نہیں. جیسے عیسیٰ کی پیدائش سے پہلے ہی اس دنیا کا انتظام چل رہا تھا، ان کے بعد بھی چلتا رہے گا. اللہ تمام کمزوریوں اور مجبوریوں سے بالا تر ہے، وہ تو صرف کن کہتا ہے. کن دیکھیے گا کیا ہے، امر، کن، ڈو اور ڈن، ہو جاتا ہے. یعنی صرف اشارہ کرنا پڑتا ہے اور وہ کام ویسے ہی ہوتا ہے. عموماً اولاد کی ضرورت اسی لیے محسوس کی جاتی ہے نا، کہ ہماری بات مانیں گے، ہمارے اختیار میں ہوں گے، کہا تمہارا تو نہیں پتا کہ اولاد تمہاری بات مانے گی کہ نہیں، لیکن اللہ سبحانہ تعالیٰ کے اختیار میں سب ہے۔ اگر آپ اللہ تعالیٰ کی صفت پہ غور کریں نا، صاحب کن فیکون، تو انسان کی سوچ کھل جاتی ہے۔ اللہ تعالیٰ کی صحیح معنوں میں قدرت اور اس کی پاور کا یقین آنے لگتا ہے۔ بعض دفعہ انسان زندگی میں کچھ ایسی مشکلات میں گھر سکتا ہے کہ اس کو کوئی راستہ نہ ملے، کوئی ایسی بیماری ہو گئی جس سے کوئی صحت نہیں، ڈاکٹرز نے جواب دے دیا، اولاد نہیں ہو رہی، کوئی معاملہ بھی ہو سکتا ہے۔ اگر اس وقت کوئی اللہ تعالیٰ کو اس کے صاحب کن فیکون کے ناطے سے پکارے تو ہو سکتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کو اس بات پہ جوش آ جائے۔ چھوٹا سا سیکرٹ رکھ لیں کہ واقعی کبھی اگر بہت دعا کرنی ہو اور آپ کو بالکل ناممکن لگ رہے ہیں حالات، کوئی ہوپ ہی نہیں، تو پھر آپ کہہ سکتے ہیں کہ اللہ تو تے صاحب کن ہے، تو تو صاحب کن فیکون ہے، تو میری اس بیماری پہ صحت کا کن کہہ دے۔ انشاءاللہ تعالی جتنا یقین ہوگا، اور اگر اس وقت اس دعا کا قبول ہونا بہتر ہوا تو اللہ سبحانہ تعالی آپ کے لیے اس کو بہتر کر دے گا۔
اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جی کلاس میں آواز آ رہی ہے سب کو؟ جی جی، ابھی ان شاء اللہ جو ہم لاسٹ پارٹ ہے اس کو ابھی بریک کریں گے، تھوڑا سا چلے دو تین منٹ کا ریکیپ کرتے ہیں۔ کیا سیکھے سورہ مریم سے ابھی تک؟ بہت خوبصورت آیات تھی، ہر سورت کا ایک اپنا طریقہ کار ہے اور اتنی خوبصورت ہے، شارٹ آیات ہیں اور لیسن بہت زبردست ہے اس میں۔ کیا لیا ہے؟ کیونکہ میں بھی بتاؤں گی کہ مجھے تو ویسے اس میں ہے ہی بہت خوبصورت ہے، کچھ ایسی چیزیں ہیں جیسے حضرت زکریہ علیہ السلام کے کردار سے، اگر مریم علیہ السلام کا کردار دیکھیں، ان کی والدہ کا جیسے بتایا گیا ہے کہ ان میں کیا چیز تھی، انہوں نے منت مانی، منت کا تھوڑا سا آپ کو پتا چلا کہ کس طرح کی منت ماننی چاہیے، اور چپ کا روزہ رکھا، علم کی وارث کی فکر ہو، ایکسیلنٹ، بہت زبردست۔ بالکل جی بالکل، دیکھیں ماں اچھی ہوگی سب سے پہلے بچہ ماں اور باپ سے لیتا ہے، باپ بھی کرتا ہے لیکن سب سے زیادہ ماں جو ہے بچے کی پرورش میں زیادہ اس کا رول ادا ہوتا ہے۔ اسباب نہ ہونے کے باوجود رب سے امید کے ساتھ دعا کرنا ہے۔ بالکل جی ایکسیلنٹ، بہت زبردست آپ لوگوں نے ماشاءاللہ پوائنٹ نوٹ کی۔ یہ ایسی چیزیں ہیں، مایوسی نا امیدی اینڈ نا امیدی مومن کا شعار نہیں ہے۔ صحیح بات ہے، بالکل ایکسیلنٹ ثانیہ، ماشاءاللہ جی آج تو واقعی بہت زبردست آپ لوگوں نے پوائنٹس لیے ہیں، اور یہ ایسی چیزیں ہیں، یہ اس لیے بار بار کہتی ہوں کہ نوٹس میں یہ چیزیں آپ سامنے بھی لکھ کے لگائیں، یہ سونے پہ لکھنے والی باتیں جو استاذہ جی ساتھ ساتھ اسکول ڈیٹیل میں بتا رہے ہوتے ہیں نا، کیونکہ شروع سے ہی دیکھ لیں، سب سے پہلے حروف مقطعات ہیں، پھر اس کی فضیلت کا آپ نے جیسے شروع میں سنا، یہ کیا مطلب، اس کا سورہ کیا تھی، کیوں نازل ہوئی، کس موقع پہ نازل ہوئی، جیسے استاذہ نے بتایا تھا اس کا نشان نزول تھا۔ پھر سب سے پہلے حضرت زکریہ علیہ السلام کا ذکر آتا ہے، ذکر ہے تیرے رحمت، رب کی رحمت کا، جو اس کے بندے زکریہ علیہ السلام پر تھی جب اس نے پکارا اپنے رب کو۔ مارلس شورا فرس، بالکل صحیح بات ہے، کن فیکون پر یقین رکھنا ہے۔ بالکل آپ کو پتا ہے اللہ تعالیٰ، کیونکہ انسان کا دل جو ہے اللہ تعالیٰ کی دو انگلیوں کے درمیان ہے، اور جس وقت چاہے اس کو ہدایت دے دے، جس کا چاہے اس کو بٹکا دے، کیونکہ اس میں لکھا قرآن میں بار بار آتا ہے نا، جس کو وہ اللہ تعالیٰ چاہے ذلت دیتا ہے، جس کو عزت دیتا ہے وہ دے سکتا ہے نا۔ اب یہاں پہ جو سب سے بڑی بات ہے، تھوڑا سا بس میں یہ حضرت مریم کا دو منٹ اور لوں گی پھر آپ کو بریک ان شاء اللہ تعالیٰ۔ حضرت مریم علیہ السلام کا جو بات آ رہی ہے، اور حضرت زکریہ علیہ السلام کی، دیکھیں بڑھاپے میں بھی انہوں نے جو ہے نبی بھی تھے، اور انہوں نے پکارنا نہیں چھوڑا، دعا کرنا نہیں چھوڑا، الزام لگانے پر چپ ساتھ لینی چاہیے، اور اللہ کو خفیہ دعا بندے کا کرنا خوب پسند ہے۔ صحیح بات ہے، اس کے لیے یقین ہونا بہت ضروری ہے۔ جو لوگ مایوس ہوتے ہیں نا کہ ہمارے ساتھ، ہمیشہ میرے ساتھ ہی ایسا ہی ہوتا ہے، یہ چیز آپ نے ڈکشنری سے نکالنی ہے، مایوسی نہیں کرنی، کیونکہ ہو سکتا ہے اللہ تعالیٰ ہمیں آزما رہے ہوں بعض دفعہ کہ ہم یہ کام کریں اور اس میں کس طرح اپنے آپ کو بہتر کریں۔ اور یہاں پہ جو دعا ہے جو حضرت اولاد کے لیے رب حبلی من لدنک ذریۃً طیبۃً انک سمیع الدعاء، اور رب حبلی یہاں پہ جو انہوں نے کہا تھا یہ یہاں سے بھی عقلی کرنی ہے، آیت نمبر 6 میں ہے نا، یرثونی و یرث من آل یعقوب، یہاں سے آگے ہیں واجعلہ ربی رضیا، اور بنا دے اس کو اے میرے رب پسند. آپ نے یہاں پہ اپنے لیے لگا لے واجعلنی ربی رضیا، اے اللہ مجھ کو بنا دے اپنا پسندیدہ بندہ. ٹھیک ہے، جہاں پہ ہوں لگا ہوا نا اس پہ نون زے یا نی لگا لیں، وجعلنا بھی لگا سکتے ہیں ہم سب کو، اور وجعلنی ربی رضیا یہ بہت خوبصورت دعا ہے، اتنی ہائی لائٹ کر کے لازمن اپنی دعاؤں میں شامل کر لیں اس کو. ٹھیک ہے، یہ اللہ تعالیٰ مجھے اپنا پسندیدہ بنا لے، کیونکہ یہ چیزیں ہم نے مانگنی ہے. پھر حضرت مریم علیہ السلام کا کردار انشاءاللہ تعالیٰ ہم ابھی آپ ایسے کریں 15 منٹس کی بریک لے لیں، بریک کے بعد ہم انشاءاللہ تعالیٰ حضرت مریم کے کردار اور باقی بھی جتنی ہماری تفسیر رہتی ہیں اس پہ پھر انشاءاللہ ہم ڈسکس کریں گے. ٹھیک ہے، جزاکم اللہ خیر، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.
سکتے نہیں، کچھ فائدے تو شاید ہم دیکھ نہ پائیں، لیکن کل قیامت کے دن رب کو یہ کوششیں تو دکھا سکیں گے کہ اللہ یہ ہے ٹوٹ.
قرآن حیات انسان ہے، قرآن ہمارا رہبر ہے، قرآن حیات انسان ہے، قرآن ہمارا رہبر ہے، رتبہ اس کا سن، ہر شے سے عظمت برتر ہے، قرآن حیات انسان ہے، قرآن ہمارا رہبر ہے، کیا شان یہ رب نے دے ڈالی، ہر نطق پہ قرآن ہے جاری، کیا شان یہ رب نے دے ڈالی، ہر نطق پہ قرآن ہے جاری، بوڑھے جوایا ہو بچے یہ یاد سبھی کو ازبر ہے، قرآن حیات انسان ہے، قرآن ہمارا رہبر ہے، قرآن حیات انسان ہے، قرآن ہمارا رہبر ہے، قرآن ہوا ہے نازل با محبوب نبی مرسل پر، قرآن ہوا ہے نازل با محبوب نبی مرسل پر، آ دیکھ ذرا تو مسکن کو، سینہ نبی انور ہے، قرآن حیات انسان ہے، قرآن ہمارا رہبر ہے، قرآن حیات انسان ہے، قرآن ہمارا رہبر ہے، منشور ہدایت قرآن ہے، دستور اطاعت قرآن ہے، منشور ہدایت قرآن ہے، دستور اطاعت قرآن ہے، حق بات کی دعوت قرآن ہے، تو مان لے اس کی بہتر ہے، قرآن حیات انسان ہے، قرآن ہمارا رہبر ہے، قرآن حیات انسان ہے، قرآن ہمارا رہبر ہے، برکت ہے نزول قرآن کی، بدلی ہے روٹے اب انسان کی، برکت ہے نزول قرآن کی، بدلی ہے روٹے اب انسان کی، بدلا ہے جہاں کا ہر ذرہ، بس امن و اماں کا یہ گھر ہے، قرآن حیات انسان ہے، قرآن ہمارا رہبر ہے، قرآن حیات انسان ہے، قرآن ہمارا رہبر ہے، ہر سمت جہالت کی ظلمت اس نور خدا نے توڑی ہے، ہر سمت جہالت کی ظلمت اس نور خدا نے توڑی ہے، روشن یہ جہاں قرآن سے ہے، اس کرن سے چمکا در در ہے، قرآن حیات انسان ہے، قرآن ہمارا رہبر ہے، قرآن حیات انسان ہے، قرآن ہمارا رہبر ہے، اصحاب نبوت کے تارے قرآن سے روشن ہے سارے، اصحاب نبوت کے تارے قرآن سے روشن ہے سارے، قرآن بھی اس پر شاہد ہے، ہر ایک جہاں سے برتر ہے، قرآن حیات انسان ہے، قرآن ہمارا رہبر ہے، قرآن حیات انسان ہے، قرآن ہمارا رہبر ہے، قرآن سے تعلق جو توڑے نہ پوچھ تو اس کی بدبختی، قرآن سے تعلق جو توڑے نہ پوچھ تو اس کی بدبختی، با میں ملے گی رسوائی، حیوان سے وہ انسان بدتر ہے، قرآن حیات انسان ہے، قرآن ہمارا رہبر ہے، قرآن حیات انسان ہے، قرآن ہمارا رہبر ہے، قرآن سے ہو رشتہ ایسا کہ پڑھتا ہی رہوں میں قرآن کو، قرآن سے ہو رشتہ ایسا کہ پڑھتا ہی رہوں میں قرآن کو، بن جائے جو عامل دیدانی، قرآن تو اس کا زیور ہے، بن جائے جو عامل دیدانی، قرآن تو اس کا زیور ہے، قرآن حیات انسان ہے، قرآن ہمارا رہبر ہے، قرآن حیات انسان ہے، قرآن ہمارا رہبر ہے، نہ پوچھ تو رتبہ اس کا سن، ہر شے سے عظمت برتر ہے، قرآن حیات انسان ہے، قرآن ہمارا رہبر ہے۔
میرے مولا تیرا ثانی نہیں سا
خدا
وَإِنَّ اللَّهَ رَبِّي وَرَبُّكُمْ، بے شک اللہ رب میرا اور تمہارا رب ہے. فَعْبُدُوا، بس اس کی عبادت کرو، عبادت اسی کی کرو. میں رب نہیں ہوں، میرا بھی رب اور تمہارا بھی رب اللہ ہے. کتنا واضح عقیدہ ہے نا، اس کی عبادت کرو. هَذَا صِرَاطٌ مُسْتَقِيمٌ، یہی ہے سیدھا راستہ. اور عبادت میں پھر وہ سارے معنی ذہن میں رکھیے گا، بندگی، غلامی، سلیوری، عاجزی، کمال الحب، کمال الذل. اللہ ہی سے بندے کی لو لگ جائے، اپنے آپ کو چھوٹا کرنا، رب کو بڑا کرنا. جب انسان رب کے ساتھ اس طرح کا معاملہ کرتا ہے تو پھر اللہ تعالیٰ اس کو سیدھے راستے پہ لے جاتا ہے. صراط مستقیم، توحید ہے صراط مستقیم، جس پہ چل کے انسان جنت میں پہنچتا ہے. جو لوگ اس راستے میں رخنے ڈالتے ہیں وہ اللہ کے بیٹے بناتے، کہیں بیٹیاں بناتے، کہیں ان کے بارے میں بحثیں کرتے. ایسے لوگوں کو کہو کہ ڈر جاؤ اس دن سے. کون سا دن؟ فاختلف الاحزاب من بینہم، پھر مختلف گروہوں نے آپس میں اختلاف کیا. فویل للذین کفروا، پس ایسے کافروں کے لیے ہلاکت ہے. من مشہد یوم عظیم، جو بڑے دن کی حاضری کا انکار کر رہے ہیں. اللہ اکبر، بڑا دن کون سا ہے؟ قیامت کا دن. کتنا بڑا ہوگا؟ بعض روایات میں آتا ہے کہ وہ 50,000 سال کے برابر کا ایک دن ہوگا، اور ویسے بھی اپنی ہولناکیوں کے ساتھ بڑا ہے. اور اس دن کے عذاب بہت بڑے ہیں. اور مشہدی، مشہد مفعل کا وزن ہے، حاضر ہونے کی جگہ یا وقت، اسم ظرف ہے یہ، یعنی اس دن حاضر ہونا ہے. کیوں مشہد ہے؟ کیونکہ سب اس دن حاضر ہوں گے. شہید، شاہدہ سے مشاہدے کے معنوں میں، کہ اس دن لوگ مشاہدے کر لیں گے. اور اس دن لوگوں کا حال کیا ہوگا؟ اسمی بہم و ابصر، یوم یاتوننا لیکن الظالمون اليوم فی ضلال مبین، جس دن وہ ہمارے پاس آئیں گے اس روز وہ خوب سن رہے اور دیکھ رہے ہوں گے، لیکن یہ ظالم آج کھلی گمراہی میں پڑے ہوئے ہیں. یہ سارے مبالغے کے سیگے ہیں، اسمی، ابصر، جیسے سب سے زیادہ، جیسے اردو میں ہم کہتے ہیں نا اکبر، افضل، ارشد، اسی طرح اسمی. دیکھنے میں ایسے لگتا ہے کہ جیسے حکم ہے، امر لگتا ہے، اسمی، یسمی ہے، لیکن یہ تعجب کے سیگے ہوتے ہیں. یعنی دنیا میں تو حق کے دیکھنے اور سننے سے بہرے ہیں اور اندھے ہیں، لیکن آخرت میں تو کیا خوب دیکھ رہے ہوں گے. وہاں تو ان کو خوب دیکھنا آ جائے گا، لیکن فائدہ نہیں ہوگا، کیونکہ اندھیروں میں تو چلے گئے، دلال مبین پہ تو پہنچ گئے، کھلی گمراہیوں میں تو یہ تھے. اور وہ دن کتنا سخت ہوگا کہ جس دن ان کے کلیجے پھٹ جائیں گے، ایسے ایسے منظر ان کے سامنے آئیں گے کہ ان کے چہروں پر سیاہی آئے گی. وَانذِرْهُمْ يَوْمَ الْحَسْرَةِ إِذْ قُضِيَ الْأَمْرُ، اور ڈرا دو ان کو حسرتوں کے دن سے، جس دن کام تمام ہو جائیں گے، سارے فیصلے ہو جائیں گے. وَهُمْ فِي غَفْلَةٍ وَهُمْ لَا يُؤْمِنُونَ، اور وہ غفلت میں ہیں اور وہ ایمان نہیں لا رہے. یوم الحسرہ، قیامت کا دن ہے، حسرتوں کا دن ہے، کچھ بھی تو ہاتھ نہیں آئے گا. پلٹ کے جانا چاہیں گے تو نہیں جا سکیں گے، کچھ بھی تو نہیں کر سکیں گے. انسان اگر واقعی غور کرے تو اس دن کو آج ہی اپنی زندگی میں محسوس کر کے دیکھ لے تو حسرتوں سے بچ جائے گا. دنیا میں کبھی کسی بات پہ آپ کو حسرت آئی؟ کوئی چیز آپ سے مس ہو جائے, کوئی پلین مس ہو گیا, کوئی فلائٹ مس ہو گئی, کوئی ٹرین آپ نے چھوڑ دی, آپ کی تھوڑی سی سستی سے آپ کا کوئی بل پے ہونے کے لیے رہ گیا, کتنی قسم کی تو حسرتیں. چند منٹ دیر سے پہنچے تو مریض دم توڑ گیا. لفظ حسرت سوچ کے نا ایک دم دل بند ہونے لگتا ہے. قیامت کے دن کی حسرتوں کو یاد کرنا ہے. ایسے نہیں لگ رہا جیسے اذ قضی الامر دفتر بند ہوتا ہوا دکھتا ہے مجھے. میں تصور میں لاتی ہوں نا اس آیت کو تو ایسے لگتا ہے جیسے کوئی ونڈو پہ کھڑا ہے اور ایک دم کوئی ونڈو گرا دیتا ہے, سوری پھر آنا, آج کا ٹائم ختم. اور یہاں تو کوئی کہہ سکتا ہے پھر آنا, وہاں تو کوئی نہیں کہہ سکے گا. ختم, سٹاپ, فنش, سیل ختم, سٹاک آؤٹ ہو گئے, فنش ہو گیا سب کچھ. کوئی حسرت سوچیے. اور آج جو وقت ہمیں اس دنیا میں ملا ہوا ہے اس کی قدر جاننی ہے. وہم فی غفلت, غفلتوں میں پڑے ہوئے تھے. آج غفلت ہے کہ نہیں ہے؟ غفل سے غفلت, کچھ اور ترجیحات, کچھ اور باتیں. دنیا میں آپ دیکھیے کہ کبھی آپ کی لاپرواہی سے دودھ بھی ابل جاتا ہے نا تو آپ اس پہ بھی بعد میں افسوس کرتے ہیں. حسرتیں قیامت کے دن کا ایک ایسا ٹاپک ہے کہ جس دن ہر بندہ حسرتوں میں پڑا ہوگا. اور چونکہ یہاں اللہ تعالیٰ نے اس کو یوم الحسرہ کہا تو ضرورت ہے کہ ہم بھی تھوڑی سی اس پہ بات کریں. ایک روایت آپ کے سامنے پہلے رکھوں گی حضرت ابو سعید الخدری کے ناطے سے. حضرت ابو سعید الخدری کی روایت ہے, صحیح بخاری کی یہ روایت ہے. آپ نے فرمایا قیامت کے دن موت کو ایک چتکبرے مینڈھے کی شکل میں لے آئیں گے. چتکبرہ کس کو کہتے ہیں؟ تھوڑا سفید تھوڑا کالا, وہ ہوتے ہیں نا جیسے دو کلر, ٹو ٹون جس طرح, یا کچھ ٹائی اینڈ ڈائی کہہ لیجئے, کوئی بھی ایسی چیز کہہ لیں. موت کو ایک مینڈھے کی طرح لایا جائے گا. پھر ایک پکارنے والا پکار کر کہے گا اہل جنت, وہ ادھر دیکھیں گے تو فرشتہ کہے گا تم اس مینڈھے کو پہچانتے ہو؟ وہ کہیں گے ہاں یہ موت ہے. یعنی اللہ کے حکم سے پھر شکلیں بھی پہچانی جائیں گی. جو اللہ یہ سب کچھ کر سکتے ہیں اللہ سبحانہ تعالی, وہ اور بھی بہت کچھ کر سکتے ہیں. وہ کہیں گے ہاں یہ موت ہے, ہم اس کا مزہ چکھ چکے. جب موت آتی ہے تو انسان کو کسی نہ کسی صورت میں وہ دکھ تو رہی ہوتی ہوگی. اللہ ہی جانتا ہے کہ غیب کے معاملے کس حد تک ہوں گے, لیکن اس وقت بہرحال وہ پہچان جائیں گے. پھر ایک پکارنے والا پکارے گا اے دوزخ والو, لوگ اس کی طرف گردن اٹھا کر دیکھنے لگیں گے تو فرشتہ کہے گا کیا تم اس مینڈھے کو پہچانتے ہو؟ وہ کہیں گے ہاں یہ موت ہے اور ہم اس کو دیکھ چکے ہیں. اس وقت وہ مینڈھا ذبح کر دیا جائے گا. اس کے بعد وہ فرشتہ کہے گا جنت والو تمہیں ہمیشہ بہشت میں رہنا ہے, اور دوزخ والو تمہیں بھی ہمیشہ دوزخ میں رہنا ہے, اب کسی کو موت نہیں آئے گی. پھر آپ نے یہی آیت پڑھی وانذرہم یوم الحسرت اذ قضی الامر سے لے کے لا یومنون. یہ صحیح بخاری کی روایت ہے, کتاب التفسیر, اور ترمذی میں بھی ابواب التفسیر میں ہے. اس دن لوگ ہاتھ کاٹ رہے ہوں گے حسرتوں کے ساتھ, کچھ بھی تو فائدہ نہیں ہوگا. سورۃ آل عمران میں آپ پڑھ چکے کہ اس دن لوگ کیسے ہاتھ ملیں گے, یا حسرتنا علی ما فرطنا, ہائے افسوس ہم پر اس بات پر جو ہم نے دنیا میں کمی کی. یہ وہ وقت ہوگا کہ جب لوگ حسرتوں کا شکار ہوں گے. حسرت کا لفظ حسرہ سے ہے, ہا سین را, حسرا یحسرو, نگاہ کے تھکنے کو کہتے ہیں. آنکھیں تھک جاتی نا, کسی کا بہت انتظار ہو آپ کو تو دیکھ دیکھ کے پھر آپ تھک جاتے ہیں, کہتے ہیں اب میں تو تھک گئی اب تم دیکھو. کسی کا ایئرپورٹ پہ آپ انتظار کر رہے ہو تو آپ اسی طرح دیکھتے ہیں. حسر و تیر کہتے ہیں پرندے کے پروں کا گرنا. ہاتھ سے جانے والی چیز کا افسوس کرنا. قیامت کے دن ہر ایک حسرت کرے گا، نیک بھی اور بد بھی۔ کہا کیا؟ چلو بد کی تو سمجھ میں آ گئی، حسرت کے گناہ کیوں کیے، نیکوں کی حسرت کیا ہوگی؟ آپ نے فرمایا، جنتی کو ان لمحوں پر حسرت ہوگی جو اللہ کے ذکر کے بغیر گزارے ہوں گے۔ کہنے والا بھی سوچے اور سننے والے بھی سوچے۔ آج کتنے قیمتی موتی ہیں ہمارے پاس جن کو ہم بیکار کاموں میں ضائع کر دیتے ہیں، اور موت کے وقت کی حسرتیں۔ سورت مومنون کے آخری رکوع کو اگر آپ دیکھیں گے، 99 سے 100 تک، حتی اذا جاء احدہم الموت، 18 پارہ ہے سورت المومنون، آیت نمبر 99 ہے، حتی اذا جاء احدہم الموت، یہاں تک کہ جب ان میں سے کسی ایک کو موت آ جاتی ہے، قال رب ارجعون، وہ کہتا ہے میرے رب مجھے واپس لوٹا، کیوں؟ لعلی اعمل صالحا فیما ترکت، کلا، تاکہ میں وہ نیک عمل کروں جو میں چھوڑ رہا تھا یا چھوڑ آیا۔ کیا کہا جائے گا؟ ہرگز نہیں، انہا کلمت ہوا قائلہا، یہ تو ایک بات ہے جس کو تو کہنے والا ہے۔ وَمِن وَرَائِهِم بَرْزَخٌ إِلَى يَوْمِ يُبْعَثُونَ، اور ان کے پیچھے ایک پردہ ہے دوبارہ اٹھائے جانے کے دن۔ یہ وہ حسرتوں کے دن ہے جس سے ہمیں ڈرایا گیا۔ اسی طرح سورت منافقون کی آیت 9 سے 11، 9 سے 11 تک میں آتا ہے، وَانْفِقُوا مِمَّا رَزَقْنَاكُم مِّن قَبْلِ أَن يَأْتِيَ يَوْمٌ، اور خرچ کرو اس میں سے جو ہم نے تم کو دیا، اس سے پہلے کہ وہ دن آ جائے جب انسان کی موت کا وقت آئے گا، اور جب موت کے فرشتے کو انسان دیکھتا ہے تو اس وقت ایک بھیک مانگتا ہے کہ ابھی تھوڑی دیر رک جاؤ، مجھے ابھی نہیں جانا، ابھی تو میں نے بہت کام کرنے تھے، ابھی تو میری بہت ساری پلاننگز تھی، بہت ساری کوششیں تھیں، مجھے تھوڑا سا وقت دے دو۔ وَانْفِقُوا مِمَّا رَزَقْنَاكُمْ مِنْ قَبْلِ أَن يَأْتِيَ أَحَدُكُمُ الْمَوْتُ فیقول رب لولا اخرتنی الى اجل قریب، اس لفظ میں حسرت کو محسوس کیجئے گا، لولا اخرتنی الى اجل قریب، اور خرچ کرو اس میں سے جو ہم نے تم کو دیا، اس سے پہلے کہ آ جائے تم میں سے کسی ایک کو موت۔ پھر وہ کہے گئے، میرے رب کیوں نہیں مہلت دی تو نے مجھ کو تھوڑی سی مدت تک؟ کیا کرتا؟ فاصدق واکم من الصالحین، تو میں صدقہ کرتا اور صالحین میں سے ہو جاتا۔ کیا جواب ملے گا؟ اچھی نیت ہے واپس بھیج دیں؟ نہیں، وَلَن يُؤَخِّرَ اللَّهُ نَفْسًا إِذَا جَاءَ أَجَلُهَا، ہرگز نہیں مہلت دیتا، مؤخر کرتا اللہ کسی نفس کی موت کو جب موت آ جاتی ہے، وقت آتا ہے۔ وَاللَّهُ خَبِيرٌ بِمَا تَعْمَلُونَ، اور خرچ کرنے میں صرف مال کا خرچ کرنا نہیں، انسان کی صلاحیتیں، اس کی قوتیں، اس کی انرجیز، آج کہاں لگ رہی ہیں انسانوں کی قوتیں، آج کہاں لگ رہی ہیں انرجیز؟ چار ہی کوششیں ہیں نا آج دنیا میں، اچھے کھانے کی تلاش، اچھے کپڑے کی تلاش، اچھے گھر کی تلاش، اور اچھے جوڑے کی تلاش۔ یہ چار چیزیں تقابل کر کے آپ کو بتائی گئی تھیں کہ یہ چاروں تو اینیمل لیول ہیں، جانور بھی تو یہی کچھ کرتے ہیں، ان کو بھی تو یہی کچھ چاہیے ہوتا ہے۔ اللہ ہمیں اس سے اوپر اٹھانا چاہتا ہے، اللہ تعالیٰ ہمارے اس وقت کو چار چاند لگانا چاہتا ہے۔ اپنی زندگی کو قیمتی جانو، تم نے یہاں نہیں بیٹھے رہنا، تم یہاں ہمیشہ نہیں رہو گے، کل نہیں تھے، کل نہیں رہو گے، پھر آج کا ہونا کیا بڑی بات ہے، یہ تمہیں کیا نقصان دیتا ہے، کیا فائدہ دیتا ہے؟ اب دیکھیے کہ اگر انسان اپنی زندگی کا بہترین استعمال کرے تو بہت سارے کارآمد کام وہ کر سکتا ہے۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دیکھیے، 13 سال کی عمر میں پورے قرآن کی تفسیر لکھ گئے۔ کیسے ہوا؟ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ 10 سال کی عمر میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر اس وقت تقریباً 50 سال تھی، کوئی جنریشن گیپ نہیں تھا۔ آپ نے آپ سے علم لیا اور آپ کے بعد کتنی خیر پہنچائی۔ حضرت عائشہ کو دیکھیے، کتنے سال رہی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ، 17 سال کی عمر میں بیوہ ہوتی ہیں، لیکن اپنے ان ٹین ایج کے دنوں کو جو آج کے دور میں تو شاید صرف نخرے دیکھنے اور دکھانے کے ہوتے اور صرف گھومنے اور پھرنے کے ہوتے، لیکن اتنا کچھ پا گئیں، کہ بعد میں امت کے لیے ایک ورثہ ثابت ہوئیں۔ علم کے اس ورثے کو اگلی نسلوں تک پہنچانے کے لیے ہم نے کیا کوشش کی ہے؟ کیا کل حسرتوں کا شکار نہیں ہو جائیں گے؟ آج ہم کیوں نہیں کر پاتے؟ کبھی سوچیں ہم سب، کیا نعمت نہیں ہے دنیا کی، کیا خوبی نہیں ہے ہمارے پاس۔ آرام دہ گھر، آرام دہ گاڑیاں، میں تو کہتی ہوں اللہ اگر اب بھی ہم نے تیرے دین کا کام نہ کیا، کل تیرے سامنے شکل نہیں دکھا سکیں گے۔ جب دنیا کے اور کام ہم کر سکتے ہیں تو پھر آخرت کے کام کیوں نہیں کر سکتے؟ اللہ نے یہی ہمیں بتایا کہ اس دن کی حسرتوں سے بچ جاؤ۔ خود تو اس حسرت میں ہو کہ تم نے اپنی زندگی ضائع کر دیا، اب اللہ کے کتاب کی طرف آئے، اپنے بچوں کی حسرتوں کو ساتھ نہ لے جانا، نسلوں کی حسرت کو ساتھ نہ لے جانا۔ قیامت کے دن انسان پریشان ہوگا، اسی طرح کچھ چیزیں ہوں گی جس پہ قیامت کے دن انسان حسرت کرے گا، اور وہ کون سی چیزیں ہیں؟ پہلی چیز امارہ۔ امارہ کہتے ہیں حکومت کو، عہدہ۔ آج تو خوشیاں مناتے ہیں نا، کوئی عہدہ مل جاتا ہے، لیکن قیامت کے دن جب اس کی ذمہ داریوں کی ادائیگی پوچھی جائے گی تو حسرت ہوگی۔ صحیح بخاری کی ایک روایت کا مفہوم ہے کہ بے شک تم عمارت کی یعنی عہدوں کی حرص کرتے ہو، لیکن ایک دن ندامت ہوگی قیامت کے دن۔ اس سے مراد کون سے عہدے ہیں؟ حکومت کے۔ ہمارا یہ نہیں ہے کہ آپ دین کی ذمہ داریوں کو ایک بوجھ سمجھیں۔ آپ کے اچھا واقعی یہ تو پڑھنے کی ذمہ داری ہم نے لی، بہت مشکل ہے، چھوڑو اب کیا اس مشکل میں پڑھے، پھر ہوتا بھی نہیں، کرنا بھی نہیں پڑتا۔ نہیں، یہی تکلیفیں تو کل قیامت کے دن اللہ کے ہاں ہمارا مول بنائیں گی۔ کر تو ہم کچھ سکتے نہیں، کچھ فائدے تو شاید ہم دیکھ نہ پائیں، لیکن کل قیامت کے دن رب کو یہ کوششیں تو دکھا سکیں گے کہ اللہ یہ ہے ٹوٹی پھوٹی چیزیں، کر ہی یہ سکے تھے، کرنا بہت چاہتے تھے کر نہیں سکے۔ کم از کم اپنی ذمہ داری تو انسان نبھانے کی کوشش کر سکتا ہے۔ اسی طرح وہ مجلس جہاں اللہ کا ذکر نہ ہو اور اس کو برخاست کر دیا جائے، ایسی مجلسیں کل قیامت کے دن حسرت ہوں گی، ندامت کا ذریعہ ہوں گی، شرمندگی کا ذریعہ ہوں گی۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک روایت کا مفہوم ہے، ما من قوم یقومون من مجلس، کوئی قوم ایسی نہیں کہ جو کسی مجلس سے اٹھتی ہے کہ جس میں وہ اللہ کا ذکر نہ کرے، تو وہ گویا کہ ایسے کھڑے ہوتے ہیں جیسے مردار گدے کی بدبودار لاش سے اٹھے۔ وَكَانَ لَهُمْ حَسْرَةٌ، اور یہ مجلس کل قیامت کے دن ان کے لیے حسرت ہوگی۔ اللہ اکبر۔ اسی طرح بعض دوستیاں کل انسان کے لیے حسرت کا ذریعہ بنے گی۔ بعض دوستیوں کی بنیاد پہ کل انسان روئے گا دھوئے گا کہ کاش میں یہ دوستی نہ بناتا، میں نے ان دوستوں کے پیچھے لگ کے کیا کر لیا۔ اس کی دلیل کیا ہے؟ آیت نمبر 27 ہے سورۃ الفرقان کی، یوم یعض الظالم علی یدیہ یقول یا لیتنی اتخذت مع الرسول سبیلا یا ویلتا لیتنی لم اتخذ فلانا خلیلا لقد ادلنی عن الذکر بعد اذ جاءنی وکان الشیطان للانسان خذولا۔ اور جس دن ظالم اپنے ہاتھوں کو کاٹے گا اور وہ کہے گا، اے کاش میں رسول کے ساتھ اپنا راستہ بنا لیتا، یعنی میں اپنا راستہ رسول کے ساتھ ہی رکھتا، ہائے افسوس کاش میں فلاں کو دوست نہ بناتا، اس نے مجھے نصیحت کے آنے کے بعد گمراہ کر دیا۔ اور شیطان تو انسان کو رسوا کرنے والا ہے۔ حسرتیں، افسوس۔ ایک حسرت جہنمیوں کو ہوگی جب جنتیوں کو اپنے گھروں میں دیکھیں گے۔ روایات میں آتا ہے کہ ہر انسان کے دو گھر ہیں، ایک جنت میں اور ایک جہنم میں، اور ایک گھر ایسا ہے کہ جو جنت والے کا گھر جہنمی کو مل جاتا ہے، یعنی دو جگہ میں سے ایک بھی جائیں گے نا، جو جنت میں جائے گا اس کا جہنم کا گھر جہنمی کو مل جائے گا، اور جہنمیوں کے گھر جنتیوں کو فری بانٹ دیے جائیں گے۔ اس وقت حسرت ہوگی ان جہنمیوں کو کہ ہائے یہ ہمارے گھروں میں آ گئے۔ ذرا ایک لمحے کے لیے سوچئے، عورتیں تو بڑی سینسٹیو ہوتی ہیں اپنے گھروں کے لیے۔ آپ نے کوئی گھر بک کرایا ہو اور وقت پہ پیمنٹ نہ کر سکیں، یا کوئی مجبوری ہو یا مس انڈرسٹینڈنگ ہو، اور آپ کے خوابوں کی وہ جنت ہو اور وہاں کوئی دوسرا آ جائے، کیا سوچیں گے؟ اللہ اکبر۔ آج کوئی ہمارے گھر پہ قبضہ کر لے تو ہمیں کتنی حسرت ہوتی ہے. اسی طرح جنت میں اوپر والے درجے کے جو لوگ ہیں وہ نیچے والوں کو دیکھیں گے اور حسرت ہوگی کاش کچھ کر لیتا اور میں کچھ اس درجے کو اور پا لیتا. تیسرے پارے میں بھی ایک جگہ آتا نا, یقول یا لیتنی قدمت لحیاتی, یقول یا لیتنی, وہ کہے گا ہائے افسوس مجھ پہ, کچھ تو میں نے اپنی زندگی کے لیے آگے بھیجا ہوتا, آگے پہ تو نگاہیں نہیں تھی, نگاہیں تو اٹکی تو اس دنیا میں اٹکی اور اسی میں کچھ جمع کرتے کرتے آگے جانے کا وقت آ گیا. اسی طرح سنتیں چھوڑنے والوں پر حسرت ہوگی, سورۃ احزاب آیت 66 کو جا کے آپ دیکھ سکتے ہیں. اسی طرح دین کا مذاق اڑانے پر حسرت ہوگی, سورۃ زمر آیت 56 میں جا کے دیکھیے گا, سورۃ آل عمران آیت 30 میں دیکھیے گا. ایسے لگتا ہے کہ ہر طرف حسرتیں بکھری ہوئی ہیں, اداسیاں بکھری ہوئی ہیں, کیونکہ جب کوششوں کا رخ آگے کی طرف نہیں ہوتا تو پھر انسان واقعی سب کچھ تو یہیں چھوڑ جاتا ہے. آج ہم سب کے لیے کتنی گریٹ اپرچونٹی ہے, آج ہی پتہ چل گیا, کل کی مشکل آنے سے پہلے آج ہی اپنے آپ کو بچا لے اور اس وقت کی صحیح قدر کر لے, اپنے آپ کو کھپا دیں, جہاں لگ سکتا ہے لگا دیں. کسی کو نہیں پتا کتنے سانس باقی ہیں, کتنے قدم باقی ہیں, لیکن دنیا سے جائیں تو رب کی بات کرتے ہوئے جائیں, رب کے کام میں جائیں. کوئی پرفیکٹ نہیں ہے, کوئی کسی کام کو ایکسیلنسی پہ نہیں کر سکے گا, اور جو یہ کہے گا میں کرتا ہوں اس سے بڑا جھوٹا اور متکبر کوئی نہیں. دنیا میں جو کوشش کرے گا وہ کوششیں کل اس کے سامنے آئیں گی. ان تقول نفس یا حسرت علی ما فرطت فی جنب اللہ وان کنت لمن الساخرین, ایسا نہ ہو کہ کوئی نفس کہے ہائے حسرت مجھ پر اس کمی میں جو میں نے اللہ کے حق میں کی, میں اللہ کے حق میں کمی کرتا تھا اور میں تو مذاق اڑانے والا تھا. او تقول لو ان اللہ ہدانی لکنت من المتقین, اور ایسا نہ ہو کہ کوئی کہے کہ اگر مجھے اللہ ہدایت دیتا تو میں تو متقیوں کے ساتھ رہتا. او تقول حین تر العذاب لو ان لی کروتا فاکون من المحسنین, اور ایسا بھی نہ ہو کہ کوئی عذابوں کو دیکھ کے کہہ دے کہ اگر میرے لیے ایک بار دنیا میں واپس جانا ہوتا تو میں تو بڑا محسن ہو جاتا, احسان کرنے والا ہوتا. کیا جواب دیا جائے گا؟ بلا قد جات کا آیاتی فکذبت بها واستکبرت وکنت من الکافرین, آئی تھی تیرے پاس آیتیں لیکن تو نے جھٹلا دیا ان کو اور تو نے تکبر کیا, تو بڑا بنا اور تو تھا ہی کافروں والا. اللہم لا تجعلنا منہم, دل کی گہرائیوں سے دعا مانگی اپنے لیے بھی, اپنے آپ کو اس دن کی حسرتوں سے بچانے کے لیے آج اس دنیا میں کوشش کرنی پڑے گی. کیا کریں حسرتوں سے بچنے کے لیے؟ اس زندگی کو استعمال کرنا ہے, سستی چھوڑنی پڑے گی, کاہلی کو چھوڑنا پڑے گا, لاپرواہیاں چھوڑنی پڑیں گی, اپنے اوپر اہم کھانا چھوڑنا پڑے گا. سیلف پٹی کا شکار رہتے ہیں اس لیے کچھ نہیں کر پاتے, اپنی بری عادتوں کو چھوڑنا پڑے گا, چینلائز کرنا پڑے گا اپنی زندگی کو, نیک کاموں کی عادت ڈالنی پڑے گی. اللہ تعالیٰ ہمیں اس کی توفیق دے دے. اس دن کے لیے جتنا انسان آج تیاری کر لے کل فائدہ ہوگا. چھوٹی چھوٹی حسرتیں دنیا میں نہیں جینے دیتی. مہمان گھر میں آ جائیں, کھانا نہ پکاؤ تو روتے ہیں, کہتے ہیں ہائے کتنا برا ہوا, کیا تھا اگر تھوڑا پہلے کام کر لیتی. کھانا جل جاتا ہے تو کہتے ہیں ہائے حسرت حسرت. وہم فی غفلت وہم لا یومنون, یہ غفلتوں میں ہے. غفلت کیسی ہوتی ہے؟ غفلت صرف ایک ہی قسم کی نہیں ہوتی, اس کی کئی قسمیں ہوتی ہیں. کچھ جانی بوجھی غفلت ہوتی ہے, کچھ انجانی غفلتیں ہوتی ہیں. ایک وہ بندہ جس کو کچھ پتہ ہی نہیں, میرے پاس کچھ رکھا ہوا لیکن مجھے پتہ ہی نہیں, یہ بھی غفلت ہے. لیکن میرے پاس کچھ ہو اور میں بھول جاؤں, یہ اس سے زیادہ تکلیف دہ غفلت ہوتی ہے. وہ لوگ جن کے پاس صلاحیتیں ہوں اس کے باوجود محض سستیوں کی وجہ سے اپنی زندگی کا استعمال نہ کریں تو حسرتیں ہوں گی. انا نحن نرث الارض ومن علیہا والینا یرجعون, بے شک ہم ہی وارث ہوں گے زمین کے، اور انہیں ہمارے ہی ہاں واپس لوٹ کر آنا ہے، سب یہیں چھٹ جائے گا، آنا تو ہمارے ہی پاس ہے نا، کچھ بھی تو تمہارے پاس نہیں رہے گا۔ اللہ تعالیٰ کا پیارا نام ہے الوارث، لیکن حقیقت یہ کہ آج بھی تو دنیا میں اللہ ہی وارث ہے نا، کسی کا نہ ملک رہے گا نہ کسی کی ملک باقی رہے گی، ہر چیز براہ راست رب کی طرف چلی جائے گی، وہی مالک ہوگا، وہی ہر چیز کا وارث ہوگا، وہ کہاں گئے دعوے کرنے والے، وہ آج خالی ہاتھ رب کے سامنے کھڑے ہیں، اللہ تعالیٰ خود ہی آواز لگائے گا، این الجبارون، کہاں ہے وہ جبر کرنے والے، کہاں ہے وہ بڑے بننے والے، کوئی ہوگا ہی نہیں جو جواب دے۔ اگر ہم اس پورے سبق میں سے یہ اگر آخری دو آیتیں ذہن میں رکھ کے اس سبق کا اختتام کریں نا، تو میرا خیال ہے کہ سورۃ مریم 10 بار پڑھنے سے بھی زیادہ ہمیں صرف ان دو آیتوں پہ غور کرنے کا فائدہ ہو سکتا ہے۔ حسرتوں کے دن سے بچنا ہے، اور دنیا میں جو رہ جانا ہے، جو جانا ہی رب کی طرف ہے، تو پھر اس کو ہم کیوں جمع کرتے رہے۔ وَإِلَيْنَا يُرْجَعُونَ، اور اللہ کی طرف جانے کا احساس بندے کو حوصلہ دیتا ہے، طاقت دیتا ہے، اور یہی بندے کو ڈھارس بھی دیتا ہے۔ یہ احساس انسان کو گناہوں کی طرف جانے سے روک لیتا ہے، اور یہ احساس انسان کو کسی پہ ظلم اور زیادتی کرنے سے روک لیتا ہے، اور یہ احساس انسان کو اپنا بدلہ لینے سے روک لیتا ہے کہ میں کیوں بیچ میں پڑوں، جب اصل عدالت میں کسی کا معاملہ جانے والا ہے تو مجھے کیا ضرورت ہے بیچ میں بولنے کا۔ اور انسان اپنی فکر مناتا ہے، اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں کہ وہ ہمیں حقیقت میں اپنی فکر لگا دے۔ میں اللہ کی نظروں میں کہا ہوں، کل کہیں میرے ساتھ کوئی حسرت والا معاملہ تو نہیں ہو جائے گا، اور کہیں ایسا نہ ہو کہ جب میری رب سے ملاقات ہو تو اس وقت میرا رب مجھ سے ناراض ہو۔ ایک اور جگہ بھی قرآن پاک میں تھے، وَلَوْ تَرَىٰ اِذِ الْمُجْرِمُونَ نَاكِسُوا رُءُوسِهِمْ عِندَ رَبِّهِمْ رَبَّنَا أَبْصَرْنَا وَسَمِعْنَا، اے اللہ آج ہم نے سن لیا، ہم نے دیکھ لیا، شرمسار ہو کے رب کے سامنے کھڑے ہوں گے۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔
رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي رب زدني علما رب زدني علما رب زدني علما۔ Lesson number 157 at 1-40 Surah Maryam۔ اعوذ بالله من الشيطان الرجيم
اعوذ بالله من الشيطان الرجيم
بسم الله الرحمن الرحيم
بسم الله الرحمن الرحيم
كافها يا عين صاد
كافها يا عين صاد
ذكر رحمة ربك عبده زكريا
ذكر رحمة ربك عبده
إذ نادى ربه نداء خفيا
إذ نادى ربه نداء خفيا
قال رب إني وهن العظم مني واشتعل الرأس شيبا
قال رب إني وهن العظم مني واشتعل الرأس شيبا
ولم أكن بدعائك ربي شقيا
شيبا ولم أكن بدعائك ربي شقيا
وإني والي من ورائي وكانت امرأتي عاقرا
وإني خفت الموالي من ورائي وكانت امرأتي عاقرا
عاقرا فهب لي من لدنك وليا
عاقرا فهب لي من لدنك وليا
يرثني ويرث من آل يعقوب
يرثني ويرث من آل
واجعله ربي رديا
واجعله ربي رديا
يا زكريا إنا نبشرك بغلام اسمه يحيى
يا زكريا إنا نبشرك بغلام
لم نجعل له من قبل سميا
لم نجعل له من قبل سميا
قال رب أنى يكون لي غلام وكانت امرأتي عاقرا
قال رب أنى
وكانت امرأتي عاقرا وقد بلغت من الكبار عتيا
وكانت امرأتي عاقرا وقد بلغت من الكبار عتيا
قال كذلك
قال كذلك
قال ربك هو علي هين وقد خلقتك من قبل ولم تك شيئا
قال ربك هو علي هين وقد خلقتك من قبل ولم تك شيئا
قال رب اجعل لي آية
قال رب اجعل لي آية
قال آيتك ألا تكلم الناس ثلاث ليال سويا
قال آيتك ألا تكلم الناس ثلاث ليال سويا
فخرج على قومه من المحراب فأوحى إليهم
فخرج على قومه من المحراب فأوحى
فأوحى إليهم أن سبحوا بكرة وعشيا
فأوحى إليهم أن سبحوا بكرة وعشيا
يا يحيى خذ الكتاب بقوة
يا يحيى خذ الكتاب بقوة
وآتيناه الحكم صبيا
وآتيناه الحكم صبيا
وحنانا من لدنا وزكاه
وحنانا من لدنا
وكان تقيا وبرًا بوالديه ولم يكن جبارا عصيا وسلام عليه يوم ولد ويوم يموت ويوم يبعث حيا
وسلام عليه يوم ولد ويوم يموت ويوم يبعث حيا
واذكر في الكتاب مريم إذ انتبذت من أهلها مكانا شرقيا ستخذت من دونهم حجابا فأرسلنا إليها روحنا فتمثل لها بشرا سويا قالت إني أعوذ بالرحمن منك إن كنت تقيا
قالت إني أعوذ بالرحمن منك إن كنت تقيا
قال إنما أنا رسول ربك لأهب لك غلاما زكيا
قال إنما أنا رسول ربك لأهب لك غلاما زكيا
قالت أنى يكون لي غلام ولم يمسسني بشر ولم أك بغيا
قالت أنى يكون لي غلام ولم يمسسني بشر ولم أك بغيا
قال كذلك قال ربك هو علي هين
قال كذلك قال ربك هو علي هين
ولنجعله آية للناس ورحمة منا وكان أمرا مقضيا
وكان أمرا مقضيا
فحملته فانتبذت به مكانا قصيا فأجاءها المخاض إلى جذع النخلة
فأجاءها المخاض
قالت يا ليتني مت قبل هذا وكنت نسيا منسيا فناداها من تحتها ألا تحزني قد جعل ربك قد جعل ربك تحتك سريا
قد جعل ربك تحتك سريا
وهزي إليك بجذع النخلة تساقط عليك رطبا جنيا فكلي واشربي وقري عينا
فكلي واشربي وقري عينا
فإما ترين من البشر أحدا فقولي إني نذرت للرحمن صوما فلن أكلم اليوم إنسيا فأتت به قومها تحمله قالوا يا مريم لقد جئت شيئا فريا يا أخت هارون ما كان أبوك امرأ سوء وما كانت أمك بغيا فأشارت إليه قالوا كيف نكلم من كان في المهد صبيا قال إني عبد الله آتاني الكتاب وجعلني نبيا وجعلني مباركا أينما كنت وأوصاني بالصلاة والزكاة ما دمت حيا
والزكاة ما دمت حيا
وضرا بوالدتي ولم يجعلني جبارا شقيا
وضرا بوالدتي ولم يجعلني جبارا شقيا
والسلام علي يوم ولدت ويوم أموت ويوم أبعث حيا
والسلام علي يوم ولدت ويوم أموت ويوم أبعث حيا
ذلك عيسى ابن مريم قول الحق الذي فيه يمترون
قول الحق الذي فيه يمترون
ما كان لله أن يتخذ من ولد سبحانه
ما كان
إذا قضى أمرا فإنما يقول له كن فيكون
إذا قضى أمرا فإنما يقول له كن فيكون
وإن الله رب ربي وربكم فاعبدوه
وإن الله ربي وربكم فاعبدوه
هذا صراط مستقيم فاختلف الأحزاب من بينهم
فاختلف الأحزاب من بينهم
فويل للذين كفروا من مشهد يوم عظيم أسمع بهم وأبصر
أسمع بهم وأبصر
يوم يأتوننا لكن الظالمون اليوم في ضلال مبين وأنذرهم يوم الحصرة إذ قضي الأمر
وأنذرهم يوم الحصرة إذ قضي الأمر
وهم في غفلة وهم لا يؤمنون
وهم في غفلة وهم
إنا نحن نرث الأرض ومن عليها وإلينا يرجعون
جی یہاں پر میں لسن پورا تھا سبحان ربک رب العزت عما یصفون السلام علی المرسلین الحمد للہ رب العالمین
جزاکم اللہ ہے سسٹر فاطمہ ماشاء اللہ الحمد للہ بہت اچھی آج ہمارا کلاس رہی ہے تو ان شاء اللہ آج ہم بور نہیں ہے ان شاء اللہ کیونکہ یہ جو کلاس
باقی ٹائم سیونگ کی کلاس کو اپلوڈ کرنا ہے. تو انشاءاللہ تعالیٰ ابھی دعا کر کے سینڈ کر کے انشاءاللہ کل دوبارہ سے جو ہے ٹائم کیا ہے, کیونکہ ہمارے سنڈے کو یہاں پہ یو کے میں ٹائم چینج ہوا تھا, تو یورپ میں ہمیں کافی جگہ پہ پہلے چینج ہو گیا تھا لاسٹ منتھ میں. تو بس دعا کریں کہ جو ہم سیکھ رہے ہیں اللہ تعالیٰ ہمیں اس پہ عمل کرنے والے بنائے, اور ساتھ ساتھ جو ہم اپنے کام بھی کر رہے ہیں جو بھی, وہ اللہ تعالیٰ اس کو قبول فرمائے, چاہے ہم گھر کے کرتے ہیں باہر کے کرتے ہیں کچھ بھی ہے. تو اس کے لیے صرف اخلاص کی بہت ضرورت ہے. اللہ ما احلسنا لوجہک, ٹھیک ہے نا, اور اپنی نیا کو لازمی چیک کیا کرے کہ ہم کون سا کام کس نیا سے کر رہے ہیں, وہ لازمن آپ نے دیکھتے رہنا ہے. بہت بہت آپ لوگ کا شکریہ, ماشاء اللہ بہت آپ کوآپریٹو ہو. اور ادھر جو ایک سسٹر کی آئی ڈی پلیز اگر وہ نیم یہاں پہ مینشن کر دیں, 8686 جو ہے نا مسلمہ, وہ میرے پاس, مجھے آپ کا نمبر نیم یاد نہیں ہے یہاں پہ, تو پلیز اگر آپ ادھر نیم لکھے تو میں آپ کی اٹینڈنس لگا دیتی ہوں. ٹھیک ہے, جزاکم اللہ ہے. سبحان ربک رب العزت عما یصفون, وسلام علی المرسلین, والحمد للہ رب العالمین, ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم, وتب علینا انک انت التواب الرحیم. الہی آمین. السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ. Thank you.